يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرغوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ ماشاء اللہ سہلن الحمد بکم. اللہ تعالیٰ سب کو آخر کے ساتھ نیکیوں میں رکھے اور ہم سب کو اسی طرح سے خیر کی محفلوں میں جمع ہونے کا موقع دیتے رہیں. آمین. الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر. اینڈ پھر ایسا ہے کہ انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں اپنے اٹینڈنس کے ساتھ میں اور ریڈی ہوں گے. لمبائی مارک کریے. سلام فضا فرحان، سائم ظفر، امین مسانی، فانیہ بیگ، اشیا بیگم، جنیدیا غزنفر، میرا خان، زیرا محمد، عشر سلطانہ، سمین اقبال، حاجرہ عمران، تمیز مصر، عرفانہ منظور، سعدیہ اسلم، سمین سلطانہ، فوزیہ خالد، بیوی عالیہ محمد، سامع سعید، رضیہ غازی، کوثر ایوب، مسز زہرا یاسر، شفقت نواز، عمر سلیم، شاذ میمونہ، سائمہ قرنی، شہلا، سمیم برہان، صبیحہ خان، مصوبہ فاطمہ حسین، سیما گل، سیما خالد، سیدہ نائرہ، تبسم قریشی. یس، سو الحمدللہ اٹینڈنس تو کمپلیٹ ہوئی ہم سب کی. اینڈ اب یہ ہے کہ آپ لوگوں کا نیکسٹ سیشن جو کہ آیا شیئرنگ کا ہے. اینڈ اٹ ہیز آلویز بین ویری مائنڈ بوسٹنگ فار آل آف اس. سو آج بتائیے کہ آج کون اپنی فیورٹ آیا یا اپنا کوئی ایکسپیرینس شیئر کرنے کے لیے تیار ہے؟ جی آج کون آپ نے سے ویری گڈ سے تمیز ان میں سر جڑی میں مائک فری کر کے آپ پلیز لیں.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی. آج میں ہم لوگوں کے لیسن سے تھوڑا ہٹ کے شیئر کرنا چاہ رہی تھی. جیسے کہ عید الاضحیٰ ہے تو قربانی کے حوالے سے میں نے پڑھا تو میرا دل ہوا کہ میں آپ سب سے بھی شیئر کروں کہ جیسے عید الاضحیٰ کے کچھ لوگ قربانی کے حوالے سے ویب سائٹ پہ قربانی کے جانوروں کی تصویریں دے کے تو فتنا سا پھیلاتے ہیں کہ ہم مسلمان بہت ظالم ہیں کہ اس طرح سے ہم کر رہے ہیں. تو اکثر بچے بھی پوچھتے ہیں کہ ان کو ڈیٹیل کے ساتھ بتانے کے لیے کہ ہم حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا قصہ تو سناتے ہی ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی. اور یہ ہے کہ اللہ کا ایک حکم ماننے پر اللہ تعالیٰ نے کتنی برکت رکھی ہے. تو اس طرح سروے کے مطابق عید الاضحیٰ پر ایک اندازے کے مطابق 4 خرب روپے یعنی کہ چار ملین روپے سے زیادہ کے معاشیوں کا کاروبار ہوا. تقریباً 23 اربوں کے روپے کسائیوں نے مزدوری کے طور پر کمائے. 13 اربوں روپے چارے کے کاروبار میں کمائے گئے. پاکستانی کاروبار کی دنیا میں سب سے بڑا کاروبار عید پر ہوا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ غریبوں کو مزدوری ملی، کسانوں کا چارہ فروخت ہوا، دیہاتیوں کو مویشیوں کی اچھی قیمت ملی، گاڑیوں میں جانور لانے لے جانے والوں نے اربوں روپے کمائے، غریبوں کو کھانے کے لیے مہنگا گوشت مفت میں ملا، کھالیں کئی 100 ارب میں فروخت ہوئیں، چمڑے کی فیکٹریوں میں کام کرنے والوں کو مزید کام ملا. یہ پیسہ جس نے بھی کمایا ہے وہ اپنی ضروریات پر خرچ کرے گا تو نہ جانے کتنے خربوں کا کاروبار دوبارہ ہوگا انشاءاللہ. یہ قربانی غریب کو صرف گوشت نہیں کھلاتی بلکہ آئندہ سارا سال غریبوں کے روزگار اور مزدوری کا بھی بندوبست ہوتا ہے. دنیا کا کوئی ملک اربوں خربوں روپے کی مالیت کا ٹیکس امیروں پر لگا کر غریبوں میں پیسہ بانٹنا شروع کر دے تب بھی غریبوں اور ملک کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا اللہ تعالیٰ کے اس ایک حکم کو ماننے سے ایک مسلمان ملک کو ہوتا ہے. اکنامکس کی زبان میں سرکولیشن آف ویلتھ کا ایک ایسا چکر شروع ہوتا ہے کہ جس کا حساب لگانے پر عقل بند رہ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ دین پر عمل پیرا ہونے سے اللہ تعالیٰ زمین و آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں, جیسے کہ سورہ المائدہ کی آیت ہے, اور اگر یہ لوگ تورات اور انجیل اور جو کچھ ان کی جانب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل فرمایا گیا ہے ان کے پورے پابند رہتے تو یہ لوگ اپنے اوپر سے اور نیچے سے روزیاں پاتے اور کھاتے. اور اس کا سورہ الاعراف میں ہے, اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور ڈرتے تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے. اس کے علاوہ حدیث میں بھی ان چیزوں کا حوالے دیے گئے ہیں. تو بس اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے علم میں اضافہ کرے اور عمل کی توفیق دے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جس میں ابراہیم علیہ السلام کا جواب تھا اپنی قوم کے لیے, انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اننی براء مما تعبدون, کہ میں تو ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو, اور بے شک جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا. تو میں نایا تو دیکھ رہی ہوں, آج میرے بیٹا جو ہے اس کی آج 11 سال کا ہوا, اور میرے خاندان والے سب جو ہیں اس وقت مجھے اس کی برتھ ڈے وش کر رہے ہیں. اور میں اس وقت یہ بیٹھی ہوئی نایات کو یہ دیکھ کے سوچ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ حکمت دیں کہ جس کے ساتھ ان لوگوں نے جنہوں نے ابھی دین کو نہیں سمجھا نہیں پڑا وہ اپنی طرف سے اپنا پیار کا اظہار کرتے ہیں اس طرح کی وشز کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے وہ حکمت دیں کہ ہم کس طرح سے اور اس ایمان کی طاقت کے ساتھ بتا سکیں کہ اب ہم نے وہ کام چھوڑ دیے جو اللہ اور اس کے رسول کی چاہت نہیں ہے, بلکہ اب دل سے دعائیں نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ سراؤنڈ کر دیں جو ہمیں دعائیں دیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میرے سامنے ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حق کیا اور ان کو دعا دی کہ اللہم علمہ الکتاب والحکمہ. تو ابھی میں نے ایک ای میل لکھی اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کون اس سے اللہ کے قریب ہوتا ہے اور کس کے لیے ہم فتنے کا باعث بن جائیں گے اور وہ مزید اللہ سے دور ہو جائے گا یہ سوچ کے کہ یہ لوگ کتنے ایکسٹریمسٹ ہیں کہ ایک چھوٹی سی برتھ ڈے وش کے اوپر اتنا بڑا لیکچر سنا دیتے ہیں. لیکن اصل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں یہ زندگی دی تو خاتمہ بال ایمان کے ساتھ دیں. ان وشز کے بجائے ہم اپنے ایک دوسرے کو میننگ فل دعا دیں کہ اللہم علہم الکتاب والحکمہ. اور یہ جو آیت ہے نا 28 وجعلھا کلمۃً باقیہ, کہ اور یہی بات وہ اپنی اولاد میں پیچھے چھوڑ گئے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں. تو ایسے موقع پہ جب انہوں نے اپنی ولادت کا اظہار کیا تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا تھا, اور واقعی میں لوگ خوش نہیں ہوتے. واقعی میں جب انسان اللہ کا بننے کی کوشش کرتا ہے تو لوگوں کو نہیں پسند آتی یہ بات, لیکن یہ کلمہ باقی رہ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے بہت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آج کا دن بھی آسان کرے اور اس دن میں بھی خوشیوں میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بنائے اور غموں میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بنائے. اور اللہ تعالیٰ سے بہت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ یہ کلمہ باقیہ جو ہے یہ سچ جو بات باقی رہ جانے والی ہے اور وہ ہمیں اس کی توفیق دے دیں تاکہ جو آج کے دن میں خیر ہے وہ بھی ہمیں ملے اور اس کے بعد آنے والی بھی خیر ہمیں ملے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میری آیت ہے سورہ زخرف آیت نمبر 32, رحمت ربک خیر مما یجمعون. اس آیت میں ہمارے لیے عمل کی بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن پاک دی ہے, اس کو سننا اور سمجھنا ہے اور غور کرنا ہے تاکہ ایک اچھا نمونہ بن سکے. اس کتاب میں دانائی کی باتیں بھری ہوئی ہیں اور اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. جو لوگ اس سے دور ہیں ان لوگوں کی وجہ سے خیر و برکت کے خزانے کا نازل ہونا اللہ تعالیٰ بند نہیں کرتے. اگر ہم نہ مانیں تو اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو جو ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں وہ مانیں گے. یہ ساری کائنات اللہ کی بنی ہوئی ہے. اللہ کی رحمت کی تقسیم صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. کسی کو زیادہ عطا کیا, کسی کو کم مال دیا, کسی کو کم مال و دولت دولت کا دنیا دولت کا دینا سب اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور دانائی سے جس کو چاہے دے, دنیا کی ساری دولت سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اللہ کی رحمت کو دوسرا کوئی نہیں بانٹ سکتا. رحمت ربک خیر مما یجمعون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ خود اور آپ سب لوگوں نے بہت اچھی شیئرنگ کری ہمارے لیے بھی, اس میں لرننگ کے بہت پوائنٹس ہیں. نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکوں کے ساتھ رکھے اور ہمارا خاتمہ بھی ان بہترین اعمال پر ہی ہو کہ جو ہماری زندگی کے سب سے بہترین ہو. اینڈ آئی ریلی لائک دس دعا کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا نا کہ ہم سب سے بہترین اعمال کرتے ہوئے دنیا سے جائیں, اور سچا ایمان آتا تو پھر واقعی آپ کے اندر وہ ہمت بھی آتی ہے اور آپ کو کسی سے خوف نہیں رہتا. تو الحمد للہ استقامت اور توکل اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ عطا کرے, سب جو بھی خیر کے معاملات ہیں. آمین. لیٹس انشاءاللہ موو آن ٹو خلاصہ قرآن, اور سب ریڈی ہوں گے. 25 پارہ کا لاسٹ روب ہم کرنے لگیں گے انشاءاللہ شروع. تو اس کو شروع کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده و نصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. خلاصہ قرآن کے سلسلے میں 25ویں پارے کا آخری رب کریں گے. سورۃ الدخان آیت نمبر 34 سے شروع کریں گے. ان هؤلاء ليقولون ان ہی الا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرین. یہ لوگ کہتے ہیں ہماری پہلی موت کے سوا اور کچھ نہیں, اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں. اگر تم سچے ہو تو اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو, یہ بہتر ہیں یا تبا کی قوم اور اس سے پہلے کے لوگ. ہم نے ان کو اسی دن پر تباہ کیا کہ وہ مجرم ہو گئے تھے. قوم موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی قوم کے اوپر ایک تبصرہ ہے کہ بعض دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قوموں کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے تاکہ آزمائشوں میں آنے کے بعد ان کا ایمان اور بڑھے کہ اللہ کے سوا کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں. لیکن بعض دفعہ ہوتا کیا ہے کہ مجبوریاں پابندیاں لگتی ہیں تو اس کے اندر کچھ لوگوں کی منافقت چھپ جاتی ہے, اور اصل آزمائش تب آتی ہے جب ان کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں. بنی اسرائیلیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوا. جب تک یہ غلام تھے یہی کہتے رہے ہوں گے اچھا ہمیں آزادی ملے تو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, لیکن جب آزادی ملی تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ما فیہ بلاؤ مبین. اس کو آپ جتنا مرضی سوچیے غور کیجیے آپ کو اس میں ایک لیسن ضرور مل جائے گا کہ خوشیوں کی اور نعمتوں کی آزمائش زیادہ بڑی ہوتی ہے. اور ایسے لوگوں کی آزمائش کیا تھی کہ انہوں نے اس دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا, کوئی موت نہیں کچھ نہیں ہوگا خیر ہے. آج بھی تو یہی بات کہتے ہیں نا لوگ, کچھ نہیں ہوتا مریں گے دیکھ لیں گے, مر گئے تو مٹ گئے ختم ہو جائے گا کوئی دوبارہ نہیں اٹھے گا, پہلی موت بس یہی کافی ہے. آپ دیکھیے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس موت کے بعد زندگی نہیں آئے گی, زندگی کے بعد پھر موت کیسے آئے گی. تو کبھی کسی نے یہ کہا کہ ایک کا ایک بچہ ہوا ہے تو دوسرا کیوں ہو گیا, یا ایک ہوا ہے تو دوسرا نہ ہو, پتک کی باتیں ہیں. تو یہ اصل میں دنیا کی محبت بول رہی ہوتی ہے, اور ایسے بڑے تھے کہ ایسی ایسی باتوں کے اوپر ان کا دل کھلا ہی نہیں کہ ان باتوں پہ اور زبان کھلی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے تمام لوگوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو یاد رکھو آج اگر مجبوریوں اور پابندیوں کے بیچ میں تمہاری منافقت چھپ گئی, لیکن کل تم پہ اچھے دن لا کر ہم ضرور تم کو آزمائیں گے, پھر پتہ چلے گا تمہیں کہ تم کتنے پانی میں تھے. بعض لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ آسانیاں ملتے ہی سست پڑنے لگتے ہیں اور زندگی کا مقصد بھول جاتے ہیں. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آؤ ان کو زندگی کا مقصد بتاؤ. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین. یہ زمین و آسمان اور اس کے درمیان کی چیزیں ہم نے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنا دی ہیں, ان کو ہم نے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے. ان سب کے اٹھائے جانے کے لیے طے شدہ وقت فیصلے کا دن ہے, وہ دن جب کوئی عزیز و قریب اپنے کسی عزیز قریب کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ کہیں سے انہیں کوئی مدد پہنچ سکے گی سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم کرے, وہ زبردست اور رحیم ہے. زندگی کا مقصد پہچاننا سب سے بڑی بات ہے. جو لوگ اس کو نہیں پاتے نا پھر وہ جینے کا طریقہ بھی نہیں سیکھتے, باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں کام نہیں کرتے. قوم طبع ایک بہت بڑی قوم تھی, جیسے کسرا, کیسر, فرعون اس طرح کے القابات تھے. اسی طرح طبع قبیلہ خمیر کے بادشاہوں کا لقب تھا. قوم سبا کی ایک شاخ سے یہ لوگ تعلق رکھتے تھے. اپنے وقت میں ان کے ڈنکے بجتے تھے لیکن نہیں کر سکے. جب قومیں دنیاوی عروج پہ پہنچ جاتی ہیں تو ان کو زندگی بالکل بیکار لگتی ہے. وہ اس کو ایک کھیل تماشا سمجھ لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو بتاؤ وہ دن آنے والا ہے. یہ زندگی ایک خاص مقصد کے تحت دی گئی تمہیں, لیکن تم اس کا مقصد بھول کر جیتے ہو تو پھر ایک برا انجام تمہارا منتظر ہے. ان شجرت الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم. زقوم کا درخت گناہ گار کا کھادہ ہوگا, تیل کی تلچر جیسا. پیٹ میں وہ اس طرح جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے. پکڑو اسے اور رگیتے ہوئے لے جاؤ اس کو جہنم کے بیچوں بیچ اور انڈیل دو اس کے سر پر کھولتے پانی کا عذاب. چک اس کا مزہ. بڑا عزت دار شخص بنتا تھا تو. تو بڑا زبردست عزت دار آدمی تھا. یہ وہی چیز ہے جس کے آنے میں تم لوگ شک کرتے تھے. یہاں دیکھیے کہ کتنی بڑی سزا ہے نا. پیچھے کیا کہا انہوں نے کہ لاؤ ہمارے باپ داداؤں کو زندہ کر کے اگر تم سچے ہو. یہ کون سی سوچ ہے؟ تکبر. بگ ہیڈڈ تھے. پریسٹیج ان کو جھکنے نہیں دیتی تھی. اللہ نے ایسے لوگوں کو تکبر کی سزا دی کہ اس جہنم میں ڈال کر ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالے گا. ان کی عقلیں پگھلیں گی. وہ عقلیں جو اللہ کے خلاف سوچیں, اللہ کی بنائی ہوئی شریعت جن کو سمجھ نہ آئے, اللہ کی کتاب جن کو حقیر لگے اور لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں کے لیے سارا سارا دن مارے مارے پھرتے رہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے پوچھو وہاں کون تمہارے کام آئے گا, کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا. کل محل پگھلی ہوئی دھات, پیپ لہو پگھلا ہوا تار کول, لاوا تیل کی تلچھٹ, یہ سارے معنی محل کے ہیں. مردے کے جسم سے جو پانی بہتا ہے اس کو بھی محل کہتے ہیں. تھور لوگ اردو میں اس کو کہتے ہیں جس کے چبانے سے کڑوے قسم کا دودھ نکلتا ہے, کہیں لگ جائے تو چبھن پڑتی ہے. دنیا میں کیا تھے اور وہاں کیا بن گئے. اللہ کسی کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرے کہ دنیا کے اندر عیش اور وہاں برا ہو. کچھ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو اپنی مرضی سے اللہ کی کر لیا, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا انجام بتاتے ہیں. ان المتقین فی مقام امین فی جنات و عیون. خدا ترس لوگ امن کی جگہوں میں ہوں گے, اللہ سے ڈرنے والے. اللہ اکبر. عام لوگ امن ہے, وہاں کوئی گڑبڑ کی باتیں نہیں. آج وہاں گولیاں چل گئیں, وہاں کوئی ایوننگ اسپیشلس نہیں ہوں گے, کوئی بری خبر نہیں چھپے گی اخباروں میں, فلاں حور کو فلاں چور لے گیا, آج ہڑتال ہو گئی, کچھ نہیں. امن باغوں اور چشموں میں حریر اور دیبا کے لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے, یہ ہوگی ان کی شان. اور ہم گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والی عورتوں سے ان کو بیاہ دیں گے. لفظ حور آ گیا. حور سے سفیدی کو کہتے ہیں, خوبصورتی. حورا سے گوری رنگت کی عورت کو کہتے ہیں. عینین عینا کی بڑی آنکھوں والی عورت. اب اس کو سنتی بعض عورتیں پریشان ہوتی ہیں, کہتی ہیں چور مردوں کو حورے ملیں گی عورتوں کو کیا ملے گا. تو یاد رکھیے اللہ نے سرپرائز دیا. جیسے عورت چھپی ہوئی چیز ہے نا, تو اللہ نے اس کے لیے بیگ سرپرائز رکھے. آپ جائیں گی تو آپ کو لگ جائے گا پتہ وہاں کیا ملے گا. دوسری بات یہ کہ اللہ نے عورت کی حیا کا لحاظ رکھتے ہوئے عورت کے جذبات کا تذکرہ نہیں کیا کہ عورت کو بھی کچھ اس طرح کا ملے گا. عورت کے لیے بھی بہت کچھ ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو کھولتا نہیں ہے. بعض لوگ تو ایسا پروپیگنڈا کرتے ہیں, ان کا خیال ہے کہ جنت میں بھی عورتوں کو کچھ نہیں کہ ملنا. اور اللہ نے کہنا جاؤ تم تو درس سنا کرو, درس دیا کرو, اور تم تھی ہی بس دنیا میں ان کاموں کے, وہی کرو اور تمہاری مردوں کو ہم حوروں سے بیاہ دیتے ہیں. حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ حوریں جنتی عورتوں کے غلام ہوں گی. تو جو غلام ہے وہ تو پیچھے ہی ہوگا. کیسی پیاری جنت, امن چین. حدیث میں اہل جنت سے کہہ دیا جائے گا تم ہمیشہ تندرست رہو گے, کبھی بیمار نہیں ہوگے, ہمیشہ زندہ رہو گے, کبھی نہیں مرو گے, خوشحال رہو گے, کبھی خستہ حال نہیں ہوگے, ہمیشہ جوان رہو گے, کبھی بوڑھے نہیں ہوگے. کیا پیاری باتیں ہیں جو اس جنت کے اللہ کے نبی کی زبان سے. آپ اس روایت کو سنیں, صحیح مسلم کی روایت ابو ہریرہ سے, ابو سعید الخدری سے بھی ہے. نوٹ کیا کرے ریفرنس اور اللہ کے نبی کے الفاظ کو اسی میں پڑھ کے دیکھیں. پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو بات کہہ دی جتنا چاہیں کھا لیں. بفا کے حت نام امن سے کس چیز کا اطمینان, موٹے نہیں ہوگے, جتنا کھانا کھا لو, بے فکری سے کھاؤ, شوگر نہیں بڑھے گی, بلڈ پریشر تیز نہیں ہوگا، کولیسٹرول نہیں ہوگا. دنیا میں ایک تو ملتا نہیں، مل جائے تو کھا نہیں سکتے، کھا لو تو ہضم نہیں ہوتا، ہضم ہو جائے تو ڈاکٹروں کے چکر لگاتے پھرو، اور سب کچھ ہو جائے تو جیب میں اتنا مال ہی نہیں کا. کچھ فکر نہ کرو، سب کچھ تمہیں وہاں ملنا ہے، بس تم اللہ کے وعدوں پہ یقین تو کرو. اور سب سے بڑا اطمینان کیا ہوگا جنت میں؟ کہ موت نہیں ہے. لا یذوقون فیہ الموت، کوئی موت کا ذائقہ نہیں ہوگا اس میں. چکھنی کی جو چکھ چکے، جو آنی تھی وہ آ چکی. سوچی ذرا، دنیا میں کوئی آپ کو کہہ دے نا جو آنا تو آ گیا، اب نہیں آئے گی موت، تو اسی پہ خوشیاں منائے. اور سب سے بڑھ کے فضل میں رب، تیرے رب کا فضل، جہنم کے عذاب سے بچا لیا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. آپ دیکھیے کہ بڑی توجہ کی بات ہے کہ جنت کی نعمتوں کا ذکر، جہنم سے بچائے جانے کا ذکر. حالانکہ حقیقی بات ہے کہ کوئی جنت میں پہنچ گیا تو صاف ہے کہ جہنم سے بچ گیا، لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ فرما برداری کے انعام کی قدر انسان کو پوری طرح اس وقت محسوس ہوتی ہے جب اس کے سامنے یہ بات بھی ہو کہ اگر میں نافرمانی کرتا تو کہاں پہنچتا، اور میرے جیسے دوسرے کہاں پہنچے ہوئے نافرمانیوں سے. تو دوسروں کا برا انجام دکھا کر ان کو تسلیاں دی جائیں گی، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بندے کو بعض دفعہ اس کے برے اعمال کی تھوڑی سی سزا بھگتا کر جنت میں لے جائے گا. پھر آپ دیکھیں اللہ کا فضل کیوں؟ اس لیے کہ فضل ہے تو خوشی ہے نا، انعام ملے تو حسن عمل، اور عمل تو ہے ہی کوئی نہیں. اور اگر پیسوں سے لی ہوتی، خریدی جاتی، تو خریدی ہوئی چیز کی خوشی نہیں، تحفے میں ملتی تو پھر لوٹانے کی فکر ہے. تو فضل میں رب دے، بس فضل بہت ہے، یہ مانگے. اللہ کے نبی نے فرمایا، لوگوں عمل کرو، اپنی استطاعت کی حد تک زیادہ سے زیادہ ٹھیک کام کرنے کی کوشش کرو، مگر جان لو کہ کسی شخص کو محض اس کا عمل جنت میں داخل نہ کر سکے گا. لوگوں نے پوچھا، اللہ کے نبی کیا آپ کا عمل بھی؟ فرمایا، ولا انا الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، ہاں میں بھی محض اپنے عمل کے زور سے جنت میں نہیں پہنچ سکوں گا، مگر یہ کہ مجھے میرا رب اپنی رحمت سے ڈھانک لے. تو آئیے ہم بھی دعا کرتے ہیں، اللہ تو ہمیں بھی اپنی رحمت میں ڈھانپ لے. ہم جیسے لوگ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے تو کیا بنے گا؟ ان کے پاس تو کچھ عمل تھے، ہمارے پاس تو وہ بھی نہیں ہے. کتنا انسان محروم ہے اس خوبصورت جنت کو چھوڑ کر، اگر اس دنیا کے رونق میلوں میں پڑا رہا. یہاں سے ملا بھی تو کیا ملا، کتنے دن کا ملا، اور مل گیا تو چھوڑ کے جانا، اس سے بڑا غم. اللہ تعالیٰ کہتے نہیں، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اے نبی ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا، سہل بنا دیا، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں. اب تم بھی انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہے. حوصلہ افزائی فرمائی جا رہی ہے، دیکھو مشکل سمجھ کے چھوڑ نہ دینا. دیکھیں شروع میں مشکل لگتا ہے، کوئی بات نہیں، آج مشکل ہے کل آسان ہوگا. ترجمہ یاد کرتے جائیے، ایک وقت آتا ہے خود بہت آسان ہوتا ہے، اور آپ تو ماشاء اللہ 25ویں پارے پہ پہنچ گئے ہیں. ترجمے کے ساتھ پڑھنا اور آسان ہو جاتا ہے جب انسان بار بار قرآن سنتا ہے، کبھی دورہ قرآن میں، کبھی خلاصہ قرآن میں، کبھی آگے کبھی پیچھے. بس دعا کیجئے کہ اس کے ساتھ جڑے رہیں، اللہ جوڑے رکھے. جتنا اس سے تعلق قریب کا رکھیں گے نا، اتنا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کر دے گا. تو یہ تھی سورۃ الدخان. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں بھی اس کی محبت ڈال دے. اگلی سورت ہے سورۃ جاسیہ، آئی 28 میں یہ لفظ آئے گا، وَتَرَاكُ اللَّهُ اُمَّتَ جاسیہ. جاسیہ کا معنی ہوتا ہے جھکی ہوئی، گھٹنوں کے بل گری ہوئی، نیل ڈاؤن، جھکی ہوئی چیز. یہ اصل میں لوگوں کی کیفیت ہے، قوموں کا حال بتایا جا رہا ہے اس سورت میں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی عاجزی دے دے. دنیا میں جب اپنی مرضی سے جھکے گا، اللہ اس کو وہاں نہیں جھکائے گا. یہ سورت جو ہے سورۃ الدخان ہی کے دور میں نازل ہوئی تھی، دونوں سورتوں میں بہت مشابہت ہے. اس کا موضوع بھی توحید اور آخرت ہے، اور کفار مکہ کے شبہات اور اعتراضات کے جواب، اور ساتھ ہی ساتھ خوبصورت کائنات پہ پھیلی ہوئی نشانیاں. اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ دیکھو اس دنیا میں جن چیزوں سے کام لے رہے ہو، سوچو وہ کس کی پیدا کی نہیں ہے، تمہارے لیے رب نے یہ کیا. اور اس کے بعد اللہ کے نبی کو تسلیاں دی جا رہی ہیں، صبر صبر. آخرت کے بارے میں ان کے فرسودہ خیالات کی اصلاح بھی کی گئی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ سورت کے اندر آج ہمارے لیے کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست اور حکیم ہے. حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں، دکھتی ہیں وہ کس کو دکھیں گی؟ للمؤمنین، ایمان لانے والوں کے لیے۔ یہ کائنات بول بول کے بتاتی ہے کہ لوگوں، اس کو بنانے والا اللطیف ہے، الخلاق، الخالق، الودود۔ ایک ایک لفظ میں، ایک ایک چیز میں رب کا پیار چھلک رہا ہے، رب کی خوبصورتیاں دکھ رہی ہیں، اس کی نزاکت دکھ رہی ہے، اس کی نفاست دکھ رہی ہے، اس کا سلیقہ دکھ رہا ہے۔ آنکھیں کھول کے دیکھو، تم معروف ضرور ہو گئے، تمہاری عقلیں ضرور جھکیں گی اس کے سامنے۔ وہ تمہیں یہ قرآن دے رہا ہے، من جاؤ، اس کائنات پہ غور کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور بتائے گا۔ وہاں مکہ والوں کو ڈانٹا جا رہا تھا، آج ہم عقل والوں کو ڈانٹا جا رہا ہے۔ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ مرتے ہو، لوگوں کے ایک برج کو دیکھنے چل پڑتے ہو، کوئی عمارت بنا لے اس کو دیکھتے ہو، لیکن تمہیں اللہ کی ذات نہیں دکھتی جس نے اتنی نشانیاں بنا دی۔ اور چلو کائنات تو دیکھنی دور کی بات ہے، کبھی اپنے آپ کو بھی تو دیکھو۔ وفی خلقی کم و مایا بس مندا بتن آیات اللی قوم یوقنون۔ اور تمہاری اپنی پیدائش مر ان حیوانات میں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین میں پھیلا رہا ہے، بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں، اور شب و روز کے فرق اور اختلاف میں، اور اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اور ہواؤں کی گردش میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ عقل ہے سب کے پاس، لیکن کچھ لوگ کام نہیں لیتے عقل سے، وہ عقل سے پوچھ کے نہیں چلتے، وہ دل سے پوچھ کے چلتے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیاں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں، اب آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ آپ خود اس کا جواب دیجئے۔ ایک ایک چیز بول کے بتا رہی ہے کہ رب ہے، لیکن لوگ جانوروں کی طرح جیتے ہیں، ہر دھرمیوں سے جیتے ہیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ آپ دیکھیے کہ ایک باغ کتنے خوبصورت کیوں نہ ہو، اندھے کو کیا لگے؟ خوبصورتی تو آنکھوں والوں کے لیے نا۔ اس طرح جو دل سے اندھے ہوتے ہیں نا، وہ اس کائنات سے بھی بس ایسے ہی گزر جاتے ہیں، تم تراک کے ساتھ دن دناتے ہوئے، شک کرنا پسند کرتے ہیں، وہ تو جانوروں جتنا بھی غور و فکر نہیں کرتے اس کائنات کے بارے میں۔ تو اس لیے عقل کو استعمال کرنا ہے رب کو پانے کے لیے۔ ویل لکلی افاق نسیم، تباہی ہے ہر اس چھوٹے بدعمل شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، وہ ان کو سنتا ہے، پھر پورے تکبر کے ساتھ اپنے کفر پر اسی طرح اڑ جاتا ہے گویا کہ اس نے کبھی سنا ہی نہیں۔ ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خبر سنا دو۔ ہماری آیات میں سے کوئی بات جب اس کے علم میں آتی ہے تو ان کا مذاق بنا لیتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، ان کے آگے جہنم ہے۔ جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا ہے، اس میں سے کوئی چیز ان کے کام نہ آئے گی، نہ ان کے وہ سرپرست ہی ان کے لیے کچھ کر سکیں گے جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا ولی بنا رکھا ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ دیکھیے کتنی خوبصورت آیات ہے نا، اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ یہ کائنات بول کے بتا رہی ہے کہ اس کو بنانے والا ایک ہے، تو تم پھر اس کائنات کے رب کو چھوڑ کر کن کے پیچھے جا رہے ہو؟ سچی بات ہے، اگر کوئی نیک نیتی سے اس کائنات پہ غور کرے گا نا، تو اس کو اللہ ضرور دکھے گا، ہر طرف سے، ہر چیز جتنے خوبصورت طریقے سے چل رہی ہے اس کو ملے گی۔ جب اس کائنات کو دیکھے گا تو پھر کہے گا کہ ٹھیک ہے، جس نے کائنات اتنی پیاری بنائی، پھر اس کی بنائی ہوئی شریعت، اس کی دی ہوئی کتاب، یہ کتنی پیاری ہوگی، لہٰذا وہ سیدھا ہو کے چل پڑے گا۔ لیکن جو نہیں مانے گا، اس کے لیے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عذاب و نظیم۔ کرو کیا، ہاضا ہدن، یہ ہے ہدایت، کیا یہ قرآن، ہائی لائٹ کر لیجیے، ہاضا ہدن۔ میرا تو دل کرے کورس کا نام رکھ لے، ہاضا ہدن، لوگو یہ قرآن سراسر ہدایت ہے، اور ان لوگوں کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تم کن سے ہدایت لینے جاتے ہو؟ ادھر بھیجتے ہو اولادوں کو جو بگاڑ دیں گی، پہلے بگاڑ کے پھر ان کی اصلاح کی کوشش۔ بگڑی ہوئی چیز کو تو صحیح بھی کریں تو ٹیڑھی تو رہی جاتی ہے، دھلی ہوئی چیز تو دھلی ہوئی ہوتی ہے۔ خود پہلے خرابیوں کا شکار کرتے ہیں اور ہوتے ہیں معاشرے کے ہاتھوں، اور پھر پریشان ہوتے ہیں۔ تربس تم غرت کم، کیسے دنیا کے دھوکوں میں پڑے رہتے ہو، خود پہلے خرابوں میں پڑتے ہو، پہلے خود اپنے ایمان کے سودے کرتے ہو، پھر کہتے ہو زندگی مشکل ہے، خرچے بہت ہیں، پیمنٹس بڑی ہیں، یہ ہے، کیا پورا کرے، کچھ نہیں۔ اللہ کہتا ہے ہاں خودن، یہ ہے قرآن، آؤ تو صحیح اس کی طرف، پھر دیکھو تمہاری زندگی خوشیوں والی بنتی ہے کہ نہیں بنتی۔ اور جب تم اس سے تعلق توڑ لیتے ہو تو پھر تو تم خود ہی رو گے، پھر کس کو کیا لگے، پھر تو اللہ کے آگے رونے کا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا دل کھول دے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں۔ سوچیے اتنے بڑے سمندر کے اندر کشتی چلتی بھی کیسے ہے؟ اگر اللہ حکم نہ دیتا تو کبھی بھی یہ نہ ہو سکتا، ایمان رکھیے اس میں۔ اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار ہو۔ سمندروں کے سینے پہ کشتیاں اور کشتیوں میں بیٹھا ہوا نہ شکرا انسان، اور رب سے روزیاں مانگتا ہے اور اسی کی نافرمانیاں کرتا ہے۔ کبھی سمندروں میں لوگوں کو شرابے پیتا دیکھا کرے اور خراب کام کرتے دیکھے، انسان ہل کے رہ جاتا ہے۔ کیسے مچھلیاں پکڑتے ہو، کیسے غوطہ زنی کرتے ہو، کیسے ہیرے جواہرات لاتے ہو، ایک جگہ سے دوسری جگہ تمہارے کنٹینرز آتے ہیں، اور چاہے اس میں نافرمانیوں کے سامان ہو، یہ سب اللہ کا مال ہے۔ وہ ذات جس نے تمہیں سب کچھ دیا، اس کے آگے جھک جاؤ، اسی کی ضرورت ہے تمہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں، اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار ہو۔ اس نے زمین اور آسمان کی ساری ہی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، سب کچھ اپنے پاس سے۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیں یہ وہ چیزیں جو دن رات ہم دیکھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں، اللہ کا ہی عطیہ ہے۔ اور اللہ کا عطیہ دنیا کے بادشاہوں جیسا نہیں ہوتا کہ لوگوں سے مال لے کر پھر ان میں سے کچھ ان کو واپس دے دیتے ہیں، ٹیکسوں کے نام پہ لوگوں کا خون چوس کے پھر کچھ ان کو تھوڑی سی سہولتیں دے دیں۔ نہیں، یہ اللہ کی چیزیں تھیں، اللہ نے بندوں کو دی، اس کا کوئی مالک ساتھی نہیں، کوئی اس کے اندر شریک نہیں ہے۔ تو پھر سوچو، اس نے تمہیں جو اتنا کچھ دیا، تم اس کے اندر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ سوچو، ہم سب کو سوچنا ہے، کوئی دوسرا بعد میں سوچے گا۔ ہم تو آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہمیں تو اس کی زیادہ فکر کرنی چاہیے کہ میرے رب نے میرے لیے کیا کچھ کیا۔ للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، اے نبی ایمان لانے والوں سے کہہ دو کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے، ان کی حرکتوں پر درگزر سے کام لیں تاکہ اللہ خود ایک گروہ کو اس کی کمائی کا بدلہ دے۔ جو کہ نیک کام کرے گا وہ اپنے ہی لیے کرے گا، اور جو برائی کرے گا اس کا خمیازہ خود بھگتے گا۔ یہ کون سا دن ہے جس کے آنے کا اندیشہ نہیں؟ قیامت کا دن۔ کس طرح اللہ نے سر پہ قیامت کو رکھا ہوا ہے۔ اور یہ تو بات ہے نا، لا یرجون ایام اللہ، اللہ کے دنوں کی توقع نہیں، اصل میں یہ محاورہ ہے، مراد کے یادگار دن، اہم واقعات۔ ایام العرب کہا کرتے تھے تاریخی واقعات کو، تو لہٰذا اللہ کہتے ہیں ان کو سناؤ، دکھاؤ، پچھلی باتیں سناؤ ہسٹری کی، تو بتاؤ کسی طرح ایک بہت بڑی قیامت آ جائے گی۔ اور دوسری بات ہے کہ کن ظالموں کو معاف کرنے کی بات ہے، کن سے درگزر ہے، بہت سارے معنی ہیں۔ عام بات تو یہی ہے کہ لوگوں کو گناہ کرتے، غلط کام کرتے ہوئے دیکھ کر درگزر کرو، اللہ پہ معاملہ ڈال دو، تمہارے صبر اور حلم پہ اللہ تعالیٰ خود تم کو جزا دے گا، اور جو تکلیفیں تمہیں اللہ کے راستے میں آنے پر یہ لوگ دے رہے، اس پہ اجر تمہیں دے گا، پکڑ ان کی ہو جائے گی، اللہ پہ اس کو ڈال دو۔ بس کہتے ہیں آیت منسوخ ہے، اس کے بعد پھر جنگ کی اجازت دی گئی، لیکن بات حالات کے مطابق ہے، جیسا وقت ہو ویسا کر لو۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی تمہیں مارے ایک تھپڑ تو تم اس کے آگے دوسری گال کر دو۔ یاد رکھیں یہ اسلام کا مزاج نہیں۔ بعض لوگ ایسی آیات کو لے کر جہاد تک، قتال تک کو اسلام سے نکالنے کا زور ڈالتے ہیں کہ دیکھو اسلام کہہ رہا ہے معاف کر دو، تو پھر باقی پورا یہ موضوع کہاں جائے گا؟ پھر پوری سیرت کا مدنی دور نکال دیجیے۔ تو بعض دفعہ لوگ چھوٹی سی آیت میں سے اپنے مطلب کی بات لے کر دوسری طرف چل پڑتے ہیں۔ قسم الی ربکم ترجعون، پھر جانا تو تم سب کو اللہ ہی کی طرف ہے، اس کی طرف جانا ہے، وہ تمہیں پوچھ لے گا تم کرتے کیا ہو، کیسے کام کرتے تھے۔ ولقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب، الکتاب والحکم والنبوہ، اس سے پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی، ان کو ہم نے عمدہ سامان عزیز سے نوازا تھا، دنیا بھر کے لوگوں پر انہیں فضیلت عطا کی، اور دین کے معاملے میں انہیں واضح ہدایات دے دی۔ پھر جو اختلاف ان کے درمیان رونما ہوا وہ ناواقفیت کی وجہ سے نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد ہوا، اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ اللہ قیامت کے روز ان معاملات کا فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے۔ اس کے بعد اے نبی، ہم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک صاف شاہراہ یعنی شریعت پر قائم کیا، بس تم اسی پر چلو، اور ان کی خواہشوں کا اتباع نہ کرو۔ یہاں دیکھیے کہ ایک دفعہ پھر بنی اسرائیل کا اشارہ آ گیا، اللہ نے ان کو حکم دیا، یعنی کتاب کا علم دیا، فہم دیا، دین کی سمجھ دی، کتاب کے مطابق عمل کرنے کی حکمت سکھائی، معاملات میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا کی، کہا کہ ان کو اس وقت کے دور پہ فضیلت تھی، یہ نہیں کہ قیامت تک کے لیے تھی، اس وقت کے واقعی چنے ہوئے لوگ تھے، لیکن شرط کیا تھی کہ وہ اللہ کا دین قائم کرتے۔ سورت مائدہ میں بہت ڈیٹیل سے پڑھ چکے، لیکن چونکہ انہوں نے نہیں کیا تب ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ اصل بات یہ کہ ایسے لوگ ایسے کام کر کر کے اپنے لیے خود مختلف چیزیں قائم کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان کے پیچھے نہ لگے، کون؟ الذین لا یعلمون، جو نہیں جانتے، اللہ کے مقابلے میں وہ تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتے، یعنی ان کے پیچھے نہ لگنا، پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور متقیوں کا ساتھی اللہ ہے۔ یہ بصیرت کی روشنیاں سب لوگوں کے لیے اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو یقین لائیں گے، یعنی غیر اللہ پہ توکل نہیں کرنا۔ تم ان کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا دین بدلنا چاہتے ہو تو یاد رکھو یہ تو فائدہ نہیں دیں گے، لیکن اللہ کی پکڑ سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکے گا، ادھر کیا کرو گے؟ پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پھر شریعت کی بات ہو گئی نا، روشن دلیلیں۔ تو شریعت کیا ہے؟ روشنی، حق اور باطل کا فرق کرنے والی۔ لیکن اس سے ہدایت وہی لوگ پاتے ہیں جو سچائی پہ یقین رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے لوگوں کے لیے آخرت کی بات کرتے ہیں، اب توحید کی دعوت کے بعد پھر آخرت کی باتیں، آخرت آخرت، بار بار دوبارہ اللہ تعالیٰ اسی چیز کی دعوت دیتے ہیں کہ دیکھو ھذا بصائر للناس وھدى و رحمۃ لقوم یوقنون، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سوال بڑا پیارا ہے، ایسے لگتا ہے کہ ہم سب سے پوچھا جا رہا ہے۔ ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور متقیوں کا ساتھی اللہ ہے۔ یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں سب لوگوں کے لیے اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ ہدایت اور رحمت کے لیے یقین لازم ہے۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے، کہ ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے؟ بہت برے حکم ہیں جو یہ لوگ لگاتے ہیں۔ اللہ نے تو آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور اس لیے کیا ہے کہ ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے۔ لوگوں پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا۔ یہ مضمون پیچھے بھی آئے، آگے بھی آئے گا۔ کیا سوچتے اچھے برے ایک جیسے ہو جائیں گے؟ کوئی کرے کوئی نہ کرے ایک جیسے؟ دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا، آخرت میں کیسے ہوگا؟ خیر اور شر الگ چیزیں ہیں، نیکی بدی الگ چیز ہے۔ تو جب دنیا میں دو مختلف ٹائل ہیں تو بعد میں بھی دو مختلف لوگ ہوں گے، انجام ایک نہیں ہو سکتا۔ آج میں نے آج کی بات میں یہی بتایا کہ دنیا میں اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہمیں اس کا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے نا۔ یعنی آپ ایسی کھول لیں تو ٹھنڈک آتی ہے نا، کیا یہ ممکن ہے ایسی کھول لیں اور ٹھنڈک نہ آئے، ہیٹ کھولیں اور گرمی نہ آئے؟ ہے نا نتیجہ، چولہا جلائیں گے آگ لگے گی۔ تو جب دنیا میں ہر کام کا نتیجہ ہے تو پھر آخرت میں کیوں نہیں ہے؟ بس یہ سمجھ لیجیے کہ یہ بہت غلط سوچ ہے ہماری کہ دنیا میں جو کر رہے ہیں اس کا تو بدلہ کھٹکھٹ آ رہا ہے سامنے۔ یہ دیکھیں میں نے ایسے کیا تو آواز آئی نا، تو میں سوچوں آخرت میں مجھے ایسی کسی کام کا اجر جب بدلہ نہیں ملے گا، تو یاد رکھیے وہاں بھی اچھائیوں اور برائیوں کے بدلے ہوں گے، جو کرو گے وہ وہاں ملے گا۔ اگر سب کچھ ایک ہو جانا ہے پھر تو دھوکا، پھر تو وہ نعتوں میں اور جو قوالیوں میں پڑھتے ہیں کہ یہ تیرا گورکھ دندہ ہے، نعوذ باللہ، منہ پہ بات آتے ہوئے ایسے لگتا زبان ناپاک ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک بڑی معروف قوالی کے الفاظ ہے کہ نعوذ باللہ یہ دنیا ہے، رب تیرا ایک گورکھ دندہ ہے، یعنی استغفر اللہ کہ تو نے کھیل کھیلا ہوا ہے، بس استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ عقل دے، سمجھ دے، سوچ کے معنوں کو بولتے ہوئے سنے اور پڑھے کہ کہتے کیا ہیں۔ تو یہی گورکھ دندے ہوتے ہیں نا کہ جو کر لو وہاں اچھا ہی ہو جانا ہے، نہیں، وہاں جاؤ گے پتہ لگ جائے گا، جزا بھی ہے سزا بھی ہے، کھلی آنکھوں سے دیکھو گے۔ ایک شخص ساری زندگی اپنے اوپر اخلاق کی پابندیاں لگائے رہے، حق دیتا رہے، ناجائز فائدوں سے دور رہے، لذتوں سے خود کو محروم رکھے، حق اور صداقت کی خاطر قربانیاں دے، ہجرتیں کرے، گھر بار چھوڑے، اپنی زندگی کو پیچھے کر دے، اور دوسرا شخص خواہشات ہر ممکن طریقے سے پوری کر لے، نہ اللہ کا حق نہ بندوں کا حق، اس پہ ہاتھ اٹھاؤ، اس کا فائدہ اس کا نقصان، دھوکے، غبن، لذتیں، نفس کی پرستش، سب کچھ، کیا بتائیے دونوں آخر میں جنت میں ایک جگہ کھڑے ہوں گے؟ کیا اللہ نعوذ باللہ اس فرق کو ختم کر دے گا؟ جن کا مرتے دم تک جینا ایک جیسا نہیں رہا، کیا موت کے بعد ان کا انجام ایک جیسا ہو جائے گا؟ کتنی نان سینس قسم کی بات لوگ کرتے ہیں اور اس لیے کہ ان کو زندگی کا مقصد نہیں پتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سوچو, ہر ایک کو ملے گا, غور کر لو, آج کر لو. اور آگے ساتھ ہی آپ دیکھ لیجئے کہ بات آ گئی, افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ, پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. اللہ کے بعد اب اور کون ہے جو اسے ہدایت دے. ان آیتوں کو تو ہائی لائٹ کر لیں, سورہ فرقان میں بھی آئیں گی, اسی کے ساتھ ملتی ہوئی آتے ہیں. جعفرائیت من اتخذ الہہ ہواہ, خواہش کو معبود بنانا, اور یہاں سب سے بڑی بات ہے اللہ اللہ علم, علم کے بعد بڑھتا. کیا خواہش نفس کو خدا بنانا ہوتا ہے؟ خواہش نفس کو خدا بنانا کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشوں کو پوجے, جس کام کو دل چاہے کر لیا, چاہے اللہ حرام کہے مکروہ کہے کر لو, جس کام کو دل نہ چاہا اس کو نہ کیا, چاہے اللہ اس کو فرض قرار دے دے. جب انسان اس طرح کسی کی اطاعت کرنے لگے تو گویا کہ اس نے اس کو معبود بنا لیا. آپ کہہ لیجئے کہ زبان سے تو وہ اللہ کو اپنا الہ اور معبود کہتا ہے لیکن دل خدا بنا بیٹھا ہے, اس کا بت, اس کا اپنا آپ, اس کا اپنا وجود ہے. آئینے میں دیکھ کے پوچھتا ہے خود کو, اپنے ہر اشارے پہ بھاگتا ہے, نفس کے ایک اشتہا پہ لپک پڑتا ہے لیکن اللہ کی بات پہ نہیں آتا. اس لیے انسان کو بہت فکر کرنی چاہیے. ایسا شخص خواہش نفس کا نہایت فرما بردار ہے, جدھر اس کا نفس اس کو بلاتا ہے اس طرف چل پڑتا ہے, گویا کہ وہ اس کی بندگی اس طرح کرتا ہے جیسے کوئی شخص اپنے خدا کی بندگی کرتا ہے. ادھمہ اللہ علی علم, اللہ اکبر, عالم ہونے کے باوجود اللہ نے اس کو گمراہی میں پھینکا کیونکہ خواہش نفس کا بندہ بن گیا. اس سے پتہ چلتا ہے ہر عالم نیک نہیں ہوتا. دعا کیجئے وہ علم ملے جس کے بعد خواہشات کا پانی نہ اوپر چڑھ جائے, اپنی مرضی سے مسئلوں کو مروڑ تروڑ کے ادھر سے ادھر نہ کر لیں, ایکچولی اور دس اینڈ دیٹ کر کے اپنے آپ کو نہ کر لیں. کانوں پہ مہر, آنکھوں پہ مہر, دل پہ پردے, بار بار اللہ ان پردوں کی بات کرتا ہے. کا فلا تذکرون, کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے؟ وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یهلکنا الا الدهر. یہ لوگ کہتے ہیں زندگی بس تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے, یہی ہمارا مرنا اور جینا ہے, اور گردش ایام کے سوا کوئی چیز نہیں جو ہمیں ہلاک کرتی ہو. در حقیقت اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں, یہ محض گمان کی بنا پر یہ باتیں کرتے ہیں, اور جب ہماری واضح آیات ان کو سنائی جاتی ہیں تو ان کے پاس کوئی حجت اس کے سوا اور نہیں ہوتی. کیا کہ اٹھا لو ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو. آپ دیکھیے اس کو کہتے ہیں حجت بازی, چور اوپر سے سینہ زور, مانتے بھی نہیں اور بعد میں جب پھنستے ہیں تو پیچھے ہو جاتے ہیں. خواہشات کی تو بندگی کی, آخرت کو پیچھے ڈال دیے کیونکہ عقید آخرت آزادی کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے. تو جب آخرت کا انکار کیا تو نفس کی بندگی اور بڑھ گئی, اور موجیں کر لو اور گمراہی میں بڑھتے جاؤ. پھر ہر وہ برائی بھی بندہ کر لے گا جس کو کبھی شاید نہ بھی کیا. کسی کا حق مارنا مشکل نہیں, کسی پہ ظلم زیادتی مشکل نہیں. ایسے لوگ ایسی باتوں کو سن کر پیچھے ہو جاتے ہیں, کہتے چھوڑو کچھ نہیں, اور ذرا کوئی کچھ کہے تو پھر دل سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے دلیلیں لاتے ہیں, نہیں آج نہیں, کل نہیں, ایسا نہیں, ایسا نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ان کو کیسے یہ ساری باتیں پتہ چلی, ان سے پوچھو. کوئی علم کا ذریعہ ہے ان کے پاس جس سے پتہ چل گیا کہ نہیں یہی دنیا اسی میں مر کے ختم ہو جانا ہے؟ کہا نہیں. ان کو بتا دو کہ ایسا نہیں ہوگا, تم جو باتیں کرتے ہو یہ تمہارے سامنے آئیں گی. اب اس کے بعد ہے وہ آئے جس کو سورت کا نام قرار دیا جا سکتا ہے. پہلے اللہ ملک السماوات والارض, اس کو بھی دیکھیں اللہ کی بات چاہیے زمین و آسمان میں, اس پہ غور کرو. اس کے اوپر غور کر لو گے تو باقی باتیں بالکل ہی پیچھے ہٹ جائیں گی. اس کے ساتھ تم نے اپنی زندگی کا معاملہ کیا ہوا ہے جس نے تمہیں سب کچھ دیا ہوا ہے, اور جس روز قیامت کی گھڑی آ کھڑی ہوگی اس سے ہم باطل پرست خسارے میں آ جائیں گے. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً, اس وقت تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا دیکھو گے. اللہ اکبر, آخرت کا منظر. اتنی بڑی ذات کے سامنے سب جھکے ہوں گے، کھڑے ہونے کا یارہ کس میں ہوگا، وہاں تو سب جھکے ہوں گے. جو کیفیت آج ہم سے اختیاری طور پہ مطلوب ہے نا، وہی کیفیت آخرت میں استراری طور پہ کی جائے گی. داری جھکو، رو، بڑے بڑوں کی اکڑ ختم، آجزی کے ساتھ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے پڑے ہوں گے. ہر گروہ کو پکارا جائے گا کہ آؤ اپنا نامہ اعمال دیکھو. ان سے کہا جائے گا آج تم لوگوں کو ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے تھے. یہ ہمارا تیار کیا ہوا اعمال نامہ ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک شہادت دے رہا ہے، اور جو کچھ بھی تم کرتے تھے اسے ہم لکھواتے جا رہے تھے. کیا مطلب لکھوانے کا؟ یہ نہیں کہ کاغذ قلم لے کے لکھوائے جا رہے ہیں. آج دیکھیے کائنات میں کتنی دلیلیں موجود ہیں کہ لکھنے کے لیے کاغذ بھی نہیں پکڑنا پڑتا، قلم بھی نہیں، آپ کا ماؤس ہی کافی ہے. لیکن انسانوں کے قول اور ان کے افعال کو ثبت کرنے کی کتنی صورتیں ہیں. کہیں پرنٹنگ، کہیں فوٹوز، کہیں ویڈیوز بنائی جائیں گی، کہیں ان کی نشانیاں لگی ہوئی ہیں، ان کی نیتیں، ان کے ارادے، خواہشات، خیالات، ایک ایک چیز اللہ نے ریکارڈ میں رکھی. کل دور کیسا تھا؟ کل کہتے تھے اس کو یہ کر لو، اس کے فوٹو کاپی، کاربن پیپر، اس کو ادھر رکھو ادھر. اب کیا کہتے ہیں؟ وہ بس چھوڑو نا، تصویر کھینچ لیتے ہیں. ہاتھوں میں کمپیوٹر آ گئے، سیل فون، تصویر کھینچ کے آپ سارے ریکارڈ رکھتے جائیں. یہ ہے لکھت پڑھت. اللہ کی لکھت پڑھت مشکل نہیں ہے، آج فکر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کہتے ہم تمہارا سب ریکارڈ رکھ رہے ہیں، تمہیں کیا پتا تھا؟ تم اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے تھے، بہت ہوشیار سمجھتے تھے. نہیں، تم اتنے ہوشیار نہیں تھے. جو کچھ بھی تم کرتے تھے ہم لکھواتے جا رہے تھے. پھر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کا رب ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا. اللہ ہمیں بھی اپنی رحمت میں ڈال لے، ہمارے پلے کچھ نہیں ہے. ذالک هو الفوز المبین، یہی کھلی کامیابی ہے، واضح کامیابی. وام الذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا، ان سے کہا جائے گا کیا میری آیات تم کو سنائی نہ جاتی تھی، مگر تم نے تکبر کیا اور مجرم بن کر رہے. اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے، ہم تو بس ایک گمان سا رکھتے ہیں، یقین ہم کو نہیں. آج بھی لوگ اپنے عمل سے کہتے ہیں نا، اور دیکھیں گے اے جہاں مٹھا تے دوسرا کتنے مٹھا. یہی میٹھا گمان، غرور، تکبر، اپنی شان سے بڑی بھی بات لگتی تھی کہ اللہ کے آگے جھکے، آخرت کو مانے. کوئی ہم سے پوچھے، ہم دوسروں سے پوچھنے والے، لوگ ہم سے پوچھے، ہم نہیں مانتے، کھلا انکار. اچھا بس لوگ سوچتے ہیں کہ جب تک ہم مانیں گے نہیں تو ہمیں گناہ بھی نہیں ہوگا، شک کے ساتھ کام کرتے رہو تاکہ گناہ نہ ہو. اللہ کہتا ہے یہ سارے شک اس دن نکل جائیں گے، تمہارے سارے بل کس اس دن نکل جائیں گے. پھر تمہیں پتا چلے گا یہ گمان نہیں حقیقت تھی. اس وقت ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی. کیسے کھلیں گی برائیاں اعمال کی؟ دنیا میں پردے اللہ نے ڈالے میں وہاں کھل جائیں گے. زبان حال اور زبان قال سے پتا چلے گا کیا کچھ کرتے تھے، اور وہاں پتا لگے گا کہ جن طریقوں کو اور اپنی جن عادات کو اور اپنے جن کاموں کو وہ بہت اچھا سمجھتے تھے وہ سب بیکار تھے. جس کو خوب سمجھا وہ نہ خوب نکلا. اپنے آپ کو کسی کے آگے جواب دے نہیں سمجھتے تھے، آج پتا چلے گا کہ سب کے سامنے ان کی ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی ہے، پوچھا جا رہا ہے بتاؤ کیا کر کے آئے ہو. اور وہ اسی چیز کے پھیر میں آ جائیں گے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. اللہ اکبر. اور ان سے کہہ دیا جائے گا آج ہم بھی اسی طرح تمہیں بھلائے دیتے ہیں جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے. تمہارا ٹھکانہ اب دوزخ ہے اور کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں. یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق بنا لیا تھا اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا. بس آج نہ یہ لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے کہا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کر لو. یہ آخری فقرہ کیا بتاتا ہے؟ کہ جیسے کوئی آقا اپنے خادموں کو ڈانٹنے کے بعد دوسروں سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ اچھا اب ان نالائکوں کی یہ سزا ہے، اب میں ان کو مزہ چکھاتا ہوں. اللہ اکبر، دل پہ بوجھ ڈالنے والی آیتیں ہیں. آج معافیا مانگ کر رب کو راضی کر لیں، کل بڑا مشکل ہو جائے گا. اس لیے پھر آخری آیتیں فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. پس تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو زمین اور آسمانوں کا مالک اور سارے جہان والوں کا پروردگار ہے۔ زمین اور آسمانوں میں بڑائی اسی کے لیے ہے، وہی زبردست اور دانا ہے۔ اتنی پیاری قاری اجمی نے یہ آیتیں پڑھی ہیں کہ جب سنتے ہیں تو دل پہ روب تاری ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے جھک جاؤ، دیکھیے سورۃ جاثیہ تھی نا، مجھے تو ایسا لگتا کہ اس نے مجھے اندر سے جھکا دیا۔ ٹوٹ جاتا بندہ، یقین کریں اگر آپ اتنا قرآن سنیں، میں تو کہتی ہوں شاید میں ہی زیادہ خوش قسمت ہوں۔ کسی نہ کسی ناطے سارا دن قرآن زبان پہ، کہیں کچھ، کسی کی بات، کسی کا سننا، کسی کا اگلا پچھلا۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ آپ کے گھروں میں پہل ٹاک اپ چلتے ہیں، آپ کلاسز لیتے سنتے ہیں، کسی نہ کسی موقع پہ کوئی نہ کوئی آیتیں کہیں نہ کہیں آپ سن ہی رہے ہوتے ہیں نا، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے، کبھی سورت نور، کبھی کچھ۔ میں تو اپنے آپ کو اتنا آج کل محسوس کرتی ہوں، یقین کریں، کیونکہ آخری سورتیں چل رہی ہیں نا، ادھر آپ کا بھی یہ آخری پارا کرا رہے ہیں، سبح الاسلام میں بھی یہ آخری سورتیں چل رہی ہیں، اور ویکینڈ پہ بھی ہر جگہ ایسے ہی لگ رہا ہے مجھے کہ جیسے موت کے پیغام ہے، کچھ کر لو، کچھ کر لو، زندگی بہت تھوڑی ہے۔ دعا کیجیے اللہ اس چھوٹی سی زندگی میں برکت ڈال دے اور ہم سے کچھ کرا لے، کچھ کروا کے دنیا سے بھیجنا ہے اللہ، ہمیں وہ چھوٹا سا تنکا بنا لے کہ جو تیرے راستے میں ایک بہت بڑا کام کر جائے۔ یہاں پہ پارا پورا ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سر، ویلکم ٹو دی بیوٹیفل لیسن، اینڈ آئی تھنک یہ جو آخری پوائنٹ استاد ابھی نے کہا تھا، مجھے اس سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ اگر کوئی صرف قرآن ہی نہ پڑھے تو اسے اس بات کا کوئی شوق اور کوئی احساس ہی نہیں ہوگا کہ میری زندگی کو مجھے کتنا یوزفل بنانا ہے اور اس سے مجھے کتنا کچھ حاصل کرنا ہے۔ یعنی یہ سوچ ہونا ہی اتنی بڑی بات ہے، لیکن اگر کسی کو کوئی سوچ ہی نہیں تو اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ مجھے اسپیشلی کچھ کام اسپیشلی کسی جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے واقعی میں وہ اچھے کام لے کر ہی اس دنیا سے بھیجیں، سو دیٹ وی ہیو سم تھنگ۔ نو ڈاؤٹ کہ انسان اپنے اعمال سے نہیں جاتا بلکہ اللہ کی رحمت سے جاتا ہے جنت میں۔ ان شاء اللہ پھر ورڈ میٹنگ سے اسٹارٹ کر کے آپ اس سے ریڈی ہوں گے۔ تو جی شروع کرتے ہیں سورۃ الدخان، آیت نمبر 34 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سیکنڈ، یس سوری، ان شاء اللہ پھر ہم شروع کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ آئی نمبر 37، آئی نمبر 37، اور اہلکناہم، اہلکناہم، ہلاک کیا ہم نے ان کو، صحیح کر تباہ کر دیا ہم نے ان کو، رائٹ؟ تو یہ ہم اور ان کو کبھی ٹرانسلیشن امپورٹنٹ ہے۔ آیا 40، می فار تو ہوں،
ان کے مقرر وقت، ان کا وقت مقرر ہے، میقاتہم یہ ہوگا کہ ان کا مقرر وقت، رائٹ، ان سب کا وقت مقرر، وقت مقرر، یس، ان کا طے شدہ وقت، ٹھیک. پھر اس کے بعد آگے آیا نمبر 45، کل موہی، کس کو کہتے ہیں کل موہی؟ کھولے گا، لیکن یہ کھولے گا اس کا ٹرانسلیشن نہیں ہے، وہ نیکسٹ ورڈ ہے، جیسے پگھلا ہوا تانبا، یس، جیسے پگھلا ہوا تانبا، جیسے آپ دیکھیں کیا سے تو جیسے کمی نہیں آ ہی جائے گا، مانند پگھلے ہوئے تانبے کی، یس. اینڈ دین دا نیکسٹ ورڈ از یا وہی کھولتا ہے، یا کھولے گا، یا کھولتا ہوا ہوگا، ٹھیک. اچھا پھر اس کے بعد آیا نمبر 47، فاتلوہو، بس گھسیٹو اس کو، پھر کھینچو اس کو، بس کھینچو اس کو، رائٹ، گڈ، سب نے ٹھیک لکھا. نیکسٹ آیا 48، سبو، سبو، ڈالو، انڈیلو، یس، ٹھیک ہے، الحمد للہ، گڈ، رائٹ. اینڈ جی آئی نمبر 59، مرتقبون، مرتقبون، انتظار کرنے والے، انتظار میں ہیں، رائٹ، بالکل ٹھیک. نیکسٹ سورت الجاثیہ میں دیکھیں گے ان شاء اللہ، آیا نمبر 4، یا بوسو، یا بوسو، وہ پھیلاتا ہے، ماشاء اللہ، وہ پھیلاتا ہے، گڈ. آیا نمبر 5، تخریف، تخریف، بدلنا، پھرنا، گردش، یس، چینج، رائٹ، آلٹرنیشن، جی. پھر اس کے بعد آگے دیکھیں گے ان شاء اللہ آیا نمبر 8 میں، یسرو، یسرو، ہی انسسٹ، وہ ضد کرتا ہے، یس، وہ ارتا ہے، بالکل ٹھیک ہے. ویری گڈ. فردر ان شاء اللہ دیکھیں گے جی آیا نمبر 15 میں، آیا نمبر 15، اسا، برا کیا، یس، برا کرے یا برا کیا، جی، ٹھیک. آگے دیکھیں گے آیا نمبر 18، آیا نمبر 18، شریعتن، اس کا ٹرانسلیشن، شریعتن،
ایک کھلا رستہ، طریقہ، ایک خاص طریقہ. شریعت پر رائٹ، ایک رستے کے، ٹھیک. پھر اس کے بعد آیا نمبر 20، بفور اٹ، بس فور ایڈ، دانائی کی باتیں. یس، دانائی کی باتیں. جب ماشاء اللہ ان شاء اللہ ایک اور ہم کوئی لاسٹ ورڈ لے لیتے ہیں. جی ایک سیکنڈ، ان شاء اللہ دیکھیں. آئی نمبر 28، جاسیہ کسے کہتے ہیں؟ گھٹنے کی بل جڑی ہوئی، گھٹنوں کی بل گری ہوئی، گھٹنوں کے بل گری ہوئی. فالن ڈاؤن، یس، ٹھیک. آئی تھنک ٹرانسلیشن گھٹنوں والا ٹرانسلیشن ایڈ اپ ہوگا، بٹ مجھے انگلش میں نہیں پتا. جی، گھٹنوں کے بل گرنا، رائٹ. نیم ڈاؤن، یس، گڈ، نیم ڈاؤن. ٹھیک، تو ان شاء اللہ یہیں تک ہی کو رکھتے ہیں. جزاک اللہ خیر ان کے فری ہوا سنو مجھے کا ماشاء اللہ اچھی پارٹیسپیشن آپ سب کی طرف سے. نیکسٹ آپ کا سیشن آج صحیح بخاری کا ہے، تو ان شاء اللہ اس کو شروع کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
نصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. مختصر صحیح بخاری میں سے آج ہم کریں گے کتاب سجود السہو، یعنی نماز کے دوران اگر کوئی غلطی ہو جائے تو کیا کرنا ہے اور کیا پڑھنا ہے. اور حقیقت ہے کہ ہر انسان سے ان غلطیاں ہوتی ہیں. عام حالات میں جو غلطی کی جاتی ہے اس کا تو بندہ معافی مانگ لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اس کی اصلاح کر لیتا ہے. لیکن نماز چونکہ اللہ اور بندے کے بیچ میں ایک کنورسیشن ہے، ایک بہت بڑی ہستی کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہوتا ہے، تو وہاں ارادتاً یا غیر ارادی طور پر، یعنی پرپسلی اور ان پرپسلی، جانتے بوجھتے یا انجانے میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ ایک سجدہ کیا جاتا ہے، اور بعض دو سجدے بھی ہیں. آپ کو انشاءاللہ اس کی کچھ چیزیں ملیں گی. آپ اسے یہ دیکھیے، ایک بات تو یہ ملتی ہے کہ ہر گناہ کا کفارہ ہے، ہر غلطی کا ازالہ ہو جاتا ہے. اور اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان نیکیاں کرنے کے دوران بھی غلطی کرتا ہے. ڈیفالٹ نہیں ہونا چاہیے. بس اب شیطان ہمیں یہ سوچ دلواتا ہے کہ تم سے تو اتنی غلطیاں ہوتی ہیں تو بہتر ہے کہ تم یہ کام چھوڑ دو. تم سے تو اچھا فلاں 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 کر سکتا ہے، تو پھر تم کیوں کر رہی ہو؟ تو آپ کے نہیں، غلطیوں سے بھرا ہوا بھی کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے مجھے یہ موقع دیا ہے. تو جب نماز میں کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے بعد جو سجود کیے جاتے ہیں اس کو سجدہ سہو کہتے ہیں. سہو کہتے ہیں ارادے کو, سجدہ سہو یعنی ایسی غلطی جو آپ سے ہو گئی اور اب آپ ارادے کے ساتھ اس کو نیکی میں بدل رہے ہیں, اس کا بیان ہے انشاءاللہ حدیث نمبر 631 سے ہم دیکھیں گے اور اپنی اصلاح بھی کریں گے. اسے پیچھے ہم نے دیکھا تھا کہ نماز میں کچھ خاص کام کرنے کی اجازت, کیا کر سکتے اور کیا نہیں کر سکتے. یہ چھوٹے چھوٹے ٹاپکس آپ کو مجھے اپنی نمازوں کی اصلاح کرنے کا موقع دیتے ہیں. کتاب کا پیج نمبر 416 ہے اگر آپ گرین بک کو یوز کر رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کتاب الصحف, سجدہ صحف کے بیان میں پہلا کہ اذا صلى خمسا, جب بھول کر پانچ رکعت پڑھ لیں. آپ کو پتا نا کہ اکٹھی پڑھی جانے والی رکعت میں عموماً چار رکعتیں ہوتی ہیں, یعنی چار فرض. اب چار کی جگہ کوئی پانچ پڑھے تو کیا ہوگا؟ اس میں ایک واقعہ ہے. عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلى الظهر خمسا فقیل له ازید فی الصلاۃ فقال وما ذاك؟ قال صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ظہر کی نماز پانچ رکعت پڑھائی. عرض کیا گیا کہ نماز میں کچھ اضافہ کر دیا گیا. آپ نے فرمایا وہ کیا؟ عرض کیا گیا کہ آپ نے پانچ رکعت پڑھی ہیں تو آپ نے سلام پھیرنے کے بعد دو سجدے صحف کے کیے. کیا پتا چلا؟ امام بخاری کیا بیان کریں کہ اگر نماز میں کمی ہو, یعنی پانچ کی جگہ تین پڑھ لیے مثال ہے اور شک ہے, تو سلام سے پہلے سجدہ صحف کیا جائے گا, اور اگر کچھ اضافہ ہو جائے تو سلام کے بعد سجدہ صحف کیا جائے. لیکن امام احمد کہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے, جس بھول میں صورت میں کوئی حدیث نہیں آئی تو سلام سے پہلے سجدہ کیا جائے. اور جو بات مجھے سب سے صحیح لگتی ہے کہ نماز کے دوران ہی یاد آ جائے اگر آپ کو کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے تو سلام پھیرنے سے پہلے کر لیں, اور جب سلام پھیرنے کے بعد دوسرا کوئی ریمائنڈ کرائے کہ آپ نے ایک رکعت کم پڑھی یا زیادہ پڑھی. اگر کم پڑھی ہو تو کھڑے ہو کر ایک رکعت اور پڑھیں اور پھر دو سجدے صحف کے کریں. تو وہ اگر پہلے ایکسٹرا نہیں تھی تو یہ مل کر پوری ہو جائے گی, اور اگر پہلے پوری تھی اب یہ ایکسٹرا تو یہ صحف کے دو سجدے مل کر اس کو دو نفل بنا کر دو نفلوں کا اجر ملے گا. بات واضح ہے؟ کیا بات ہے؟ خلاصہ پھر کر دیتی ہوں کہ نماز میں کبھی بیشی کا شک ہے, پہلی تو بات ہے کہ نماز میں ہوش سے بیٹھیں. یہ جو رکعتوں کا شبہ لگتا ہے نا کہ میری رکعتیں کم ہیں, زیادہ ہیں, میں کیا کیا, اس کی وجہ یہ کہ دھیان نہیں ہے, نماز میں توجہ نہیں ہوتی. آپ چار مختلف صورتیں ذہن میں رکھ لیں. پہلی صورت رکعت میں یہ صورت پڑھنی ہے, دوسری میں یہ پڑھوں گی, تیسری میں یہ, چلے چوتھی میں کچھ نہیں پڑھوں گی تو غلطی نہیں لگتی. پلاننگ کے ساتھ جب نماز کو پہلے سے سیٹ کرتے ہیں نا کہ کس کس کے رکعت میں کیا پڑھنا ہے تو غلطی لگنے کی صورت میں گن لیجیے. ہماری نمازوں میں غلطی لگتی کیوں ہے رکعتوں کی؟ نان اسٹاپ پڑھ رہے ہوتے ہیں, دماغ تو ساتھ ہوتا ہی کوئی نہیں, بس زبان خود بخود چل رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر کبھی غلطی ہو جائے, پہلے شک پڑ جائے کہ میں نے تو تین رکعت پڑھ کے سلام پھیرنے لگی ہوں, تو کھڑے ہوں ایک رکعت اور پڑھے, پھر اس کے بعد اینڈ تک پوری نماز پڑھ کے سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کریں, اللہ اکبر کر کے سجدے میں جائیں, جو سجدے میں پڑھتے ہیں وہی پڑھیں گے, پھر اٹھے, بیچ میں کچھ نہیں پڑھنا, پھر دوبارہ سجدہ کریں گے, پھر دوسرا سجدہ کریں, اور اس کے بعد دونوں طرف سلام پھیر دیں. ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مغالطہ ہے, پھر تشہد تک پھر دوبارہ پڑھتے ہیں, پھر ایک طرف سلام پھیر کے پھر دوبارہ دوسری کرتے ہیں, ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے. بس نماز کے اینڈ پہ ہے سلام پھیرنے سے پہلے یا بعد, اور دو سجدے کریں گے وداؤٹ اینی تھنگ ایلس, دو سجدوں کے بعد سلام پھیر دیں گے. کمی بیشی دونوں صورتوں میں انشاءاللہ یہ کمپنسیٹ کرے گا, یہ اس چیز کو پورا کر دے گا. اب ایک اور ہے, اذا کلم وهو يصلي فاشار بيده واستمع, جب نمازی سے کوئی بات کرے اور وہ سن کر ہاتھ سے اشارہ کر دے. پیچھے نے بڑا کہ نماز میں بولنے کی اجازت نہیں ہے, لیکن اگر کوئی بات کر دے تو کیا کرے؟ ان ام سلمہ رضی اللہ عنہا قالت سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ينہا عن الرکعتین بعد العصر ثم رأیته يصليهما وكان عندي نسوة من الانصار فارسلت اليه الجارية فقلت قومي بجنبه قولي له تقول لك ام سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين واراك تصليهما
فإن شار بيده فاستاخري عنه ففعلت الجارية فاشار بيده فاستاخرت عنه فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية سالتي أنا ركعتين بعد العصر وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. کتنی طویل روایت ہے، آپ دیکھیے کہ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع کرتے تھے، پھر میں نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، یعنی پہلے تو منع کیا لیکن خود پڑھ رہے تھے، دیکھا اس وقت میرے پاس انصاری عورتیں بیٹھی تھیں، میں نے ایک لڑکی کو آپ کی خدمت میں بھیجا اور اس سے کہا کہ آپ کے پہلو میں کھڑے ہو کر عرض کرنا کہ ام سلمہ دریافت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول، میں نے آپ کو ان دو رکعتوں سے منع فرماتے سنا ہے، جبکہ اب میں آپ کو دیکھتی ہوں تو آپ دو رکعت پڑھ رہے ہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے تیری طرف اشارہ کریں تو پیچھے ہٹ جانا، یعنی ایسے ہاتھ سے اشارہ جیسے کرتے ہیں ہم، چنانچہ اس لڑکی نے ایسا ہی کیا، آپ نے اپنے ہاتھ سے جب اشارہ فرمایا تو وہ پیچھے ہٹ گئی، پھر آپ نے نماز سے فارغ ہو کر فرمایا اے ابو امیہ کی بیٹی، تو نے عصر کے بعد دو رکعتیں پڑھنے کے متعلق پوچھا، تو بات دراصل یہ ہے کہ قبیلہ عبد القیس کے کچھ لوگ میرے پاس آ گئے تھے، انہوں نے ظہر کے بعد کی دو رکعتوں میں مجھے دیر کرا دی، تو یہ وہی دو رکعتیں ہیں، یہ نفل نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ رکعتوں کو اور اس کو نفل کو تو بات کریں، لیکن اس سے یہ پتا چلا کہ نماز کے دوران اگر کوئی بات کرے تو آپ اس کو اشارے سے بات سمجھا سکتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ وہ وہاں سے ہٹ جائے، کبھی ایمرجنسی ہو سکتی ہے، کوئی کچھ کہہ سکتا ہے، عام حالت میں نہیں لیکن کبھی ایسا ہو تو اشارے سے کہہ سکتے ہیں، یا کوئی چابی پوچھتا ہے تو آپ بیگ کی طرف ایسے اشارہ کر دیتے ہیں، یا باہر کر دیں، یا کچھ کر دیں، یا کوئی کہتا ہے سوئچ کی طرح، کچھ ایسی چیزیں تو اشارتاً وہ بات کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ظہر کی سنتیں جو رہ گئی تھیں وہ آپ نے ادا کی تھی، نفل نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے۔ تو بعض حالات میں سنتیں جو ایسی ہوتی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھتے تھے، کیونکہ سنتیں موقعہ بھی ہوتی ہیں غیر موقعہ، تو جو سنتیں آپ ہمیشہ پڑھتے تھے اگر وہ چھوٹ گئیں تو وہ پھر بعد میں پڑھا جا سکتا ہے۔ یہاں سے آپ کو وہ بھی چیز پتہ چل رہی ہے کہ کیسے آج ہمارے ہاں جو نماز کے ایک سیٹ پیٹرن بن گیا وہ وہاں نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ باب اتنا صحیح تھا، یہ پورا ہوا۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی الحمدللہ، تو ہمارا صحیح بخاری کا چھوٹا سا سیشن تھا اینڈ آج ہم سجدہ صاحب کے بارے میں پڑھائے، تو تھوڑا سا دیکھ سکتے ہیں جسٹ اے فیو منٹس کہ سجدہ صاحب کیا ہوتا ہے۔ جی سجدہ صاحب کیا ہوتا ہے؟ نماز کی غلطی کا کفارہ، یس، کہ نماز میں اگر صرف کمی کا یا زیادتی کا اس طرح کا ارادہ، ٹو میک اپ فار اینی مسٹیکس، یس، سب نے صحیح لکھا ہے بہت، کہ اگر کم کر دیا جائے تو بھی اس کو کر سکتے ہیں، اگر زیادہ کر دیا جائے تو بھی کیا جا سکتا ہے، یس، نماز کی کمی بیشی کو پورا کرنا، صحیح۔ چھوٹا سا لیسن تھا آپ کو۔ دوسری چیز ہم نے ایک اور بھی پڑھی کہ آپ نماز کے دوران کیا کوئی اشارہ کر سکتے ہیں اگر کوئی خاص ضروری بات بتانی ہو یا کوئی اشارہ دینا ہو جو کہ امپورٹنٹ ہو، کہ نماز میں اگر موومنٹ ہو تو وہ نماز کو توڑ دیتی ہے، لیکن خاص نیسیسری، اف نیسیسری، خاص سرکمسٹانس میں تو پھر کیا جا سکتا ہے، رائٹ۔ تو الحمدللہ سمپل اینڈ ایزی، اللہ تعالیٰ کا شکر کہ انہوں نے ہمیں اتنے اچھے اور آسان طریقے بتائے اور سکھائے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ یہ کہ پھر آپ کے نیکسٹ سیشن کی طرف موو آن کریں، سب ریڈی ہیں یا استراف القلوب اور اس کا چیپٹر نمبر 4 ہے، تو انشاءاللہ اس کو شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
خوف و خشیت، ہم اس چیپٹر میں سے آج جو ٹاپک دیکھیں گے وہ کیا ہے کہ مومن میں خوف کو پیدا کرنے والے کیا اسباب ہیں. ہم سب نے خوف الہی کے بارے میں بہت کچھ سنا، پڑھا، دیکھا، اپنے اوپر اس کو رکھا. اب ہم دیکھیں گے کہ کیا اسباب ہیں، کیا مینز ہیں، کیا وہ ٹولز ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کریں. اور آپ کے جو سوالات تھے پچھلے حصے میں کہ آپ اپنے بچوں کے اندر بھی اللہ کا خوف پیدا کرنا چاہتے ہیں نا، تو یہ اب اس کا جواب ہے. جو چیز میرے اندر اللہ کا خوف لائے گی نا، وہی میرے بچوں میں بھی لائے گی، وہی میرے بھائیوں میں بھی لائے گی، اور ہر انسان کے لیے یہی رولز ہیں. تو جس کو یہ مل گئے انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. آپ کہہ لیجئے کہ آج نمازیں، روزے، عبادات کے باوجود ہماری زندگی میں ایک خلا ہے، ایک کمی ہے، اور وہ کمی کیا ہے؟ خوف خدا کی. ابھی تک ہمیں وہ ریسیپی نہیں ملی کہ جس کے ذریعے ہم اپنے اندر خوف و خشیت پیدا کر سکیں. تو آئیے دیکھتے ہیں، ہم 20 ڈفرینٹ اسباب دیکھیں گے، جس میں پہلا سبب یا پہلی چیز وہ کیا ہے کہ اللہ کی عظمت اور جلالت کی شان کو یاد کرنا. یعنی اللہ کتنا بڑا ہے، ہم دن رات کہتے ہیں اللہ اکبر، لیکن حقیقت میں اللہ کتنا بڑا ہے اس کا احساس دلانا. جتنا اللہ تعالیٰ کے وہ نام جو اس کی مائٹینیس کو، اس کے دا بگیسٹ ہونے کو ثابت کریں، اینڈ پہ دکھاتے ہیں آپ کو. یعنی کبھی ایسی ویڈیوز دیکھتے ہیں نا، تو اس کو دیکھ کر بھی دل کو کچھ ہوتا ہے، ہائے اللہ اتنا بڑا ہے، اس نے اتنا بڑا سورج بنایا، اتنا بڑا چاند بنایا. تو اللہ تعالیٰ کے نام مثلاً العزیز، الجبار، المتکبر، القاہر، ان سب پہ غور کریں. اور اگر آپ اپنے لیے چھوٹی سی ایکٹیویٹی لے لیں، یہ نام بہت زیادہ لمبے نہیں ہیں، 15-20 منٹ کی شاید آڈیو ہوگی، ان کی صرف سن لیں. یعنی ہم نے اللہ کے ناموں پہ تو بہت بات کی پیچھے بھی، اب صرف وہ نام سنیں جس سے اللہ کا روح دکھے، اللہ کی قہاریت، اس کے غلبے کی بات، وہ کائنات میں کیا کر سکتا ہے، کیسے ہے، اللہ آسمانوں کو زمین پہ گرانے سے اگر نہ روکے تو کون روکے، اللہ کی شان کیا ہے. بغیر آمدن تراؤ نہا، صورت رات میں آتا ہے کہ تم بغیر ستونوں کے آسمان کو کھڑا دیکھتے ہو، تو کون سی ذات ہے جس کو تھامتی ہے. تو اس طرح کے ناموں پہ غور کیجئے جس میں سے اللہ تعالیٰ کا بڑا پن دکھے گا. اور آپ دیکھیں گے کہ جتنا ہم اس چیزوں کو دیکھتے ہیں اتنا زیادہ آپ کے اوپر اللہ کا خوف آئے گا. سورۃ آل عمران آیت 28، پھر اسی طرح سورۃ زمر، وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطویاتم بیمینہ، کہ جیسی قدر اللہ کی کرنی چاہیے تھی ویسی قدر انہوں نے نہیں کی. ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں ہوگی. امیجن کریں، ہم اصل میں چیزوں کو ویژولاز نہیں کرتے، بس سنتے ہیں اوکے ٹھیک ہے ہوگا. آپ ویژولاز کریں، یہ جب بھی پڑھتے ہیں اور قرآن کے اندر ایسے بھی موجود ہے نا کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ آج کس کی بادشاہت ہے، کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کدھر ہیں لوگ، عین الجبارون، عین القہارون، تو اس وقت کوئی ہوگا ہی نہیں جو جواب دے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے للہ الواحد القہار. تو اس طرح کی چیزوں کو سن کے اللہ کا روب ڈالیں. اور اس کے لیے اب یہ کریں کہ کچھ دن تک اپنے دل میں بس یہی رکھیں کہ اللہ ہے ہی پکڑنے والا. اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، قرآن میں آتا ہے اللہ کی نظر تم پہ ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، اللہ تمہاری گھات لگائے ہوئے. اس طرح کی ساری چیزوں کو نوٹ کریں اور آپ محسوس کر کے دیکھیں گے کہ جب کچھ آپ سوچیں گے نا تو آپ کا ذہن کھلے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پہ کھڑے تھے، ابن عمر کی یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے اسی آیت کی تلاوت کی، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور پھر اس کے بعد فرمایا اَنَ الْجَبَّارُ، میں غالب اور زوراور ہوں، اَنَ الْمُتَكَبِّرُ، میں بڑائی والا ہوں، اَنَ الْمَلِكُ، میری بادشاہی ہے، اَنَ الْعَزِيزُ، میں غالب اور زبردست ہوں، اَنَ الْكَرِيمُ، میں بہت سخی ہوں، اور میری ذات بڑی معزز اور مکرم ہے. اتنا سننا تھا کہ ممبر نبوی الہی پر راشہ طاری ہو گیا اور زور زور سے ہلنے لگا، یہاں تک کہ ہم لوگوں کو یہ خدشہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ممبر مارے خوف اور خشیت کے زمین پر گر جائے گا. یعنی اس وقت اب اس قسم کی سپیچز لوگوں کو دینے کی ضرورت ہے. دل ہلانے والے خطبے، دل کاٹنے والے نہیں. اور یہ بھی ایک نوٹ کیجیے، یہ ریکویسٹ لکھ کے دیجیے، آپ کو شاید یہ بات معلوم ہے کہ نہیں، کہ جو جمعے کا خطبہ ہوتا ہے نا، تذکیر ہوتا ہے اس کا مقصد، کہ دل ہل جائیں. ایسے موقعوں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی بات، مرکز حیات، اور اسی طرح سے جوش دلانے والا انداز تھا. یعنی اگر آپ خطبات نبوی دیکھیں نا، تو عام طور پہ جیسے اس وقت ہم بات کریں تو ہمارا ایک لرننگ ٹیچنگ اسٹائل ہے نا، ہم اسکول سے بات کر رہے ہیں اب یہ اسٹائل ہر جگہ نہیں چلے گا. جب پبلکلی ایسے لوگوں پہ درس دیا جائے کہ جو بہت ہی دین سے دور ہے، تو اس میں ذرا ایموشنلزم ہونا چاہیے، جذبات ہوں، جوش ہو. انشاءاللہ ہم یہ ٹاپک پڑھیں گے اس کے بعد ستمبر میں جب آپ کا نور اللہ نور میں، تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ دعوت دینے میں کتنے ڈفرینٹ رنگ ہوتے ہیں. ہم جب ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ہماری بات کا اثر ختم ہو گیا. تو اس طرح سے جب ہم دعوت کے طریقوں کو سیکھتے ہیں، اس میں اللہ کے نبی کا طریقہ یہ ہمیں ملتا کہ جمعے کے خطبات آپ کے پرجوش ہوتے تھے، جوش والے، جذبے والے، اور اس دن لوگوں کا دل ہل جائے. ہر ہفتے میں ایک ریمائنڈر ہے، کم ہیئر، قیامت آ رہی ہے، دیکھو اپنے آپ کو. پھر اسی طرح ایک اور موقع پہ ابن عمر کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، قیامت کے دن رب کریم جس کی صفت جبار ہے، آسمانوں اور زمین کو اپنی مٹھی میں لے گا. پھر اللہ کے نبی نے اس طرح مٹھی بند کر کے دکھائی، جیسے ہاتھ کو بند کیا جاتا ہے، اور پھر مٹھی کھولتے اور بند کرتے رہے اس طرح، تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ اللہ کس طرح مٹھی میں آسمانوں اور زمین کو پکڑے گا. اب آپ کہہ رہے ہیں اتنے بڑے آسمان، اتنی بڑی زمین اللہ کی مٹھی میں آئے گی؟ تو بالکل آئے گی، کیونکہ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی تو کرسی نے سما لیا آسمانوں اور زمینوں کو. تو اب اللہ نے اس کی بحث سے کتنے بڑے ہیں، یہ کیا ہے، میں اور آپ اس کا اندازہ آج نہیں لگا سکتے، لیکن اس کو سن کر دل میں روب تو آتا ہے. اور میں جب خالی گلوب دیکھتی ہوں نا، ابھی آگے بھی آ رہے تھے اللہ تعالیٰ کی کائنات پہ غور پہ بات، لیکن میں جو اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت محسوس کرتی ہوں نا، خالی گلوب کو دیکھ کر. کبھی آپ دیکھیں جہاز میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کے سامنے آپشنز ہوتی ہیں، ونیوز کی اگلی سیٹ کے پیچھے جو ہے، کیا آپ اس میں وہ جہاز کی موومنٹ دیکھتے رہے. سب سے زیادہ میرا پورے وقت میں وہی کھلی رہتی ہے، اور میں اس وقت سوچ رہی ہوتی ہوں. بلکہ اس دفعہ تو جو جہاز ہے اس میں آپ اس کو موو کریں تو پورا روٹیٹ کرتا ہے جدھر سے، تو میں اس کو دیکھتی ہوں تو مجھے بالکل یہی آتے یاد آتی، اللہ نے بنایا اتنا بڑا. پھر میں دیکھتی اتنا سمندر، سب سے زیادہ زمین سے پانی ہے. پھر میں اس کو دیکھتی ہوں کہ یہ پانی کدھر جڑے ہوئے ہیں، ایک ملک دوسرے ملک سے پانی کے بغیر الگ ہے ہی نہیں. اگر یہ شپنگ نہ ہوتی پانی کے ذریعے، تو ہو سکتا ہے کمیونیکیشن اس سے بہت زیادہ مشکل ہوتا جو آ جائے. تو اللہ کی بڑائی آتی ہے. سکرین سیور ہوتے ہیں نا کمپیوٹر سے، آپ اس پہ گلوب ڈال لیں، اس کو دیکھا کریں، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے ساتھ سوچیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو یہ سب دکھا رہے تھے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں جب بار ہوں، میں زوراور ہوں، میں صاحب عظمت ہوں، زمین پہ بسنے والے جابر، قاہر، متکبر اور مغرور کہاں ہیں؟ کہاں ہوں گے اس وقت سارے؟ سب اللہ کے آگے کھڑے ہونے کو تیار ہیں، ذرا سامنے آئے. پھر اللہ کے نبی خطبے میں کبھی دائیں دیکھتے کبھی بائیں، یعنی جوش والا خطبہ تھا، اپنی جگہ چل نہیں تھا، یعنی کبھی اس طرف دیکھتے کبھی ایسے دیکھتے، یعنی جوش تھا آپ کی بات میں. اور آگے کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ممبر کا جو نیچے کا حصہ تھا، وہ زور زور سے ہل رہا تھا، حتیٰ کہ مجھے خطرہ ہوا کہ ممبر رسول اللہ کو لے کر زمین پر ڈھیر ہو جائے گا. تو میٹھی میٹھی باتیں ہر وقت نہیں، کسی وقت جذبات کو ابھارنے والی باتیں بھی. ابو ذر سے ایک روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا، ساتوں آسمانوں کی کرسی کے ساتھ یہ اسی کی مثال ہے جیسے دروازے کا کنڈا سنسان بیابان اور چٹیل میدان میں پڑا ہو، اور عرش کو کرسی پر ٹھیک اس طرح فوقیت حاصل ہے جس طرح وسیع اور چٹیل میدان کو دروازے کے کنڈے پر حاصل ہے. کیا ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ نہ ہم کرسی کا کر سکتے ہیں، نہ عرش کا کر سکتے ہیں، نہ ہم ساتوں آسمانوں کا کرتے ہیں. اسی لیے آپ پڑھتے ہیں قرآن میں سورہ سبا 23 میں کہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے قریب رہتے ہیں نا، اب میں اور آپ تو نیچے ہیں، تو بہت سارے فرشتے جو ورکرز ہیں، اور جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو اس کو کافی حد تک قریب سے بیٹھنا پڑتا ہے، تو جو فرشتے سب سے اوپر ہیں نا، وہ اللہ سے کتنا خوف کھاتے ہیں. حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق، یہاں تک کہ جبکہ ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی گئی، تو پوچھتے ہیں تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا، تو جواب دیتے ہیں کہ حق فرمایا. یعنی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو کوئی کام دیتے ہیں، اب امیجن کیجئے نا، آسمانوں پہ فرشتے کام کر رہے ہیں، بارش برسانی ہے میکائیل کو کہہ دیا گیا، کسی کی جان نکالنی ہے تو وہ ملک الموت کو کہا. اب جب اللہ تعالیٰ ان کو کوئی آرڈر دیتے ہیں نا، تو فرشتوں کو بے ہوش ہو جاتے ہیں اس کی حیبت سے، اس کے خوف سے. پھر جب تھوڑی دیر بعد نیوٹرل ہوتے ہیں تو پھر جو ہوش میں آتے ہیں وہ دوسرا سے پوچھتے ہیں ماں کا قال ربو کو، کیا کہا تمہارے رب نے، کیا بات کی، کدھر ہوئی، کہ قالو ماں سا، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ رب نے حق کہا، پھر ان کو اپنا اپنا کام سوچ چکا ہوتا ہے. تو یہ آسمانوں پہ جو کچھ ہو رہا ہے، اگر آج اس دنیا میں ہونے لگ جائے تو ہم میں سے کوئی اللہ کی نافرمانی نہ کر سکے. تو لہٰذا پہلی چیز کے خوف اور خشیت پیدا کرنے کے لیے اللہ کی بڑائی کے ساتھ، جب اللہ کو بالکل ہی برابر کا سمجھ لیتے ہیں اور نعوذ باللہ بعض اوقات تو اپنے سے بھی چھوٹا سمجھتے ہیں تو پھر ہم اللہ سے نہیں ڈرتے. بچوں کے ساتھ بھی یاد رکھیے یہ معاملہ، رکھے بچوں کو جب بہت زیادہ نیچے درجے پہ کر کے اللہ کا ذکر کر دیتے ہیں اور بید بھی اور قرآن کی تنظیم نہیں ہے، جائے نماز رول رہے ہیں پاؤں میں، میں کبھی جائے نماز کو کبھی مس انڈر ہوتا دیکھو تو مجھے دکھ ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک ریچول ہے. اسی طرح ٹوپیاں زمین پہ پڑی ہوئی ہیں یا نمازوں کے دوپٹے رول رہے ہیں یا نماز کی جگہ میں ایسی ہے، وہاں بہت عجب اسپیشلی کبھی ایسی دینی جگہ پہ جا کے ایسے رومز کو ڈس آرگنائز دیکھوں تو میں سوچتی یہاں بیٹھ کے تو اللہ کو ہی نہیں یاد آتا، میں تو یہی دیکھتی رہوں گی گرد کتنی پڑی ہوئی اور کتابیں کتنی ٹیڑھی میڑھی ہیں، پہلے ان کو ٹھیک کرو تاکہ روحانیت کا احساس تو ہو. تو اللہ کی بڑائی کا احساس ان شاء اللہ ہمارے دلوں میں خوف لائے گا. پھر دوسری چیز کلام اللہ، پہلے اللہ کی ذات ہے تو وہ کلام اللہ ہے، اس میں تدبر اور تفکر پیدا کرنا، اور وہ کیا ہے، قرآن. جس وقت ہم پڑھتے ہیں اور الحمدللہ جتنا قرآن ہمارے سامنے آتا ہے اتنا اللہ کی بڑائی کا احساس ہوتا ہے. امام ابن قیم کی کوٹیشن ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے، کہتے ہیں کہ ایک بندے کے لیے دنیا اور آخرت کی زندگی کی خاطر سود مند اور کامیابی سے قریب کرنے والی چیز قرآن میں تدبر اور تفکر کرنے کے علاوہ اور کوئی ہو نہیں سکتی. آپ دیکھیے کہ آپ قرآن کی تفسیر کی کلاس میں بیٹھتے ہیں، دو ڈھائی گھنٹے آپ مسلسل بیٹھتے ہیں، جہاں بھی تفسیر ہوتی ہے لائف یا اگر موسٹلی ریکارڈیڈ بھی اب سے چلتی ہے تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ تفسیر کا سیشن آلموسٹ 2 آورز کا ہوتا ہے، 3 کا آپ سائلنٹ ہوتا ہے، کوئی تھکتا نہیں، کسی کو کچھ نہیں ہوتا. آپ میں سے کئی لوگ اپنے آپ کو سکھ فیل کرتے ہوں گے، گھر میں سے سکھ تھے، جو ہی آ کے قرآن کی کلاس میں بیٹھے تو بھی ٹھیک ہوگی. ایک دفعہ بس گھر سے نکالنا ہوتا ہے خود کو، ڈاکٹر کی دکان سے بھی جانا مشکل لگتا ہے نا بیمار شخص کو، کوئی دوسرا ہی پکڑ کے لے جاتا ہے. کبھی آپ کو اپنی طبیعت میں کوئی کسملاہٹ اور کوئی سستی اور کوئی بوجھل بندی کے نا، بس اپنا حال پوچھنے سے پہلے جلدی سے بستہ اٹھائیں، اسکول میں آ جائیں، صوفے پہ لیٹ جائیں، پیچھے لیٹ جائیں، ادھر لیٹ جائیں، کچھ بھی نہ کریں، آپ دیکھیں گے کہ آپ دوسرے گھر میں رہنے یا آپ بیکار کسی جگہ بیٹھنے سے اپنے آپ کو آسودہ محسوس کریں گے. کیونکہ قرآن میں جب غور و فکر ہوتا ہے نا تو انسان کو اپنے غم اور اپنے دکھ جو ہیں وہ بھولنے لگتے ہیں، کیونکہ اس کے معنی بڑے خوبصورت ہیں، اس کے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں، کہیں ابھار ہوتا ہے جوش میں، کبھی گاوے ہوتے ہیں، کبھی عذاب ہے، کہیں جنت کہیں جہنم، تو وہ ایک خوبصورت سا سلسلہ چلتا رہتا ہے نیچرلی، جس کی وجہ سے پھر ہم لوگ اپنی چیزوں کو بھول جاتے ہیں. اسی طرح ابن جوزی رحمہ اللہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر عقل و دانش سے بہرہ مند مومن بندہ سورہ حدید اور سورہ حشر کی آخری آیتیں اور آیت الکرسی اور اخلاص کی تلاوت کرے، پھر اس میں تدبر اور تفکر سے کام لے، اس کے معنی اور مفہوم پر غور کر کے اصل مقصد تک پہنچے، تو خشیت الہی اور خوف خدا بندی کے مارے اس کا دل پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے اور اس کی عقل اللہ کی عظمت شان کے تصور سے حیران اور دنگ ہو جائے. اور یہ بات بہت سچ ہے، انہوں نے جو سورتیں لکھی ہیں جس میں سب سے پہلے سورہ حدید ہے، اگر آپ کو ترجمہ کے بغیر سمجھ آتی صرف تلاوت سن لیں، یقین کریں مجھے ایسا لگتا ہے ڈانٹ کھا کے اٹھی ہوں بار بار، وما لکم علم یعنی للذین آمنوا ان تخشوا قلوبهم لذکر اللہ، جوش پیدا ہوتا ہے، خاص کر جس کی آخری آیتیں، پھر سورہ حشر کی آخری آیتوں میں آپ کو پتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں، آیت الکرسی میں بھی صفات ہیں، سورہ اخلاص میں بھی ہیں. جس سورت کے شروع یا آخر میں اللہ کی صفات آتی ہے نا، اس کے اندر تذکیر کا پہلو پایا جاتا ہے، اللہ کا روح، اللہ تعالیٰ کی بڑائی سے احساس ہوتا ہے. تو قرآن پاک پہ غور کریں. اب آپ کہیں گے یہ جو قرآن کی کلاس ہوتی ہے اس میں غور کریں، کب کریں؟ اکیلے میں بیٹھے، لفظی ترجمہ آتا ہے، سادہ قرآن کھولیں، ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں اور اس میں غور و فکر کریں، یہ صورت کیسی ہے، یہ آیتیں کیسی ہیں، انشاءاللہ آپ اپنے اندر ایک حرکت محسوس کریں گے. پھر تیسری چیز کیا ہے کہ اللہ کے نبی کے کلام میں، پہلے کیا تھا، کلام اللہ، تو اب ہے کلام مصطفیٰ. اور سیرت میں غور و فکر کریں، خشیت الہی ملے گی آپ کو، کیونکہ اللہ کے نبی سب سے بڑے متقی تھے، ڈرنے والوں میں سب سے زیادہ آگے تھے، سب سے زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے خشوع رکھنے والے تھے. تو جب ہم اللہ کے نبی کی زندگی پڑھتے ہیں تو اس میں فائدہ ہوتا ہے. جیسے رہبر کامل ایک سیریز ہے، تو اس میں اللہ کے نبی کے بارے میں ایک ٹاپک ہے، آپ ایک زاہد کی صورت میں، زہد تھا یعنی دنیا سے دور تھے، پھر اسی طرح راہب یعنی اللہ کے ساتھ اپنا خوف کا معاملہ رکھنے والے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں. اور وہ حدیث صاحب نے بہت دفعہ سنی ہوگی کہ آپ جب نماز پڑھتے تھے تو آپ کا سینہ ہنڈیا کی طرح کھولتا تھا, تو آپ یہ سوچیں گے اچھا میرا سینہ نہیں کھولتا. صرف آپ سیرت کے ناطے سے اپنی نمازوں کو ٹیسٹ کر کے ٹھیک کریں, کافی حد تک دیکھیں گے آپ کو اللہ کا خوف ہوگا. بس ان جیسے ابھی دیکھیں ہم ظہر کی نماز جہاں مل کے پڑھتے ہیں نا, فرض پڑھیں گے. سنتوں کے لیے اکیلے پڑھیں, کونے میں کوئی بھی نہیں, ادھر بھی ہے تو ٹھیک ہے, امیجنیشن میں رکھیں کہ میں اکیلی ہوں, میں اللہ کے آگے کھڑی ہوں. پھر کبھی اوپن ایئر میں پڑھیں, عشاء کی نماز ہے, اندھیرا ہوتا ہے, گھر میں کوئی نہیں, باہر کوئی نہیں, بیک یارڈ میں پڑھیں, گھر کے باہر کوئی بالکنی ہے وہاں پڑھ کے دیکھیں, قربت محسوس ہوگی, انشاءاللہ آپ اس سے اللہ کا قرب پائیں گے. پھر اگلی چیز کیا ہے کہ واجبات کی ادائیگی میں کوتاہی سے کنارہ کشی کریں. اللہ نے جو کام ہم پہ فرض کر دیے, نماز, روزہ, حج, زکات, اس کو ادا کریں. کمی بیشی ہوتی ہے نا تو اللہ کا خوف بھی چلا جاتا. جتنا آپ ان چیزوں میں پرٹیکولر ہوں گے, ان کو کرنے میں آپ پابند ہوں گے, اتنا اللہ کا خوف آئے گا. بھلا کیوں؟ آپ کو پتا کہ آپ کے یہ سارے پیپر چیک ہو رہے ہیں. جب آپ کو یہ پتا نا کہ نماز پڑھی, اب اللہ تک گئی, دیکھی, اس نے سنی, تو آپ کو اگلی نماز سے پہلے پھر خوف آئے گا. اس کو تصور میں لائیں ایک ایسا اسٹوڈینٹ جس کا پیپر تو ہو لیکن اس کو چیک کر کے واپس نہ ملے, جو اس کو شک ہو کہ میرے پیپر ادھر ادھر کہیں پڑے رہتے ہیں, کوئی چیک نہیں کرتا, کیا امتحان کے نام سے وہ اتنا خوفزدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا نا. اسی طرح ہم جب نمازیں اس لیے پڑھتے ہیں نا, میں نے پڑھی تو پڑھی ہے میں نے, آج سے اپنی نماز کو کیا کہیں, ادھر جا کے کیسی قبول ہوئی ہوگی. اور سسٹر جن کے ہم صبح شیئرنگ کی بات کر رہے تھے اس کے پیچھے, تو انہوں نے یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ جو بھی عبادت کر رہے ہیں, جو بھی اللہ کے راستے کا کام کر رہے ہیں, بعد میں یہی لگتا ہے کہ یہ اللہ کو دکھانے کے قابل تو نہیں ہے نا, تو ہم نے کیا ہے, اللہ کو کیسے دکھائے؟ تو پھر دل کرتا ہے کہ اس کو اور اچھے طریقے سے کرے, آسان درجے پہ کرے. تو اپنی عبادات کو سجائیں, سنواریں, صدقے کو خوشبو لگا کر دیں, روزہ رکھیں تو ایسا لگے کہ آپ کا روزہ ہی نہیں ہے, نماز پڑھیں تو ایسی نماز ہو کہ جس کو پڑھ کر واقعی لگے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے آئے ہیں. پھر اسی طرح میرے عمل قبول نہیں ہوں گے, اس بات کا خوف پیدا کریں, کیونکہ ہم بہت وہ چوڑے ہو جاتے ہیں نا, میری کس نے ریجیکٹ کرنی ہے, شک کو نا کہ یہ چیز ریجیکٹ ہو گئی تو پھر فکر ہوتی ہے. جب تک اپنے اعمال کی قبولیت کا یقین نہ ہو, انسان اچھے کام کر ہی نہیں سکتا. سورۃ مائدہ 27, انما یتقبل اللہ من المتقین. تو عمل تو بہت سارے ہم کرتے ہیں, کوششیں کرتے ہیں رمضان میں جس کے بعد بھی, لیکن قبول کا بول رہے ہیں. آج سے کام کر لیں, جو بھی نیکی کرتے ہیں, ماشاء اللہ سارا دن نیکیاں کر رہے ہوں گے, اس ہر نیکی کو کرتے ہوئے یہ سوچیں کہ جب اللہ کے پاس پہنچے گی تو کیسی لگے گی. لائک گفٹ باکس سمجھ لیں آپ اپنے, اس میں چھوٹے چھوٹے گفٹ پیکس بنا کے اس میں نمازیں لکھ لیں, روزے رکھ لیں, کوئی اور چیزیں رکھ لیں, اور آپ فیل کریں ان ساری چیزوں کو جب دوسرے ایج پہ ریسیو کیا جائے گا تو اس وقت کیا محسوس کر رہی ہوں گی, کیا میری نیکی اللہ کو دکھانے کے قابل ہے بھی کہ نہیں ہے. پھر اسی طرح اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کرنا, یہ اللہ کا خوف دیتا ہے. انسان کے گناہ جو ہوتے ہیں نا, اس کے اندر گلت پیدا کرتے ہیں, ندامت کا احساس ہوتا ہے. تو جب آپ ان گناہوں پر آنسو بہاتے ہیں شرمندگی کے, تو اگلی دفعہ گناہ کرنے سے آپ رک جاتے ہیں, کیونکہ اس سے پھر انسان کو فکر لگ جاتی ہے کہ میں اپنے اس گناہ کی وجہ سے اللہ کی نظروں میں شرمندہ ہوں گا. دیکھیے, اگر ہمیں واپسی یاد رہے نا, واپسی, میں نے اللہ کو منہ دکھانا ہے, بس اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے آپ کی سوچ بدل جائے گی. پھر اسی طرح میرا انجام کیا ہوگا, اس کے بارے میں غور و فکر کرنا اللہ کا خوف دیتا ہے. کبھی تو بیٹھ کے ہر ایک سوچتا ہی ہوگا نا, آخر میں کہاں جاؤں گی, میں کدھر جاؤں گی, ایک دن میری روح قبض کی جائے گی, ایک دن ملک الموت آئے گا, میری ہچکی نکلے گی, میری روح نکلے گی, میری ٹانگیں ٹھنڈی ہو جائیں گی, پھر سب مل کر مجھے غسل دیں گے, پھر مجھے کفن میں ڈالیں گے, پھر میرے پیارے ہی مجھے اپنے کندھوں پہ ڈال کر مجھے قبرستان میں لے جائیں گے, میرا نماز جنازہ پڑھا جائے گا, پھر مجھے قبر میں ڈال دیں گے, پھر مجھے تنہائی میں چھوڑ دیں گے, پھر وہاں میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا, میرے شوہر میرے ساتھ نہیں ہوں گے, میرا کوئی پیارا میرے ساتھ نہیں ہوگا. اچھا پھر اس کے بعد کیا ہو رہا ہے, ملک الموت کے بعد یہ سارے مرحلے ہوئے, اب قبر میں گئی, اب منکر میں کیر آ رہے ہیں, پھر جہنم میں یا تو جنت کی کھڑکی ہوگی یا جہنم کی, یہ سوچا کریں. جتنا یہ سوچیں گے نا, اتنا ایک تو دنیا میں جو حال ہے اس پہ آپ شکر کریں گے کہ ابھی بھی ایک وقت ہے جس کو میں قبول کر سکتی ہوں. پھر آپ قبر کے اندر کے بعد حشر کے مرحلے سوچیے. پھر حشر کے اندر یہ ہوگا وہ ہوگا, گرمی ہوگی, لوگ ہوں گے, اور پھر وہاں میرا حساب ہو رہا ہے. اس پہ ایک سیریز بھی ہے, آپ نے ایک بک پڑھی ہوگی غالباً. اور جب زندگی شروع ہوگی, رحل جی نام ہے اس بک کا, ابو یحییٰ کی بک ہے, تو میں نے پڑھائی تھی, اس کے آخری دو چار چیپٹر رہ گئے میں. تو وہ اسٹوریکلی ہر جگہ آپ کو کھڑا کرتے ہیں. اب آپ الصراط پہ کھڑے ہیں, اب آپ میدان حشر میں کھڑے ہیں, کہاں کھڑے, کیوں کھڑے, تاکہ آپ اپنا حساب دیں. تو ویژولاز کریں ان چیزوں کو, اور آپ اپنے بچوں کو بھی پیار پیار میں اس طرح غیر محسوس طریقے سے اللہ کا خوف دلا دیں, کیونکہ دل کھینچے. اور ایک بات یاد رکھیے, حق میں اٹریکشن ہوتی ہے, کشش ہوتی ہے. کل کسی وجہ سے نارویجین کلاس کی جو بچیاں تھیں ان کو میں نے کچھ وقت لیا, میں لیتی نہیں, مجھے پتا ہے کہ جب نارویجین کلاس ہے تو وہی رہیں, لیکن میں نے کہا ذرا ٹرائل تو کر کے دیکھتی ہوں. تو اور بھی جو لوگ تھے ان کے ساتھ اردو سیشن میں, میں نے ان بچیوں کو بھی بٹھا لیا. تو میں نے ان سے بعد میں سب سے پوچھا کہ آپ کو فائدہ ہوا؟ تو میں نے کہا میں بہت فائدہ ہوا. چھوٹی چھوٹی بچیاں, لیکن ان کو فائدہ کیوں ہوا؟ کیونکہ میں نے بات ہی وہ کی تھی جو کہ ہم سب کے لیے ضروری ہے. تو مت سوچیے کہ ہمیں سننے سے فائدہ نہیں ہوتا. اپنے بچوں کو ایسے بات سنائیے, آپ نارویجین میں 10 باتیں سنا لیں لیکن آپ اردو کی بھی باتیں سنائیں, کوئی ایسی چیز جن کا ان کا دل کھلے. بعض دفعہ جذبات ہوتے ہیں, بعض دفعہ ایموشنز ہوتے ہیں, تاثیر ہوتی ہے. بعض دفعہ بہت انٹلیکچوئل باتیں ہوتی ہیں, بعض دفعہ بہت شوچا والی باتیں ہوتی ہیں. الحمدللہ ہر طرح کے بات کرنے لئے آج ہر زبان میں موجود ہیں. نارویجین کا مجھے نہیں پتا, انگلش اردو کو زیادہ فوکس کرتی ہوں. انگلش میں آپ کو ہر طرح کی بات کرنے والے دکھیں گے, ہنسنے ہنسانے والے, بہت لوگ ان کو سنیں گے, اسپیچلٹی نہیں ہوگی. کچھ لوگ ہیں جو بڑی اسٹرانگ بات کرتے ہیں لیکن اس کو یوتھ نہیں پسند کرے گی, کچھ ایموشنل بات کرتے ہیں. تو اس طرح کے جو لوگ ہیں نا, اس طرح کی امیزی سے بچوں سے مقابلہ کرائے, اچھا آج کس کی سنیں گے, چلے آج ہم ان کو سنتے ہیں, آج آپ ان کو سن لیں. تو آپ دیکھیے گا کہ ان کے لیول کو سامنے رکھتے ہوئے چھوٹی چھوٹی چیزیں پہلے سے چوز کریں. شام کا وقت, گھنٹے کا بعد, آدھے گھنٹے کا, کھانے کے بعد پہلے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کی باتیں کریں, اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے اگلی چیز کیا ہے, موت کے بارے میں غور و فکر کریں. موت ایک بہت بڑی حقیقت ہے, موت سے ہی تو اللہ کا خوف ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے. کسی کو اس سے مفر نہیں, کوئی اس سے جان چھڑا نہیں سکتا, اس کا وقت مقرر ہے, کوئی اس میں شک نہیں کرتا. رات کو بھی آ سکتی ہے, دن کو بھی آ سکتی ہے, جاگتے میں بھی آ سکتی ہے, سوتے میں بھی آ سکتی ہے, سردی میں بھی آ سکتی ہے تو گرمی میں بھی آتی ہے. سورج جمعہ 8 ہے, قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. آپ کہہ دیجئے جس موت سے تم جان چھڑا کر بھاگتے پھرتے ہو وہ تو تمہیں پہنچ کر رہے گی. کیسے بھاگتا ہے انسان موت سے؟ دوائیں کھا لو, ہیلتھ فوڈ کھا لو, انشورنس کرا لو, وقت سے پہلے کچھ ریمیڈیز لے لو, پریکاشنس لے لو, اور جب موت آتی ہے ایک سیکنڈ نہیں لگتا. میں سوچتی ہوں جتنا آج کے دور میں انسان ہیلتھ کانشیس ہے, اگر اتنا ایمان کانشیس ہو جائے تو ایمان تو سلامت ہو جاتا ہے. اور جتنی ہیلتھ کی کیئر کرتے ہیں, نہ تو کوئی بیمار ہونا چاہیے آج کے دور میں, نہ کسی کو موت آنی چاہیے. لیکن آپ دیکھتے ہیں جتنی کوششیں زیادہ ہیں اتنی بیماریاں بھی زیادہ. میں اکثر سوچتی ہوں کہ نان مسلم لوگ ہیلتھ کانشیس کیوں ہوتے ہیں. آپ بھی دیکھتے ہوں گے پورے سیٹ اپ ہے, وہ خیال ہی بڑا عجیب ہے کہ آپ ڈاکٹر پہ جائیں نا, ایک سال گزر گیا آپ ڈاکٹر پہ نہیں گئے. تو میں نے ایک دن بیٹھ کے بہت اس پہ غور و فکر کیا کہ آخر کیوں. تو مجھے دو باتیں سمجھ آئیں. پہلی بات ہے کہ جس کے پاس کوئی بھی ایک قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو وہی سب سے زیادہ قیمتی لگتی ہے نا. نان مسلم کے پاس زندگی ہی ایک دولت ہے, کموڈیٹی جس کو کہتے ہیں, یا اس کا راس المال کیا ہے, وقت انجوائے کرو, موت فائدہ دس دیٹ کرو. اس کے برعکس مومن کی سب سے قیمتی چیز کیا ہوتی ہے؟ ایمان. جتنی کوشش نان مسلم جان بچانے کی کرتے ہیں, اگر ہم مسلمان ایمان بچانے کی کرتے تو الحمدللہ ہماری نسلیں نہ بگڑتی. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم ان ملکوں میں آ کر اپنی جان کی فکر کرتے, وقت کی فکر کرتے, ڈاکٹر پہ اپائنمنٹ ہے, روز ہی کوئی نہ کوئی سر پہ مصیبت چلی ہوئی ہے, لیکن ایمان کے ٹیسٹ نہیں کراتے. ایمان کا لیول کم ہو رہا کہ زیادہ رہا, اس کو ٹیسٹ نہیں کرتے. تو ان کے پاس چونکہ ہے ہی جان, تو جان ہی لیں گے, ہمارے پاس ایمان ہے. دوسری چیز جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یو لیو ونس, ان کے لیے زندگی کا دوسرا تصور نہیں ہے. ہمارے پاس کیا ہے؟ تمہاری آخرت اچھی ہو گئی. کل ایک بڑا دلچسپ سا میسج آیا ایک ساتھیوں میں, پرانی ساتھی ہیں, خود کو وہ ہندو کہتی ہیں, مورتیاں بت جو بھی ان کے گھر میں انتہائی ڈپریشن میں اور تکلیف میں ہوتی ہیں. خیر ان کے ساتھ چلتی ہے, کل ان کا ایک میسج تھا کیا حال ہے, کدھر ہے آپ, ادھر ہے ادھر ہے, میں نے ان کو بتایا. بسوں میں بھی آتی ہیں تو بڑے غور سے سنتی ہیں, تو مجھے کہنے لگی کہ آئی ایم ریئلی امپریس فرام یور سیٹ اپ آف دا کلاسز, یعنی جو پیل ٹاک اور جو اس نے سنا ہوا ہے. تو دیکھو نا, مذہب تو ایک ہی ہوتا ہے نا, تو جو آپ اپنا قرآن لوگوں کو پڑھاتی ہو تو آپ کو پتا ہے کہ میں بھی تو گیتا پڑھاتی ہوں, اور وہ گاتی ہے, تو اس میں ہماری کئی جگہ درسوں کینٹ پہ گانے کی ریکارڈنگ کی حمد میں ایسے. تو کہتی کہ میں بھی تو اپنی وہ کتاب پڑھاتی ہوں نا, تو آئی وش کہ یو کین ڈو دس سیٹ اپ فار مائی کمپیوٹر, کہ جس سیٹ اپ سے تم قرآن پڑھا رہی ہو اور آپ کی کلاسز کا اتنا بڑا سیٹ اپ ہے, تو مجھے بھی کر دو, تمہارے ہسبینڈ یا کوئی بھی کرتا ہے تو میں بھی اس سے اپنی کتاب پڑھوں. اب آپ سوچیں میرے لیے کتنا بڑا امتحان ہوگا, اس کا جواب میں کیا دیتی؟ بولا چھوڑ دیتی اس کو اس کے حال پہ, یا کہتی اچھا ایک وقت نہیں ہے. اب آپ سوچیے, یہ گویا کہ وہ میرے لیے ایک صدقہ جاریہ کا گاؤن کھلوانا چاہ رہی ہیں جس سے میں لوگوں کو شرک سکھاؤں. تو میں نے ان کا ہے جواب جو دیا دلا, میں نے اس میں کہا کہ جی وہ دکھی بھی رہتی ہے اور وہ اپنے بھگوان کو کئی دفعہ مار کوٹ کے گھر سے نکال چکی ہے. جب دکھی ہوتی ہے, ڈپریشن میں جاتی ہے, اپنی ساری مورتیوں کو پکڑ کے ایک ٹریش بیگ میں ڈال کے نا کہیں نہ کہیں ڈال آتی ہے. پھر تھوڑے دن بعد جب اس کا ڈپریشن ختم ہوتا ہے نا, وہ پھر ان کو دھلاتی لگاتی ہے. میں اس کے گھر بھی جا چکی ہوں, تو ایک عجیب سی وحشت آئی مجھے ادھر جا کے. تو پھر سب اسے میں نے کہا کہ جی آپ بہت ایسی جو بھی اس کو بات کر کے, میں نے کہا ہاں جی ایک دفعہ تم یہ بھی دیکھو نا کہ تم اپنے بھگوانوں سے خوش نہیں رہتی, تو ایک دفعہ ان سب کو چھوڑ دو, تم اللہ کے ساتھ بات کرو, تو جسے مجھے لگے گا نا تم وہی بات کر رہی ہو جو میں کر رہی ہوں, تو میں خود تمہارے گھر آ کے تمہارا کمپیوٹر سیٹ کر دوں گا. پھر میں نے اس کو اشارتاً یہ کہا کہ یس آئی ایم ریڈی ٹو ہیلپ یو, بٹ اونلی تھنگ از دیٹ کہ جو تم میسج دو گی وہ ٹھیک کر لو تو میں تمہاری مدد کروں گی. پہلے میں نے سوچا برا مان جائے گی, جواب نہ دوں, خاموش رہوں, بہانہ کر دوں, میں ادھر نہیں ہوں, میں ادھر نہیں ہوں, پر میں کیوں کروں؟ میرے یہ جملے شاید اس کو اس بات پہ سوچنے پہ مائنڈ کریں, لیکن میں نے یہ سوچا کہ اس کے ذہن میں اپنے مذہب کی کتنی سچائی ہے. ایک مسلمان کو وہ کہہ رہی ہے کہ تم میرے دین کی بات کو عام کرنے کے لیے میری مدد کر دو, تو اس کا مطلب اس کو سچا نا کہ جیسے میں ایک اچھا کام کر رہی ہوں تم بھی اچھا کر رہی ہو. تو وہاں سے مجھے پھر تکلیف ہوئی کہ باطل سے باطل پرست انسان کو بھی یقین نہیں ہوتا کہ میں غلط کام کر رہا ہوں. تو یہ ساری چیزیں انسان کو پھر کس چیز کا احساس دلاتی ہیں کہ لوگوں کو اللہ کا خوف دینا ہے, اللہ کی طرف لے کے جانا ہے, تو پھر اپنی موت کے بارے میں غور کرو. اور کافی دفعہ اس سے کاؤنسلنگ بھی ہوئی اور بھی طریقوں سے, ہر جگہ یہی میسج دیا کہ سب کچھ ازما چکی ہو نا, اب چھوڑ دو, جسٹ فار ٹرائل تم ایک دفعہ اپنے آپ کو فوکس کرو. لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ اللہ ہی لائے تو بندہ آتا ہے, تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کے لیے یہ چیزیں آسان کر دیں. تو موت کو یاد کرنے کا حکم تو اللہ کے نبی نے بھی دیا, آپ نے فرمایا کہ لوگوں موت کو کثرت سے یاد کیا کرو, موت لذت پرستی کو ختم کر دینے والی ہے, کیونکہ کوئی بندہ ایسا نہ ہوگا جس نے اس کو زندگی کی تنگ سامانیوں سے دوچار ہو کر یاد کیا ہو اور اسے کشادگی نہ ملی ہو, اور جس کسی نے وسط و فراخی کے عالم میں سے یاد کیا ہو تو اس نے اس پر شکنجہ کس دیا. سمجھ آئی بات آخری والی؟ یعنی اللہ کو یاد کرو کیونکہ موت لذتوں کو ختم کرتی ہے. بات سچ ہے نا, کسی کو بتاؤ کہ اس نے کل مر جانا ہے تو کیا آج کا دن کسی شہوت میں گزارے گا؟ نہیں گزارے گا. دوسری بات ہے کہ جو بندہ بھی زندگی کی مشکلات میں موت کو یاد کرتا ہے اس کو کشادگی ملتی ہے. کیسے بھلا؟ آپ دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں نا کہ مر کے بنا چین پایا تو کدھر جائیں گے, یہ وہ بات ہے. ایک بندہ بہت دکھی ہے, موت کو یاد کرتا ہے تو کیا لگے گا کہ چلو موت آئے گی تو یہ دکھ ختم ہو جائیں گے. اس کے برس پہ بڑی خوشی کے عالم میں خوشیاں, موج مستی, تو موت نے اس پر اپنا شکنجہ کس دیا. ایک یہ کہ آپ دکھی ہیں اور آپ کو موت آئی تو جان چھوٹ گئی دکھ سے, بیماری سے. ایک یہ کہ بہت خوش ہیں, یو آر انجوائنگ یور لائف, تو موت آئی تو وہ چھن گئی نا. تو کون سے شخص کو موت سے زیادہ مزہ آئے گا؟ جو دکھی تھا. لیکن شرط ایک ہے کہ اس سے بڑے دکھ نہ آگے موجود ہوں. تو زندگی کا ہر غم موت کے ساتھ ختم ہو جائے گا, لیکن اگر آخرت خراب ہو گئی تو پھر موت کے بعد بھی چین نہیں آئے گا. عربی شاعر ہیں, ان کے قول ہیں, کہتے ہیں سنو موت کی گھنٹی بج چکی ہے, موت کا فرستادہ یعنی موت کا فرشتہ حاضر ہو چکا ہے, لیکن تمہاری تمنائیں حد سے زیادہ ہیں, معلوم ہوتا ہے تمہیں خوف اور ڈر سے برائے نام واسطہ رہ گئے. اگر تم دیکھو کہ کوئی شخص غرور و تکبر میں مبتلا ہو کر مٹک مٹک کر چل رہا ہے تو اس کے شانوں کی جنبش یعنی حرکت سے پتہ چل جائے گا کہ وہ اتراہٹ کا شکار ہے یعنی سیلف پریزنگ، اور اس کی حوث کا یہ عالم ہے کہ اپنی عمر سے زیادہ زندہ رہنے کی لو لگائے ہوئے، مگر اس کا حال یہ ہے کہ روز بروز اس کے غرور اور اکڑ میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے. ٹرو اور ناٹ؟ بعض دفعہ انسان کو دنیا میں تھوڑی سی نعمتیں ملتی ہیں، اس کو پا کر وہ پھر اور ہی زیادہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امید ہے کہ آواز آ رہی ہوگی. الحمد للہ بہت ہی خوبصورت سیشن کمپلیٹ کیا ہم نے، ابھی تھوڑا سا رہ گیا تو ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. تو جتنا آج کا ہمارے لیے تھا الحمد للہ ہم نے اس کو کر لیا. تو کیا آپ لوگوں نے سیکھا؟ سبحان اللہ، اس کے بعد تو ہے نا کہتے ہیں کہ انسان اسپیچ لیس ہو جاتا ہے، اتنے یہ کمپریہنسو وہ ٹاپک ہے، طریقے سے ہمیں پڑھایا فارسی نے اس کو، ہے نا. کیا چیزیں ہیں، ہم نے کتنا پڑھا تھا نا لاسٹ ٹائم کے خوف کے کتنے زیادہ اس کے ثمرات ہیں. اگر خوف اللہ کا آ جائے تو پھر ہم نے کہا تھا ہم کنٹینیو کریں گے کہ اس کو کیسے ہم نے کرنا ہے. تو کیا سیکھا آپ نے نا؟ مجھے تو جو سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت جب ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی صحیح معنوں میں اللہ کی معرفت ہو جائے تو ہو نہیں سکتا کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف نہ ہونا. اور کیا کیا چیزیں اللہ کی معرفت، ایسے ہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں ہے نا لوگوں میں، ماں قدر اللہ حق کا قدر، اللہ کی معرفت ہو جائے. اگر کبھی آپ دیکھیں، اگر آپ کبھی غور کریں اس چیز کو، ریئلائز کرنے کی کوشش کریں کہ سولر سسٹم کو اپنے دیکھیں، ڈفرینٹ پلانٹس کو دیکھیں کہ ارتھ ان کے کتنے سالوں کے مقابلے میں کتنا سائز ارتھ کا ہے نا، اور پھر اس ارتھ میں ہم اپنا کریں، امیجن کریں کہ ہمارا جہاں بھی کہیں ہم رہتے ہیں، اپنا کنٹری ٹھیک ہے، پھر اپنا گھر، پھر اپنی ذات. ہم تو میں کہتا ہوں ایک اسمال جو ڈاٹ جو نا اس کے بھی برابر نہیں ہماری جو ہستی ہے، اور ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی کا اور اپنے چھوٹے ہونے کا احساس آتا ہے تو پھر خود ہی خوف پیدا ہوتا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی کا اظہار. بالکل، پھر یہ ہمیں قرآن سے ملتا ہے نا الحمد للہ. اللہ کا بھی جتنا شکر ادا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اسے جوڑ دیا ہے نا، کہ قرآن میں پھر ہمیں ساری قبر کے اللہ تعالیٰ نے سب بتا دیا. یہ بھی اللہ کا احسان ہے نا کہ کہیں ہم نے کسی ملک میں جانا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، کبھی ہم سیر کے لیے جاتے ہیں، ہم پہلے سے وہاں کا دیکھتے ہیں کہ وہاں کا ویدر کیسا ہوگا، اس حساب سے کپڑے رکھتے ہیں ہے نا، اور اسی حساب سے پھر تیاری کرتے ہیں، اپنی چیزیں بھی لے کے جاتے ہیں، کھانے پینے کا بھی سارا. تو جس کا ہمیں پتہ ہے، جس سفر پہ ہم نے ڈیفینیٹلی جانا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے نا کہ اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ ہمیں وہاں کس کس چیز کی ضرورت ہے. کہ ہم پہلے سے تیاری کی ہوگی تو پھر کوئی فکر نہیں ہوتی نا. تو یہ اللہ کا خوف ہوگا، موت کو ہم یاد رکھیں گے کہ کوئی پتہ نہیں کہ آج ہم ہیں، ابھی شام کو ہم ہوں گے کہ نہیں. ہر لمحہ جو ہے ہم اس حالت میں ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو نا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا شارٹ ہے، اس کو یہیں پھر نیکسٹ ٹائم جب کنٹینیو کریں گے اس کے ساتھ ہی کریں گے. کہ ساری چیزیں ماشاء اللہ آپ سب ٹھیک لکھ رہے ہیں کہ قرآن سے، سیرت سے، موت کو یاد رکھنے سے ہے نا، تو اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کریں گے. سب چیزیں سے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر دے جو جلوت اور خلفت دونوں میں اللہ سے ڈرنے والے ہوں نا. آمین. تو اس کو ہم یہیں وائنڈ اپ کرتے ہیں، آپ لوگ اپنی بریک لیں 10 منٹس کی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم کلاس کو کنٹینیو کریں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یا رب العالمین. يا خالقنا يا رب لعبيدك أنير الدار يا خالقنا يا رب لعبيدك أنير الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك الله التواب الإله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب
يا
المقيت الوارث السبوح الوجود الفتاح الصمد الواحد الأحد الجواد الهادي السيد الشهيد المجيد الحميد القهار النصير الغفار الكبير الجبار القدير الظاهر الباطن الظاهر الغفور القادر الستير الشاكر الشكور الآخر المؤخر الوتر المصور البر المتكبر المقتدر الخبير البصير
السماوات والأرض بديع السماوات والأرض
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض العزيز القدوس المعطي المحيط الحكيم العليم القابض الباسط جامع الناس الحافظ العظيم الواسع السميع اللطيف الرؤوف الخالق الرازق الرفيق الكريم الكافي الشافي الرزاق الخلاق الحق الحليم
مالك الملك الملك المليك المولى الوكيل الأول الجليل
مالك الملك الملك المليك المولى الوكيل الأول الجميل العالم الحاكم المقدم الأكرم ذو الجلال والإكرام السلام القيوم المؤمن القوي المتين الحي المهيمن العلي المولى الرحمن المحسن المنان المبين الولي الحي العفو العال الحفي البارئ الغني
يا خالقنا يا رب لعبيدك لرزا واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك يا خالقنا سبحانك
يا لغتي عربية حسين لأنك رمزتي وبيان عربية قلبي
لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله آپ لوگ بریک سے واپس آ گئے ہوں گے اور فریش بھی ہوں گے. کتنے لوگ واپس آ گئے ہیں بریک سے اپنے پی سی کے پاس؟ اوکے ماشاء اللہ بارک اللہ فی. تو اچھا آج آپ کو پتا نا ہمارا ریڈنگ کا ہے. اپنے اپنے مائک اور مصحف کے ساتھ ریڈی رہیں آپ لوگ. سسٹر ہنا جو ہے وہ بھی میرا خیال ہے کہ ری لاگ ہو رہی ہیں. ان کو تھوڑا سا شاید پرابلم ہو رہا تھا کہ آواز نہیں آ رہی تھی. تو آپ لوگ اپنے اپنے مصحف کے ساتھ اپنے جو مائک کو ریڈی رکھیں اور سب کوشش کیا کریں کہ ٹائم کو اویل کریں نا. کیسی جا رہی ہے آپ کی تجوید کی کلاس؟ ماشاء اللہ آپ لوگوں کی ریڈنگ سے پتہ چلتا ہے الحمدللہ امپروو ہو رہی ہے آپ کی. ریوائز کرتے ہوں گے اپنے رولز آپ لا کے مجھے امید ہے. اپنے کوئسچنس لکھ لیا کریں. اگر آپ کے کوئی کوئسچنس ہوں تو آپ لوگ لکھ لیا کریں اس کو. پھر آپ کے پاس آج اپرچونیٹی ہوتی ہے کہ آپ پوچھ لیں. کرتے ہیں سب؟ کتنے لوگ جا کے رولز کو ریوائز کرتے ہیں؟ میری خاموشی ہے آپ کی طرف سے. میں نے کوئی مشکل کوشچن پوچھ لیا؟ مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کی ماشاء اللہ سب کی اپنی اپنی اور کمٹمنٹ بھی ہیں, لیکن کوشش کیا کریں کہ جس دن جب ہم جا کے کرتے ہیں نا تو ماشاء اللہ آپ لوگ کرتے ہوں گے. تو میرا یہی گمان ہے آپ کا. جس دن آپ لوگ جا کے اسی دن کر لیں تو زیادہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, ایزی ہو جاتا ہے آپ کے لیے. اگر آپ ہیں ہمارے ساتھ تو آپ ہیں الحمد للہ. میں آپ کے لیے مائک فری کرتی ہوں.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ. اوکے انشاءاللہ ہم سورۃ الحاقہ کرے تھے آئے نمبر 44 سے. انشاءاللہ ہم شروع کرتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ آیات ہے آئی نمبر 44 سے لے کر اینڈ تک. میں مائک چھوڑتی ہوں. فرسٹ سسٹر آپ کریے.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه فسبح باسم ربك العظيم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ لاسٹ میں سے لائن مس ہوگی. I think you can have choking, you know, وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ. You have to give the ayat ready. Okay, this will be aap baad mein padh lijiye ga correct karke. 49 mein na anna minkum ye jo hai ye thoda stretch ho gaya tha, isko aapne short karke padhna hai. Baaki mashallah aapki mat ki koi galti nahi hai, us tarah aapne zyada jo practice karni hai na wo ek to kasra ke itmam pe, theek hai, aapki kasra weak hai, ye min ho min har jagah ke upar na min awaaz thi, min ho phir minkum, to ye na ni awaaz honi chahiye, min ho minkum, theek hai, min ahadin, innahu, inna, theek hai, ye e se a se e ki taraf bilkul e sound bol ke phir hum usko next letter ke sath join karenge. Ek to aapne iske upar practice karni hai, dusra ye jo ikhfa hai kaaf ka, iske upar bhi thodi practice kare. 47 में मिनकुम आप ना अगर बोले वर्ड पंखा, पंग कहते हुए ना पंग जो पार्ट आपका हिट हो रहा है ऊपर, यही आपने हर इख्फा के अंदर हिट करना होता है जो काफ का इख्फा होता है. मिनकुम जैसे वर्ड हम बोलते हैं मंग की, मंग मिंग एग्जैक्टली सेम है, जैसे लिंक होता है या इंक होता है, तो उसके साथ आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस करें. ये इस इक्फा में ना थोड़ा डिस्टेंस रह रहा है, मिंकुम एग्जैक्टली हिट होना चाहिए और थोड़ा फॉरवर्ड हिट होना चाहिए. फिर अपने आइन के मखरज के ऊपर थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, जैसे अलैना बाबो, अलैना बाबो, थोड़ा आइन का मखरज भी था. इवन अऊज़ु बिल्लाह यहाँ पर भी आपका थोड़ा वीक आ रहा था, तो आइन को थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए. फिर ये 45 में जो वर्ड आ रहा है ना ला खोजना, इसमें देखिए ला आ बिल्कुल लाइट होगा, ला आ करके नहीं, ला आ खो, खो मोटा और फिर जार लाइट, ला आ खोजना. ओके, फिर इसी तरह से सुब मला, यहाँ पर भी ना ला को ला लाइट होगा और को बो हैवी और फिर आइन लाइट, ला को बो आना. इसके ऊपर थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए इंशाल्लाह. जज़ाकअल्लाह हो खैरा जी. नेक्स्ट सिस्टर आप पढ़िए इन आयात को.
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह. अऊज़ु बिल्लाह من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فما منكم من أحد عنه حاجزين. وإنه لتذكرة للمتقين. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ. فسبح باسم ربك العظيم. جزاك الله خير.
آمين. حياكم بارك الله فيكم. جي التقسيم هي وہ امپروو لگ رہی تھی, کافی امپروو ہو رہی ہے. رو کی تقسیم کے اوپر تھوڑی ابھی پریکٹس رکھیں, یہ ابھی ویک ہے. جیسے لحس روتن را نہیں, لحس روتن even in the word بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس میں بھی رو ساکن پلس رو فتحہ دونوں کی تقسیم کو تھوڑا سا اپریز کریں گے.
پھر جو آئی نمبر 44 میں ورڈ ہے تقولا، اس میں تا کی جو ہمس ہے وہ آپ کی مس ہوگی تھی، تقولا، ٹھیک ہے، اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجیے. 47 میں ہا ان ہا اکٹھے آ رہے ہیں، عنہ حاجزین، عنہ حا، یہ فرسٹ والا ہا بہت کوئک ہو گیا تھا، میں نہیں چیک کر سکی کہ یہ ایگزیکٹ سیم پوزیشن سے آ رہا ہے یا نہیں، تو اس کو تھوڑا سا ابھی آپ نے پریکٹس کرنا ہے کہ دونوں کی حرکات جو ہے وہ ون ون حرکہ پوری ہونی چاہیے اور دونوں اسٹرانگ بھی رہیں. عنہ حاجزین، ٹھیک ہے. پھر جو لیٹر فا ہے اس میں نا مجھے، یعنی جیسے ورڈ تھا علی الکافرین فسبح، مجھے اس میں ہمس اور خاوا کی ساؤنڈ نہیں آ رہی، تو میک شیور کہ جب آپ اس کو بولیں گی خا کو تو اس کی جو ساؤنڈ ہے وہ اسٹرانگ رہنی چاہیے، یعنی آپ نے پہلے ساؤنڈ کو ٹائم دینا ہے، فا کو ٹائم دینا ہے. علی الکافرین فسبح، اس طرح سے، ٹھیک ہے، آپ نے فا لیٹر کو ٹائم دینا ہے. فا آپ کا تھوڑا سا ویک آ رہا تھا. اور یا نمبر 46 میں جو ورڈ ہے لقطعنا، اس میں آئین آپ کا تھوڑا ویک ہو رہا تھا، آئین آپ کا ہیوی ہو رہا تھا، تو اس کو لائٹ رکھیں گے، لقطعنا، اس طرح سے. جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ آپ پڑھیے سورۃ المعارج آئین نمبر 1 سے لے کر 8 تک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ابھی آواز آ رہی ہے؟ جی آڈیو کٹ ہو گیا تھا، سورہ معارج پڑھنی ہے. جی آیا نمبر بتا دیجیے پلیز. سورہ معارج کی کون سی آیت پڑھنی ہے؟ آیا نمبر 1-8. اوکے جزاک اللہ خیر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع. للكافرين ليس له دافع. من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50 يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا. إنه يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل.
جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آمين وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جيد كل ما شاء الله تبارك الله. اوكي آپ کے لیے تھوڑا سا ابھی یہ اتمام جو ہے کچرا کا اس کے اوپر آپ نے پریکٹس کرنی ہے. جیسے سائلون بعذاب بعذاب واقع, اور یہ جو عین ہے اس کو موٹا نہیں کرنا, نہ ہی آپ نے اس کو کلکلا کی طرف جانے دینا. واقع قیر, ٹھیک ہے, یعنی قیر یوں کر کے نہیں, اور قیر یعنی ہلانا نہیں ہے. واقع قیر دافیر, ٹھیک ہے. اور یہ جو آئی نمبر 3 میں کلکلا آ رہا تھا ذل معارد, یہ نا کلکلا کریں, ساؤنڈ کو کم بیک لیں. آپ کی معارد یہ ساؤنڈ تھی, رج یہ کلکلا نہیں ہے, یہ ہمس ہے. رج نہیں, رج رج یعنی ہٹ کر کے آپ نے مخرج کو ہلانا ہے, مخرج سے ٹنگ کو واپس لے کر آنا ہے. ذل معارد, ٹھیک ہے. پھر تعرج الملائکۃ, کاف میں ہم سنی چاہیے کتو, یہ جو ہے یہ تھوڑا ویک تھا. والروح, ہاتھ آپ کا مس ہو گیا, یہ والروح میں چلا گیا. والروح الیہ, ماشاء اللہ یوم کانا, یہ جو آپ کا اخفا ہے اٹ واز پرفیکٹ, گڈ ماشاء اللہ. پھر اس میں مقدارو, یہ جو ہے قاف, اس کو آپ نے ہری کرنا ہے. اور مقدارہ, دیکھیں رو پریشر سے ہو ریلیکس. مقدارہ خمسین, اس کو خمسین نہیں بولنا, خمسین. بیسیکلی آپ کو ہیوی لیٹرز کے اوپر پریکٹس کی ضرورت ہے ابھی نا. اسی طرح سے فصبر, رعب بالکل باریک ہوگا, صاد آپ کا ہیوی ہوگا, سا بھی سخت نہیں ہوگا. فصبر صبر الى, آئی نمبر 6 میں مجھے لگا جیسے آپ نے نا انہو پڑھا ہے, انہم یرونہ. اور جیسے لاسٹ میں جو آئی نمبر 8 کا لاسٹ ورڈ تھا کل مہل, اس میں نا آپ نے ہا کو بھی ساکن کرنا ہے اور لام کو بھی, اور میک شور کہ ہا کی ٹائمنگ لام کی ٹائمنگ سے تھوڑی زیادہ ہوں گی. کل مہل, پہلا لام اور لاسٹ والا لام بھی ٹائمنگ کے اعتبار سے برابر ہوں گے. کل مہل, ٹھیک ہے, یہ تھوڑا سا یہ والا ورڈ آپ کا ویک تھا جی. نیکسٹ سے آپ پڑھیے 1-8. جزاک اللہ خیرا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع, للكافرين ليس له دافع, من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم من كان مقداره فإنهم يرونه السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ابھی آواز آ رہی ہے؟
جی سٹارٹ سے دوبارہ پڑھ لوں میں. الحمدللہ جی سسٹر ہے نا, میں سٹارٹ سے دوبارہ پڑھ لوں. أم تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.
Amin ya, kembali ke dalam fikum je. Okay, yahan pe na aapne jo thodi practice kini hai, ek to kasra ke upar practice kini hai, ye jo words the, usually aapki kasra theek hai, yahan pe waqir, da fair, ye sound aa rahi thi, waqi, waqir, da fear, theek hai, bi aza, bi un, yahan pe bhi join karte hue na, ye yani تھوڑا ٹائم اس کا اچھا نہیں آیا. بی آزا ٹھیک ہے, اس طرح سے آپ نے اس کو جوائن کرنا. اوکے, دوسری جو مین چیز آپ نے جس کے اوپر پریکٹس کرنی ہے, آئین اور ہا کی ہیوینس کے اوپر. آپ کی ٹنگ اپ فریز ہو رہی ہے جب آپ لیٹرز بول رہی ہیں نا, روح. دیکھیے جب منہ کھلا ہوا ہوتا ہے تو ساؤنڈ بہت اچھی آ رہی ہوتی ہے, اگر آپ پیچھے سے زبان اٹھا لیں گی تو یہ ساؤنڈ آئے گی. اب وہ نہیں, رحمان ہا کے اوپر آپ نے پریکٹس کرنی ہے. آئین پہ بھی فیل ہوا جیسے یہ ورڈ تھا ہو کر کے, نہیں ہو کہیں گے تو وہ بیچ میں ہی لگے گا, وہ ان بٹوین ہا اینڈ ہا آ رہا ہے نا. وہ ٹھیک ہے, آپ کو فیل ہو رہا ہوگا ساؤنڈ میں ڈفرینس. وہ ٹھیک ہے, اس طرح سے آپ نے اس کو ٹنگ کو ریلیکس کر کے ہو اس طرح بولنا ہے. پھر اسی طرح سے جو آئین تھا جیسے کون سے ورڈ میں ذیل معارج, ٹھیک ہے, یہاں پر ذیل معارج, ٹھیک ہے, اس کے اوپر آپ نے تھوڑی پریکٹس کرنی ہے. آئین نمبر 6 میں جو ورڈ آ رہا ہے انہم, یہ آپ کا اسٹریچ ہو رہا ہے, لائک این, اس میں آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ ون حرکت بھی مکمل ہو اور ون حرکت سے زیادہ ہی ٹائم نہ جائے. یعنی جیسے ہم الگ الگ کر کے اگر ان کو پڑھیں تو اٹ وڈ بی اینا, یہ ای کے پاس اتنا ٹائم ہونا چاہیے, اس سے زیادہ نہیں, اس سے کم بھی نہیں. اس سے کم ہوگا تو اٹ وڈ بی اینا, یہ دیکھیں یہ کم ہو رہا ہے اب اینا, اور اگر میں کہتی ہوں اینا یہ اسٹریچ ہو گیا, ٹھیک ہے, یہ دونوں کے ان بٹوین آپ نے اس کو رکھنا ہے. اینہم انہم, ٹھیک ہے, یہ تھوڑا سا آپ کا یہاں پر اسٹریچ ہو رہا تھا. پھر یہ اخفا بھی فور میں جو ہے یومین, اس کو بھی آپ نے پریکٹس کرنا ہے. یہ بھی یومین ہے, ٹھیک ہے, یومین مک مین کان, تھوڑا سینس کریں کہ مک کہتے ہوئے کون سا پارٹ آف ٹنگ اوپر جا رہا ہے. یومین کان یہ بالکل ایسے جیسے مینک آپ بولے نا, انک وہ والی ساؤنڈ مینگ کھانا. اور ایون جمیلا, اس میں بھی جو ٹنگ ہے آپ کی بہت ڈسٹینس پر ہے یا کے مقصد سے, اس کو تھوڑا اور قریب جانا چاہیے. یعنی آپ بہت قریب جاتے ہیں, آپ ٹچ نہیں کریں گے لیکن آپ لیٹر کے بہت قریب جائیں گے تاکہ وہ اخفا سینس آپ کو دے گا کہ آپ کون سے مقصد سے اخفا کریں. جمیلا, ٹھیک ہے, اس کو بھی تھوڑا پریکٹس کیجیے. جی بالکل, جین کے مقصد, جین کے مقصد پہ جو یا کا مقصد ہے اس کے کلوز, یا جین اینڈ شین والا جو مقصد ہے نا اس کے کلوز آپ نے تھوڑا اور ٹنگ کو کرنا ہے. جمیلا, ٹھیک ہے, انشاءاللہ جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ سے آپ پڑھیے آئی نمبر 9 سے لے کر 16 تک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل الو حمیم حمیما حمیما. یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذابی یومئذ وصاحباته وأخي وفصيلته التي تؤوي ومن في الأرض جميعا وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ. كَلَّا إِنَّهَا لَظَى نزاعة للشوى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جزاک اللہ خیر. اللہم بارک لکم. جی یہ جو ہے نا ابھی تھوڑا سا ہم لینس کے اوپر ابھی جیسے آپ پریکٹس کری ہیں ایسے ہی آپ پریکٹس کرتی رہیے. جیسے آئی نمبر 10 میں تھا ورڈ ولا یس الو حمیم حمیما. یس الو اس کو کوئک ہونا چاہیے. ولا یس الو حمیم حمیما. پھر اسی طرح سے یود المجرم لو. یہاں پہ جو میم ہے اس کو بھی آپ نے تھوڑا کوئک کرنا ہے. ٹھیک ہے. یود المجرم لو میم جو ہے وہ اسٹریچ نہیں ہوگا. عذاب یومئذ اس میں کسرہ ہے. عذاب یومئذ ببنیہ. آیت نمبر 12 میں وصاحباتہ نہیں صاحبتہ. یعنی آپ دیکھیں با کے اوپر کوئی الف کا کوئی شارٹ الف کا سائن نہیں ہے. وصاحبتہ وأخیہ. ٹھیک ہے. پھر جیسے فل جمی آ یہاں پر بھی بہت کو آپ تھوڑا کوئک کر کے پڑھیں گی. پھر اس کے بعد اس میں جو ہے جیسے میں نے آپ کو زال کے اوپر پریکٹس کرنے کے لیے دی تھی تو آپ دیکھیں کہ لو یہ جو و ہے یہ آپ کا بہت اچھا آ رہا تھا. لیکن جب آپ نے پڑھا نا او زو تو یہ ساؤنڈ زو ہے. زو نہیں ہوگی. اعوذ یعنی آپ نے ایئر کو باہر نہیں نکالنا. جیسے آپ نے لو پڑھا نا بغیر ایئر کے آپ نے ایسے ہی زو بھی بولنا ہے. زو کر کے نہیں. زو زال کے اوپر ابھی آپ نے اس چیز کی پریکٹس کرنی ہے کہ آپ کا مخرج ہٹ ہو رہا ہے لیکن مخرج کے ساتھ آپ کی نا ایئر باہر نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ. دوسرا آپ نے یا لیٹر کے اوپر پریکٹس کرنی ہے. جیسے یو بس پرو نہ ہوں جو نہیں یو. یہ انگلش میں جیسے ہم بولتے ہیں نا یو یہ بالکل وہ ساؤنڈ ہے. تو جب آپ یو بولیں یا آپ لین بولیں. لین اس کی پرفیکٹ طریقہ ہے اس کو پریکٹس کرنے کا. آئی جو زبان کا حصہ اوپر جا رہا ہے اسی کو آپ نے سرکل کرنا ہے. آئی یو یو بس فورونہم یودو یا یودو. ٹھیک ہے. تو یا آپ نے پریکٹس کرنی ہے. جی ان شاء اللہ نیکسٹ سسٹر آپ پڑھیے آئی نمبر 9 سے لے کر اینڈ تک آئی نمبر 16 تک ان شاء اللہ
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے جی الحمدللہ السلام علیکم یہ آج میرا کمپیوٹر ورک نہیں ہو رہا تھا جب سے کون سی آیت سے پڑھنا ہے آیت 9-16 جی السلام علیکم ایک منٹ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كالإحسان ولا يسعل ولا يسعل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب من أحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى لظى نزعة
جزاك الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم جي وتكون الجبال كالعهن یہ جو عین ہے اس کو تھوڑا سا اسٹرانگ رکھیں گے کالعهن ٹھیک ہے اور ہل نہیں دینا آپ نے ہا کو بھی اور نون کو بھی کالعهن جیسے نیکسٹ آئے میں بھی نا یس آئے لو آپ کا حمزہ عین میں جا رہا تھا اور سین ہل رہا تھا ولا یس آلو ولا یس الو حمیم حمیما کو بھی اسٹرانگ رکھیں کچھ آپ کی بیچ میں نا آواز بریک ہوتی جا رہی تھی تو میں بیچ بیچ میں سے کچھ پارٹ نہیں سن سکی تو یہاں پہ جو ہے 11 میں مجھے لگا جیسے آپ کے نا یود المجرم لو اس میم کو تھوڑا اسٹریچ کر دیا پھر یومئذ ببنی یہاں پر آپ تھوڑا سا اور ٹھہریں یعنی جلدی نہیں جائیں گے تھوڑا سا غنہ کریں گے غنہ کامل یہاں پر ہوگا نیکسٹ آیا پھر میں نہیں سن سکی تھی اور یہاں پر بھی نا وَفَصْلِلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي ہا کو اور سٹرونگ کریں. پھر یہاں پر جو اخفاء ہے وَمَنْ فِي اس کو بھی آپ نے لائٹ رکھنا ہے. پھر جَمِيعًا ثُمَّ اس اخفاء کو بھی آپ نے لائٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے, اخفاء آپ نے لائٹ رکھنا ہے. پھر لاسٹ میں جو آیا تھی 16 یہ جو ہے نزا کو آپ نے ٹو ٹائمز پڑھنا ہے. یہاں پہ بھی آپ کی آواز تھوڑی بریک ہو رہی تھی لیکن مجھے لگا جیسے آپ نے نزا پڑھا اس کو نا, نزا چلوا, ٹھیک ہے, اس کو اس طرح سے جی ان شاء اللہ اسکرین تک رکھتے ہیں. آج نیکسٹ ویک کنٹینیو کریں گے. بارکم اللہ فیکم, سبحانک اللہم و بحمدک, نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير وإحسن الجزاء سجلنا. الحمد لله بہت ہی ہمارا بینیفیشل سیشن ہے, مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے نا, بہت چھوٹی چھوٹی سی چیز ہر دفعہ کوئی نئی چیز ہمیں پتا چلتی ہے نا, تو الحمد للہ آپ لوگوں کی پارٹیسپیشن بھی ماشاء اللہ ایکسیلنٹ. جزاکم اللہ خیر وحسن الجزا. ان شاء اللہ آج ہم اپنا ایک نیا سیشن بہت ہی خوبصورت جس کا ٹاپک ہے سر اٹھا کر دیو, تو وہ اسٹارٹ کر رہے ہیں ہم آپ, ٹھیک ہے, تو تھوڑا سا آپ کا ٹائم اوپر ہو جائے گا, آپ اس کے لیے آپ سے معذرت. اسٹارٹ کرتے ہیں ہم ان شاء اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ٹاپک ہے کامیابی کا چمچ. مجھے کامیابی کسی نے پلیٹ میں رکھ کے نہیں دی. جب میں پیدا ہوا تو میرے منہ میں سونے چاندی سلور تانبے یا پیتل کا کوئی چمچ نہیں تھا. غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزارنے والے لاکھوں خاندانوں میں سے کسی ایک خاندان میں پیدا ہونا کون سی خوش بختی کی بات سمجھی جا سکتی ہے؟ معاشی پسماندگی کی چکی میں پسنے والے 8 بچوں کو غریبی کی حالت میں پالنے کی ذمہ داری کے بوجھ تلے دبے میرے ماں باپ, جنہوں نے خوشحالی کی کبھی شکل بھی نہ دیکھی, اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کا گلا گھونٹ کر محرومیوں کی سولی پر چڑھی ہوئی میری ماں کڑتی ترستی اور لاچار زندگی جیتے جیتے بالآخر ہار گئی. میرے باوقار مزدور باپ کے ساتھ شانہ بشانہ مشقتوں کا بوجھ بانٹتے بانٹتے میری ماں اتنا تھک گئی کہ خاموشی سے ہمیش کے آرام کو اپنا لیا. مجھے بہت بات پہ پتہ چلا کہ ماں کی بیماری لا علاج نہیں تھی. امی کو بر وقت ہاسپٹل نہ پہنچوا سکنا اور صحت کی بنیادی سہولتوں سے محرومی ان کی موت کا سبب بنی. سوچتا ہوں امی اگر جلدی ہاسپٹل پہنچ جاتی تو شاید ان کی جان بچ جاتی. پھر سوچتا ہوں بھلائی گدا گاڑی آخر کتنی تیز چل سکتی ہوگی. اب یہ آپ کو سمجھ آ گیا نا کہ ایک شخص اپنا ماضی سوچ رہا کہ کوئی بھی خوشگوار تجربہ ان کی زندگی میں نہیں تھا. آج نئے ماڈل کی شاندار گاڑیوں میں گھومتا ہوں تو امی کی بے بسی یاد آتی ہے اور سخت رلاتی ہے. کاش میں اپنی ماں کے لیے اس بے بسی کے لمحے میں کچھ کر سکتا, لیکن میں تب اتنا چھوٹا تھا کہ جب تک احساس نہ تھا کہ میں نے کھویا کیا ہے میں اس لیے روتا تھا کہ سب بھائی بہن روتے تھے, بلکہ کئی بار تو اس لیے روتا تھا کہ چپ کروانے کے لیے بابا جان سے ٹافی ایک بسکٹ یا چند سکے مل جاتے تھے. سوچتا ہوں کاش امی تھوڑا سا انتظار کر لیتی تو آج میں نے دنیا کے سب سے اچھے ہاسپٹل لے جاتا اور ہر قیمت پر ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے چند سانسوں کی التجا کرتا. بچپن ناسودگی پریشانی محرومی اور تنگ دستی کی داستان تھا. خواہشوں کی جستجو تو دور کی بات, ضرورتوں تک بھی رسائی نہ تھی. احساسات ہے نا کہانی کے. اپنی پسند کے کپڑے کبھی نہ پہنے, امیر رشتہ داروں کی طرف سے بھیجے گئے پرانے استعمال شدہ کپڑے پہن کر گزارا کیا. چمکتے دمکتے الیکٹرانک کھلونوں کی بجائے اپنے ہاتھ سے بنائے مٹی کے کھلونوں پر ہی اکتفا کیا. زندگی میں ہر چیز کی کمی تھی, تنگ دستی غربت بیماری بے بسی اور مایوسی کا راج تھا. زندگی محرومیوں سے بھری پڑی تھی. گھر کا جذباتی ٹمپریچر, سمجھ گئے, جذباتی ٹمپریچر, ایموشنل ٹمپریچر, گھر کا جذباتی ٹمپریچر خطرناک حد تک پہنچ چکا تھا. ہاتھ تنگ ہے کہ لفظ سن سن کے کان پک گئے تھے. زندگی ادھار پل چل رہی تھی. روزمرہ کے سودا سلب, سودا سلب کس کو کہتے ہیں, گروسری, روزمرہ کی گروسری کے لیے ادھار, مالک مکان سے ادھار, دودھ والے سے ادھار, حتیٰ کہ اسکول کی فیس بھی ادھار. ہر مہینے ٹیچر کلاس سے نکال دیتے, جاؤ گھر سے فیس لے کے آؤ. گھر سے جواب آتا, ابھی پیسے نہیں ہے. کئی بار تنگ آ کے گھر میں سے کوئی کہتا, فیس نہیں ہے, ماسٹر صاحب سے کہو ہمارے نام کاٹ دیں, یعنی باپ اس سے میں کہتا کہ جو کہہ دو پھر کاٹ دیں, نہیں ہے پیسے. آج پیچھے مڑ کے دیکھوں تو ان تمام محرومیوں, تنگ دستیوں اور مشکلات کے باوجود مجھے اپنا بچپن یادگار محسوس ہوتا ہے. اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ مل کر ہم اپنا کھیل کا سامان بھی خود ہی بنا لیتے تھے. کبھی پولیتھین کے شاپنگ بیگ اور کپڑوں کو جلا کر ایک سخت قسم کی گیند نما چیز بنائی, تو کبھی پرانے کپڑوں اور ٹاکیوں کو سوئی دھاگے سے سی کے کرکٹ کھیلنے کے لیے کھدو تیار کیا. بہن جس ڈنڈے سے پیٹ پیٹ کر کپڑے دھوتی, وہی ہمارا بیٹ بن جاتا. کسی درخت پر چڑھ کر اس کی مضبوط ٹہنی جو آگے سے ذرا مڑی ہوتی, کاٹی جاتی اور وہی ہماری ہاکی بن جاتی. پرانی کتابیں, پرانے کپڑے, پرانے جوتے, پرانے بیگ ہی ہمارے ساتھی رہے. کلاس کے دیگر بچوں کی نئی کتابیں, بیگ, کپڑے اور جوتے دیکھ کر ہمارے اندر کئی آرزویں جاتی, لیکن محرومی کی لوریاں ان آرزوؤں کو پھر سے سلا دیتی. باقی بچوں کو اسکول سائیکل پر آتا جاتا دیکھتے تو بڑی خواہش بڑھتی کہ کاش ایک سائیکل ہمارے پاس بھی ہوتی. ہر بار فرسٹ آنے پر سائیکل دلوانے کا وعدہ تو ہوتا, لیکن اسکول سے ہائی اسکول اور کالج سے یونیورسٹی تک کبھی کسی بھی قسم کی کوئی بھی سواری ہمارا مقدر نہ بن سکی. البتہ کچھ پیسے جمع کر کے مہینے میں ایک آدھ بار کرائے کی سائیکل پر خوب مزے کیے, لیکن جیسے جیسے گھنٹہ پورا ہونے کا خیال آتا سارا مزہ کرکرا ہو جاتا. سائیکل واپس کر کے گھر پیدل آنا بہت برا لگتا, لیکن زندگی آگے بڑھتی چلی گئی. ماں باپ غریب ضرور تھے, لیکن شعور, علم و آگہی ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. ابو نے کبھی بھی اسکول کی شکل نہیں دیکھی تھی, لیکن اعلیٰ درجے کی شاعری لکھتے تھے. اردو زبان پر انہیں اردو دانوں کی طرح عبور حاصل تھا. بے سر و سامانی اور وسائل کی شدید قلت کے باوجود ان کے لباس, گفتار اور طرز عمل سے وقار جھلکتا. محنت, سچائی اور بلند عزمی میں نے انہی سے سیکھی. امی خاص طور پر چاہتی تھی ان کے بچے پڑھیں, اسکول جائیں. ابو نے 6 بیٹوں کے ہوتے ہوئے کبھی کسی کو اپنے کام میں نہیں لگایا, خود مشقتیں جھیلی, لیکن بچوں کو تعلیم کا راستہ دکھایا. اس مقصد کو پانے کے لیے انہوں نے لاتعداد قربانیاں دی. میں نے انہی سے سیکھا کہ کوئی اعلیٰ مقصد بغیر قربانی دیے حاصل نہیں کیا جا سکتا. میرے والدین نے بچوں کی تعلیم اور شاندار مستقبل کے لیے کتنی ہی ہجرتیں کی, کتنے ہی گھر بدلے, کتنے ہی ذرائع آمدن اختیار کیے, کتنے ہی دکھ جھیلے اور کتنی ہی بار بے گھری کی اذیت سہی, ان قربانیوں کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. ابھی تک جتنی بات کی اس کا خلاصہ کیا کہ ایک بچہ جو محرومیوں کی داستان بن سکتا تھا, جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, غریب ماں باپ, بھائی بہن زیادہ, لیکن باپ شعور والے تھے, بچوں کو تعلیم دلائی, اور آج وہ بچہ کہاں کھڑا ہے آگے جا کے دیکھیں گے. وہ جانتے تھے کہ جتنا بڑا مقصد ہوگا اتنی ہی بڑی قربانی ہوگی. اس کو لکھیے, جتنا بڑا مقصد ہوگا اتنی ہی بڑی قربانی ہوگی. میں تھوڑا سا آپ سے پوچھتی ہوں, آپ جو بھی دین کی خدمت کر رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑا مقصد ہے؟ کتنے لوگ اس سے اقرار کرتے ہیں, ہاتھ کھڑا کریں. دیکھیے, جینے کا مقصد ہے نا, تو پھر یاد کر لیجئے کہ اتنی ہی بڑی قربانی دینی پڑے گی. بڑا آسان تھا اس وقت آپ اپنے کچن میں بیٹھے صوفے پہ چائے کا کپ ہاتھ میں لے کے اخبار پڑھ رہے ہوتے, لیکن وہ کوئی بڑا مقصد نہیں تھا کہ بچوں کو کھانا کھلا کر اسکول بھیج دیے اور ابھی ہے 4 گھنٹے, ان کے آنے میں لنچ بنا لیں گے. یہ تو کوئی مقصد نہیں تھا نا. آپ اگر انسانوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا مقصد ہے. تو قربانیاں بھی پھر اتنی ہی دینی پڑیں گی, لیکن یاد رکھیے اسی کا ذرا. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ, اللہ نام لیتا ہی ان کا. کل آپ کو سنائی تھی نا کہانی, اب آپ میں سے جو تھے ہی نہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوگی کہ کیسے ایک عورت نے ہتھیاروں کا سودا کر کے اسرائیل کو سپر پاور بنا دیا, اور اس وقت اپنے کچن میں چائے کے کپ بنا کے پیالیاں بھی خود دھو رہی تھی. ساری کیبنٹ نے انکار کر دیا, کوئی نہیں لینے ہتھیار, پیسے کوئی نہیں ہمارے پاس. اس کو پتا تھا ہتھیار لیے تو لوگوں کو ایک وقت کی روٹی چھوڑنی پڑے گی. ٹیم نہیں تیار ہوتی, لیکن جس کا درد ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں پیٹ کاٹ لو, قربانیاں یاد نہیں رہیں گی, سزا یاد رہے گی. آج اسرائیل پوری دنیا پہ راج کر رہا ہے اسے ایک عورت کے نام پر. تو یہ لوگ ہیں نان مسلم, لیکن آپ ان سے سیکھ سکتے ہیں کام کیسے کرنے. تو ہمارے پاس تو مقصد ہی بہت بڑا ہے. ہمارا مقصد میں کہتی ہوں دنیا کی ایک ایک چیز, سوئی سلائی سے لے کر بڑی بڑی نعمتیں مجھے اس مقصد پہ قربان ہے. اللہ کی قسم کھا کے کہوں گی یہاں بیٹھ کے, مجھے اپنی زندگی کا یہ مقصد کہ انلائٹن دا ہارٹ ود دی نور آف القرآن, اللہ کی قسم مجھے ہر رشتے سے پیار ہے. مجھے سونے سے, اپنے زیورات سے, اپنے کپڑوں سے, اپنی جائیدادوں سے, مجھے دنیا کی ہر جذباتی مادی غیر مادی چیز سے پیارا ہے. اور میں کہوں گی کہ اللہ میرے سے یہ مقصد نہ چھینا. کوئی میرے مقصد کے راستے میں رکاوٹ آتا ہے تو اس کو مجھ سے اور مجھ سے بے نیاز کر دے, لیکن مجھے اس مقصد سے نہ دور کرنا. آپ تو سوچ کے آئے تھے کہ آپ کو یہاں کچھ ٹپس دیں گے, ہم کوئی یہ کریں ڈوز اینڈ ڈونٹس, یہ کب ملیں گے؟ جب آپ کو اپنے مقصد کا تو یقین ہوگا نا. جب تک پاؤں زمین پہ نہیں لگتے آپ کھڑے کیسے ہوں گے؟ تو لہٰذا انہوں نے یہ کیا آپ کو بتا دیا کہ مقصد کے ساتھ قربانی ہے. آپ کوڈ بورڈ بنا لیں اپنی زندگی کا, بک مارک بنا لیں, مقصد کے ساتھ قربانی. جتنا بڑا مقصد اتنی بڑی قربانی. انہیں یقین تھا کہ جتنی بڑی قربانی ہوگی اتنا ہی بڑا انعام ہوگا. ہاں انہیں اس بات کا شاید پتہ نہیں تھا کہ قربانی کے انعامات اور ثمرات آنے پر وہ خود ان سے مستفید نہیں ہو پائیں گے. کیا سمجھ آیا؟ آخری جملہ کس کو سمجھ آیا؟ جی آبا جی ایکسپلین کریں. شاباش. باپ نے قربانیاں دی, خود محنت کی, بچوں کو کام پہ نہیں لگایا, پڑھایا, تو جب بچے کچھ بن گئے تو باپ تو نہیں دیکھ سکے. مجھے آپ کو کیا پتا کہ ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ آج ہم جس جگہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں, میں تو اسے بہت آگے دیکھتی ہوں. مجھے لگتا ہے ابھی یہ فٹ اسٹیپس ہیں. فٹ اسٹیپس سمجھتے ہیں؟ جب آپ نے نیچے سے اسٹیج پہ چڑھنا ہوتا ہے تو کیا پڑے ہوتے ہیں؟ اسٹیپس ہوتے ہیں نا. میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ کہوں کہ یہ ہمارے ناروے کے ابھی یہ جو پانچ سال گزرے ہیں نا, یہ میرے حساب سے ابھی ہم فٹ اسٹیپس ہیں الحمدللہ. ایک پھر اس سے دوسرا, ابھی وہ منزل نہ آپ نے دیکھی ہے نہ آپ کے شہر والوں نے دیکھی ہے جو ہماری مراد ہے. کہ آپ نے تو ہر ایک اسٹیپ بن سکتا ہے. ابھی تو ہم نے بہت آگے جانا ہے. پورا شہر بھرا پڑا کہ جن کے اندر اتنی کمیاں ہوں گی. میں کہتی ہوں نا یہ مقصد ہی نہ چھیننا. کام جو ہوگا وہ دیکھی جائے گی, لیکن یہ تڑپ نہ کبھی چھیننا. اسی میں جان لے لے, دنیا سے جائیں یہی کہتے جاتے کہ لوگ اللہ کے قرآن سے جڑ جاؤ. تو لہٰذا بہت سارے لوگ جو قربانیاں دیتے ہیں نا وہ پھل کو نہیں پا رہے ہوتے. حضرت حمزہ قربان کب ہوئے سب بول دیں. احد میں. احد کب ہوئی تھی؟ کس سال میں؟ جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے, 3 ہجری میں ہوئی تھی. 2 میں بدر تو 3 میں احد تھی. اسلام اس وقت کوئی جوش پہ تھا تو اس کے 2 سال بعد تو اتنی بڑی جنگ صحابہ کے اوپر مسلط ہوگی کہ ساری جمع ہو کے آگے کہ ان کو ماری دو. تو کیا حضرت حمزہ کی وہ قربانی ضائع ہو گئی؟ انہوں نے اسلام کے پودے پہ بہار دیکھی. مصعب بن عبید نے دیکھا, لیکن اسلام کے پودے پہ بہار آئی تو کیا اس میں ان کی قربانیاں تھیں؟ آپ تو اس ریوارڈ کا اندازہ لگا ہی نہیں سکتے جو کل قیامت کے دن اللہ نے آپ کے لیے تیار کیا ہوا اگر آپ اس مقصد پہ جم گئے. کیونکہ اس یقین کی کمی ہے. ابھی گول نہیں ہے نا کوئی, ہو گیا جو کر لیا تو پھر سیڑھی پہ خوش ہیں, اسٹیج پہ نہیں پہنچنا, آگے نہیں جانا, آگے نہیں بڑھنا. اور جو عقل مند ہوتے ہیں نا وہ بڈرز ہوتے ہیں, وہ ویٹ نہیں کرتے کہ ہمارے ہاتھ سے چیز چلی جائے, وہ ہاتھ میں بڈ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ نعمت ہمیں مل جائے. میں اکثر سوچتی ہوں اور اکثر سوچتی ہوں کیسے کہ میرے دل دماغ میں رات دن یہ کہانیاں چلتی رہتی ہیں کہ اگر ہم اپنی سوچ پہ ہوتے تو ہم کبھی یہ جگہ لیتے. یہ کس کا فیصلہ تھا؟ ہم نے اس فیصلے کے لیے رسک لیا. آج تک آپ کو کبھی ریگریٹ ہوا اس جگہ کو لے کر؟ قسم سے بتائیے. اندر کی باتیں، لیکن جب یہ جگہ نہیں تھی، کرائے کی جگہ پہ تھے، تو ہمارے اسکول کے اکاؤنٹ میں کبھی لاکھ کا لفظ نہیں آیا تھا، چونکہ ہمارے خرچے ہزاروں کا کرایہ تھا، ہزاروں ہوتے تھے دے دیتے. جب سے یہ جگہ لی ہم نے، میرا نہیں خیال ذاتی طور پہ کہ لاکھ سے کم پیسہ ہمارے بینک میں ہو. آپ کو اندر کا راز دے رہی ہوں، میں اپنے دل سے یہ سوچتی ہوں کہ جب یہ جگہ ہم نے لی تھی تو اللہ نے ہمیں ہزاروں سے لاکھوں میں ڈال دیا. کبھی سوچا بھی ہوتا بندے نے؟ تو اگر ہم ملینز میں پہنچ جاتے ہیں تو ہمارے بینک میں اللہ کی قسم ملینز ہوں گے. جو جتنا لگائے گا اللہ اتنا دے گا. نہ لاکھ آپ کے ہاتھ کے اندر آتے ہیں نہ ملین آتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے. ہمارے والد ایک بڑی اچھی مثال دیتے تھے، کہتے تھے کہ ہم انسان جو ہے نا دنیا میں ایسے ہیں جیسے کوئی بینک میں کام کرنے والا. کیسے؟ نیا نیا پڑھ کے نکلتا نا اکاؤنٹس، تو اس کو شہر کی چھوٹی سی برانچ میں لگا دیتے ہیں اور اس پورے بینک میں سارے دن میں 10 لاکھ کی ٹرانزیکشن ہے. پھر وہ اس کو مینیج کرتا ہے، یہ وہ کرتا ہے، بڑا اچھا نفع ہوتا ہے بینک کو. ایک سال 6 مہینے گزار کے وہ کہتے ہیں اس نے بڑا اچھا کام کیا. وہ کہتے ہیں بھائی صاحب کل سے آپ نے ادھر نہیں آنا، لائٹ مین جیسے پھر اس برانچ میں نہیں، آپ سٹی میں جائیں. وہ جب سٹی میں جاتا ہے تو وہاں بینک بڑا ہے، یہاں 10 لاکھ تھا نا تو وہاں 100 لاکھ 1 کروڑ کا سامان ہے. وہ پھر اس کو مینیج کرتا ہے، ادھر دے اس کو دے. وہ تو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں بینک والے، وہ کہتے ہیں تو 1 کروڑ کو بڑا اچھا لیتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ بہت اچھا. وہ کہتے ہیں جناب اب آپ ادھر سے اٹھے، آپ اس ناروے کے سب سے بڑے بینک کے مینیجر بن جائیں. وہاں جاتا ہے تو وہ ہر دن کروڑوں میں کھیلتا ہے جیسے مہینوں میں. تو ہمارے والد کی یہ بات تھی کہ بندے کو جو اللہ مال دیتا ہے نا وہ اس کو بینک کی طرح یوز کرے. آپ جو دیا نا پہلے اس کو اچھا مینیج کر لیں، واللہ ہی اللہ اس سے زیادہ کر دے گا. آپ اس کو کریں گے نا اللہ اس سے بڑا اسکیلٹن کر دے گا. اور کوئی کہتا ہے جی میں ادھر ہی بڑا خوش ہوں، سائیکل پہ چلا تو جاتا ہوں نا، میں نے کوئی نہیں جانا سوانگر، مجھے جہاز میں بیٹھنا پڑے گا. کوئی ہے ایسا دنیا کے لیے؟ تو اللہ کے معاملے ہمارے ساتھ ایسے ہی ہیں. آگے چلتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے ابو سے سیکھا کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ہم زندگی میں کہاں کھڑے ہیں. لکھیے آپ بھی، یہ بہت خوبصورت جملہ ہے. کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ابو سے سیکھا کہ اس سے فرق نہیں پڑتا ہم زندگی میں کہاں کھڑے ہیں. اصل بات یہ ہے، یہ آپ لکھیے اب آگے، اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اب کہاں جانے کا فیصلہ کیا ہے. ہمارے فیصلے ہی ہماری تقدیر کا تعین کرتے ہیں. سمجھ آ گیا جملہ؟ یعنی یہاں کھڑے ہیں نا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھنا ہے کہ جانا کہاں ہے. بس سیدھی سی بات ہے، آپ نے امریکہ کی ٹکٹ کرائی ہے تو آپ امریکہ پہنچیں گے نا. تو ہم اپنے بارے میں خود پوچھیں، میں نے اس کام میں کہاں جانا ہے. ہمارے فیصلے ہی ہماری تقدیر کا تعین کرتے ہیں. اس کو بڑا بڑا لکھنا ہے اپنے بعد میں، اور یہ پورے سیشن کی جو جیمز ہیں اس کو اپنے الگ نوٹ کرنا ہے. لیا کے ریتلے ٹیلوں کو چھوڑنے کے فیصلے سے لے کر توبہ ٹیکسنگ سے میاں والی اور پھر فاروق آباد تک کی نہ جانے کتنی ہجرتوں کے فیصلوں کے پیچھے ایک ہی مقصد تھا، بچوں کی تعلیم اور بہتر کل کی جستجو. اپنے بہتر کل کی تلاش میں فاروق آباد سے لاہور تک میری پہلی ہجرت بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی. یعنی دنیا کے سفر میں ان کے باپ نے اتنی ہجرتیں کی تاکہ بچوں کا مستقبل اچھا بنے. محنت میں عظمت کی چلتی پھرتی مثال میرے امی ابو تب بھی میرے ہیرو تھے جب بغیر کسی دباؤ کے میں نے سیلس مین کی نوکری کی. الیکشن کے دنوں میں کڑکتی دوپہروں میں گاؤں گاؤں پھر کر وال چاکنگ کی. انٹرمیڈیٹ میں گولڈ میڈل کے باوجود میرا فیکٹری میں مزدوری کرنے میں کبھی آر محسوس نہ کرنا بھی انہی کی تربیت کا اثر تھا. لیکن اپنی کمائی کبھی ان کی ہتھیلی پر رکھ سکوں یہ خوش بختی میرے حصے نہ آ سکی. میرے ابو نے زندگی بھر کسی اور پر انحصار نہ کیا، انہوں نے اپنے بل بوتے پر جینے کا سبق مجھے بھی سکھایا. میں نے ان کی زندگی سے نتیجہ اخذ کیا کہ جب تک آپ اپنی زندگی کی 100% ذمہ داری نہیں اٹھاتے زندگی رک جائے گی، جامت رہے گی، آگے نہیں بڑھے گی. لکھیے ذرا اس کو آپ اپنے لیے. کوئی بھی ذمہ داری جب آپ لیتے ہیں نا، ذہنی طور پہ اور جسمانی طور پہ، جب تک 100% نہیں قبول کریں گے آپ اس کو نہیں نبھائیں گے. پارٹ ٹائم لوگ کبھی سپاہی نہیں بنتے، وہ تو ان کی مرضی ہے. تو آپ مسز ماں ہیں تو کیا 100% ذمہ داری لی؟ آپ ذرا اپنی ماں ہونے کی ذمہ داری میں سے 20% ہی کسی اور کو دے دیں، 80% بھی آپ کے ہاتھ سے چھن جائے گا. رہے گا آپ کے پاس وہی جو پورا آپ کا ہے. میں نے ان سے سیکھا کہ زندگی شکایتیں کرتے رہنے سے نہیں بلکہ ذمہ داری لینے سے بدلتی. اس کو لکھیے، زندگی شکایتیں کرتے رہنے سے نہیں ذمہ داری لینے سے بدلتی ہے. آدھی ذمہ داری لینے سے آدھی زندگی بھی نہیں بدلتی. یہ بھی جملہ لکھ لیں, آدھی ذمہ داری لینے سے آدھی زندگی نہیں بدلتی, پوری ذمہ داری لینے سے بھی ساری زندگی نہیں بدلے گی. حیران مت ہوں, شروع میں تھوڑی سی بدلے گی لیکن ذمہ داری اٹھائے رکھنے سے جلد ہی ساری کی ساری بدل جائے گی. بات سمجھے, آپ پوری ذمہ داری لیں. آج حالات سازگار نہیں ہے نا, آپ کھڑے ہو جائیں, شروع میں کچھ نہیں ہوگا. آپ جیسے باجی نے بھی کہا, سمجھ نہیں آتا کدھر جاؤں کیا کروں, یہ بھی ٹھیک نہیں وہ نہیں ٹھیک. آپ آج بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں, کیا کام میری آخرت کے لیے بہتر ہے, کیا کام میرے بغیر نہیں ہو سکتا اور کیا کام میرے بغیر ہو سکتا. پھر اپنی لمیٹیشنز کو سامنے لائیں, خود سے بھی کہ اللہ سے بھی کہ اللہ میرے اندر قوت بھر دے, اللہ مجھے طاقت دے دے, پھر ایک چیز پہ جم جائیں اور پھر ڈکلیئر کر دیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. بس آپ دیکھیں گے جس دن لوگوں کو یقین ہو جاتا ہے نا یہ نہیں ہٹیں گے تو وہ آپ کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں. گاڑی چلاتے ہوئے آپ کے سامنے کوئی گاڑی ہلکی رفتار سے چلاتا ہے, تھوڑی دیر آپ پیچھے ہیں پیچھے ہیں, آپ کیا کریں گے, ہارن دیں گے ہارن دیں گے. آپ دیکھتے ہیں یہ کوئی نہیں جاتا, اس نے نہیں تیز کرنی, تو آپ کیا کریں گے بلا, انڈیکیٹر دے کر آگے نکل جائیں گے. آہستہ چلنے والوں سے لوگ آگے نکل جاتے ہیں. چلیے آپ گاڑی چلا رہی تھی, آپ کے پیچھے 80 کی اسپیڈ پہ کوئی فرلاٹے بھرتی ہوئی گاڑی آپ کو دکھ رہی ہے پیچھے بیک مرر سے, اب آپ کیا کہیں گے, کھڑی رہتی ہو, آپ کو پتا کہ آپ کو بھی کچل جائے گا, تو آپ کیا کہیں گے, جاؤ بھائی تم سیدھا جاؤ. جو تیز چلتے ہیں آگے بڑھنا چاہتے ہیں, لوگوں نے خود ہی کہتے ہیں بھائی آپ آگے جائیے ہم آپ کے ساتھ خوش ہیں. ہماری دین کے کاموں کی اسپیڈ اور ہماری ذمہ داریاں جتنی تھوڑی ہوتی ہیں اتنا مشکل ہوتا ہے نبھانا. وہی مثال ہے جو اکثر میں نے ڈرائیونگ کرنے والوں کے منہ سے سنی ہے کہ تیز گاڑی چلانا آسان ہے, آہستہ گاڑی چلانا مشکل ہے. ہائی وے پہ بہت آسان ہے, چھوٹی چھوٹی گلیوں موڑوں میں بہت مشکل ہے. تو جتنا آپ انشاءاللہ فل ٹائم اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں اللہ آپ کے راستے آسان کر دیتا ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے, اگر کبھی بھی آپ نے زندگی میں شکایات کی ہیں, دوسروں کی وجہ سے خود کے پیچھے رہ جانے کا رونا رویا ہے, تو سمجھ جائیے کیا آپ اپنی زندگی کی گاڑی میں ڈرائیونگ سیٹ پر خود بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہی نہیں ہوئے ہیں. آپ کو یہ شکایت کے میں پیچھے رہ جاتی ہوں, میرے سے کوئی کام پورا نہیں ہوتا, خود گاڑی چلانا سیکھیں, اس سے یہ سیکھ لیں. مطلب یہ استعارہ ہے یہ صرف اس بات کا کہ جب آپ دوسروں کے ساتھ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں نا تو آپ ان کے ساتھ رہتے ہیں, اور جب آپ خود چلتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو چلا دیتا ہے. یہ لکھتے ہیں کہ میری زندگی غربت کی پگڈنڈیوں سے خوشحالی کی شاہراہ پر کیسے پہنچی. اب یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے کہانی کا, جدھر سے اب کہانی ختم ہونے والی ہے. اور وہ کیا ہے کہ آپ اتنی غربت میں پلے بڑے, اتنا کچھ تھا, تو پھر یہ ساری زندگی بدل کیسے گئی. تو اس کے آگے کوٹیشن لکھیے, سر جھکا کے جیو. لکھیے سر اپنے پاس کیا ایک مسکین سی شکل آتی ہے نا تصور میں, سر جھکا ہوا نیچے, سر جھکا کے جیو کی چلتی پھرتی مثال نے, سر اٹھا کے جیو کے پیغام کو فیصلہ کیسے کر لیا. یعنی وہ بندہ جو ساری زندگی لوگوں کے آگے آگے سر ہی جھکائے ہوا تھا, آج سر اٹھا کے جینے کا سبق کیسے دیتا ہے, تو آئیے سنتے ہیں. کوئی معجزہ ہوا, معجزہ ہی تو لگتا ہے کیونکہ سفارش نہیں تھی, بڑے لوگوں سے تعلقات نہیں تھے, پرچی نہیں تھی, سیاستدانوں کی حمایت نہیں تھی, وزیروں تک دسترس نہیں تھی, ساتھ چلنے والے لوگ نہیں تھے. یوں کہیے کہ کامیابی کا دروازہ کھولنے کے لیے کوئی بھی صحیح چابی میرے پاس نہیں تھی, اثر و رسوخ رکھنے والے رشتے دار نہیں تھے, ریفرنس بننے والے دوست نہیں تھے, فیملی بیک گراؤنڈ نہیں تھی, پیسے نہیں تھے, تجربہ نہیں تھا, قسمت نہیں تھی, وسائل نہیں تھے, مواقع نہیں تھے, اگر مواقع تھے تو ان سے فائدہ اٹھانے کا سلیقہ نہیں تھا, سمجھ نہیں تھی, شعور نہیں تھا, سچ پوچھئے تو کچھ بھی نہیں تھا. جو چیزیں عموماً لوگوں کو آگے بڑھاتی ہیں, ہاں اگر تھا تو آپ لوگ بتائیے مجھے کیا ہوگا. شاباش, ہاں اگر تھا تو ایک جذبہ تھا, ایک تڑپ تھی, ایک آگ تھی, ایک جوش تھا, ایک خواب تھا سر اٹھا کے جینے کا. لیکن کیا یہ جذبہ, تڑپ, آگ, جوش اور خواب کامیابی کی شاہراہ تک لانے اور سر اٹھا کے جینے کے لیے کافی ہیں؟ سچ تو یہ ہے کہ نہیں. یعنی صرف تڑپ اور جذبے کافی ہوتے ہیں؟ نہیں. ہاں یہ سب بہت ضروری تھے ان کے بغیر کامیابی کو اپنی طرف مائل کرنا ممکن ہی نہ تھا، لیکن کوئی چیز ان سب سے بڑی تھی، اہم تھی اور زندگی ساز تھی، تو وہ کیا تھی؟ آپ سوچیے ذرا، اگر آپ ساتھ سوچ نہیں رہے تو آپ نہیں فائدہ اٹھا پائیں گے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں کیسے بدل گیا، میرے حالات کیسے بدلے، اسباب تو کوئی نہیں ہے، کوئی سفارش نہیں، کوئی کسی تک اپروچ ہی نہیں کہ مجھے کوئی بڑی جگہ مل جائے. اور آپ دیکھیں یہ کتاب جو نا کوئی دین کے پہلو میں نہیں لکھی ہوئی، یہ دنیاوی کامیاب شخص کی لکھی ہوئی ہے جو لوگوں کو جینا سکھاتا ہے. جیسے ڈیل کارنگی کی میں نے آپ کے ساتھ کئی سیریز جو ہیں وہ شیئر کی ہوئی ہیں. یہ کوئی اور بردر ہے. تڑپ کے بعد کیا چاہیے ہوتا ہے؟ آپ سب میں تڑپ، جذبے ہیں، شوق ہے، ہے نا؟ تو اب کیا چیز آ گیا ہے وہ ذرا دیکھتے ہیں. اب یہ آپ سب کو ضرورت ہے، وہ سوچ کی ذرا سی تبدیلی تھی. لکھ لیں، سوچ کی تبدیلی، آپ کی تڑپ اور آپ کے جذبوں کو انشاءاللہ رنگ لگا دیتی ہے. ایک انداز فکر تھا، چیزوں کو دیکھنے اور پرکھنے کا ایک نیا زاویہ تھا، وہ ایک احساس تھا، ذمہ داری کا احساس، جس نے دل میں اس سوچ کو جگہ دی کہ اس وقت میں جہاں بھی ہوں، جس طرح کی بھی زندگی جی رہا ہوں، اور جو بھی ناکامیاں، مایوسیاں، ستم ظریفیاں، تنگ دستیاں، نا آسودگیاں اور بدحالیاں میری زندگی کو گھیرے ہوئے ہیں، ان کی ذمہ داری صرف ایک ہی شخص پر عائد ہوتی ہے اور اس کا نام ہے، بتائیے آپ کی کامیابیوں کے راستے کی رکاوٹ میں کون سا شخص ہے؟ کوئی شوہر کا نام نہ لکھ لے، تو بچوں کے نہ لکھ لے، یہ خود اپنا نام لکھتے ہیں. کس کا نام؟ قیصر عباس ہے. میرے سر جھکا کے جینے کی ذمہ داری خود میرے اپنے سر پر ہے. اور جہاں میں ایک چھوٹا سا جملہ اپنے پاس سے کوٹ کروں، تاج کس سر پہ رکھے جاتے ہیں؟ جھکے ہوئے سروں پہ تاج رکھیں تو تاج قدموں میں گر جائے گا. وقت تاج ہمیشہ انہیں لوگوں کے سروں پہ رکھتے ہیں جو سر اٹھا کے جیتے ہیں. اور آپ کو مجھے اس کی ضرورت ہے. اللہ نے ہمیں بڑے پیار سے پیدا کیا، اللہ نے ہمیں بڑی خوبیاں دی ہیں، ہم کے سر جھکا کے جی کے مرے. اور سر جھکتا کس کو ہے؟ دیکھیے تھوڑا سا اس کو امیجینیشن میں لائیں. اچھی مثال نہیں ہے لیکن قرآن میں آئی ہے تو میں بھی دے رہی ہوں. سورۃ الاعراف میں ایک جانور کی مثال ہے جس کے لیے اللہ نے کہا کہ جس کی زندگی کا مقصد ہی بس سر جھکانا ہے. کون؟ کتا. جب بندہ دنیا کی خواہشوں کے پیچھے بھاگتا ہے نا، بطن، فرج، شرمگاہ، اچھا سٹائل، زندگی، کامیابی، جاب، تو یہ سر جھکتا ہے اس سے. کتنا لوگ تڑپتے ہیں، میں کہتی ہوں کتنی قربانیاں دے کر کوئی ایک پروفیشن لیتا ہے بندہ، تو گھر میں کیا آتا ہوگا مہینے کا؟ 20,000, 25,000, 30,000, 40,000. واللہ یہ میری آپ لوگوں سے زیادہ لوگوں سے کنورسیشنز ہوتی ہیں، مجھے یاد بھی نہیں ہوتا اور مجھے ضرورت بھی نہیں ہے. لوگ بات کرتے ہیں، کسی نے انہیں دنوں میں میرے ساتھ مشورہ کوئی کیا تو انہوں نے کہا کہ واللہ ہی گھر میں 60-70 ہزار کرون آتا ہے پر برکت نہیں ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے پھر عبادت کمزور ہے، نیند، سونا، جاگنا بیکار ہے. تو یاد رکھیے کہ سر جھکتا کب ہے؟ جب آپ اس دنیا کے پیچھے چلتے ہیں. اور سر اٹھتا کب ہے؟ جب آپ آسمانوں پہ اپنی منزل دیکھتے ہیں. تو سر اٹھا کے جینے والوں کے سروں پر تاج رکھے جاتے ہیں. میرے والدین ذمہ دار ہیں نہ معاشرہ، نہ اساتذہ، نہ سکول، نہ تعلیمی ادارے، نہ حکومت، نہ معاشی و اقتصادی صورتحال، اور نہ ہی مہنگائی کا پہاڑ. میں نے خود کو سمجھا لیا کہ میری ناکامی اور نامرادیوں کے پیچھے نہ امریکہ ہے، نہ سی آئی اے، نہ را کا کوئی ایجنٹ ہے، نہ 9/11 کا واقعہ، نہ اس کی ذمہ داری دہشت گردوں پر ہے، نہ ملک کی سیاسی جماعتوں پر. اپنی ناکامی اور شکست کی ذمہ داری صرف اور صرف مجھ پر عائد ہوتی ہے، بس میں خود ذمہ دار ہوں. سچ نہیں، آج آپ پاکستان میں کوئی کام کہہ دیں کسی کو تو یہ انہی میں سے کوئی ایک جواب ملتا ہے، حالات خراب ہے، امریکہ ہمارا دشمن ہے. یہ سب آپ کے آگے بڑھنے میں تو دشمن نہیں ہے، یہ آپ کو وقت پہ پہنچنے میں تو نہیں امریکہ روکتا، تو لہٰذا خود ہے. آخر میری سوچ میں ایسی تبدیلی کیسے آئی؟ اب میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری سوچ بدلے، چاہتے ہیں کہ نہیں؟ تو پھر اب اس کا علاج ہے. سادہ سی بات ہے، میں نے زندگی کے 24 سال ان تمام چیزوں سمیت بے شمار شخصیات، واقعات اور حالات کو اپنے آگے نہ بڑھ سکنے کا قصوروار قرار دے کے دیکھ لیا، لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا. میں نے اپنے علاوہ ہر چیز کو اپنی ناکامی کا ذمہ دار ٹھہرایا، لیکن زندگی نہ بدلی. زندگی ٹھہری رہی، زندگی ناکامیوں سے ہم کنار رہی، میں سر جھکا کے جیتا ہی چلا گیا۔ لیکن جس دن میں نے سوچ لیا، تہیا کر لیا کہ اپنی زندگی کے بدلنے یا نہ بدلنے کی ذمہ داری میرے سوا کسی اور پر عائد نہیں ہوتی، اور نہ ہی اپنے سوا کسی اور کو میں اپنی ناکامی کا الزام دوں گا، وہی دن میری زندگی میں ایک شاندار تبدیلی کا پیامبر ثابت ہوا۔ آپ بھی لکھنا چاہتے ہیں اپنے لیے؟ چاہتے ہیں نا کہ آپ کامیاب رہیں، تو آج اپنی سوچ پہ یہ بات ڈالیں کہ میں نے حالات کا غلام نہیں بننا، میں نے حالات کو اپنا غلام بنانا۔ ڈیسائڈ کریے پہلے مقصد بڑھایا کہ نہیں، ساتھ ساتھ سوچ لے کر چلیں، ہاتھ میں ہاتھ بڑھائیں، سب پہنچ جائیں گے۔ دیکھیے آپ یہاں اس وقت میرے سامنے کتنے لوگ دکھ رہے ہیں، چلیں تقریباً 15 سے 20 لوگ ادھر ہیں، کچھ آن لائن پہ، کچھ باہر ہوں گے۔ آپ سب اگر ایک سوچ کے ساتھ نہیں چلیں گے، ہاتھ میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، تو ہم ادھر اوپر چوتھے فلور پہ پہنچ سکتے ہیں؟ امیجن کریے ذرا، باہر مین ڈور میں اسکول کے داخل ہوئے، نیچے سے آپ سب ساتھ تھے، ایک باہر والے ڈور کی طرف جائے، دوسرا لفٹ میں آ کے شیلر کے بٹن کو دبائے، تیسرا آپ میں سے فرسٹ فلور کا بٹن دبا دے، چوتھا آ کے فورتھ پہ، اور ہاتھ سب کے بندے میں۔ جب شیلر میں لفٹ جائے گی جو ایک جانا چاہے گا تو جا سکتا ہے، بندہ وہ آپ کی ڈوری میں، آپ اس کے ساتھ کھینچنے لگیں گے، خیر آپ زیادہ ہیں آپ اس کو کھینچ لیں گے پیچھے، لفٹ چل پڑے گی پہلے پہ، پہلے فلور والے دو لوگ نکلنا چاہتے ہیں، نکل جائیں گے، آپ ساتھ ہیں، آپ کھینچ کھونچ کے اس کو لے آئیں گے۔ کہاں سارے پہنچیں گے؟ چوتھے پہ۔ کیوں؟ کہ آپ سب زیادہ ہیں۔ جب آپ فورتھ فلور پہ نکلیں گے نا، تو وہ پہلے والے کو بھی، دوسرے کو بھی، شیلر والے کو بھی آنا ہی پڑے گا۔ یہ ہے سبق۔ مقصد کے ساتھ جڑ جانے والے لوگ دوسروں کو بھی جوڑ ہی لیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کیسے لوگ آپ فلاں کی بات مان لیتے ہیں، ہماری نہیں مانتے؟ اس لیے کہ آپ کو یقین ہے اپنے مقصد کا۔ میں اکثر، یہ جو ہمارا گروپ ہے نا ایبسنس گروپ، مجھے اس سے بہت فائدہ ہوا ہے دوسروں سے زیادہ۔ میں سوچتی ہوں جتنی میں اسٹوڈینٹس کے ساتھ کراس کوشچننگ وہاں لکھتی ہوں، جنہوں نے پڑھی ہوگی، آپ سے بھی ایک دن ہوئی تھی میرا، آپ کو میری محبت محسوس ہوئی تھی جب تھریڈ فیل ہوا تھا؟ محبت محسوس ہوئی تھی؟ میں نے کل ایک بچی کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارا نا، تو جب اس نے گھر میں مجھے کام کرتے دیکھا تو اس نے میرے ساتھ سچ بولے کچھ، کہنے لگی استاذہ آپ کو یہاں دیکھ کر مجھے بڑا عجیب لگ رہا ہے۔ میں نے کہا کہاں دیکھ کر؟ میں سمجھی اسٹوبنر میں دیکھ کر۔ میں نے کہا نہیں، کہتی اسٹیج سے نیچے اتر کر کچن میں۔ کہتی میرے تو تصور میں بھی نہیں آتا تھا کہ آپ کھانا پکاتی ہیں۔ پھر اس نے دکھایا، کہتی بڑا اچھا لگا ایسے ہی، تو میں نے کیا بنانا تھا، تھوڑی دیر میں جو بن سکا بنا دیا۔ کہتی مجھے بہت مزہ آیا۔ پھر اس نے میرے آگے کھڑے ہو کے رو پڑی، کہتی استاذہ مجھے معاف کر دیں۔ میں نے کہا آپ نے کیا کیا؟ ابھی تو مجھے چھوڑنے آئی ہوئی ہے۔ کہتی نہیں، میں آپ کے بارے میں کبھی سوچتی تھی، جب آپ کبھی کہتی تھی کہ آپ کلاس میں آؤ یا چھٹی نہیں کرتی تھی، فون آپ کا آتا تھا تو مجھے غصہ آتا تھا کہ مجھے کیوں کہتی ہیں کہ ہر ویک آؤ۔ پھر میں نے کبھی اپنے ساتھ والوں سے بھی ذکر کیا، جیسے آپ بھی کرتے ہیں دکھ سکھ اپنے ایک دوسروں سے، وہ پتہ لگ جاتے ہیں، سارے دکھ سکھ پتہ لگتے ہیں۔ میرے سے کوئی نہیں کرتا، آپس میں بڑے دکھ کرتے ہیں آپ لوگ، خیر جو جس کو جس قابل سمجھے۔ تو وہ رونے لگ گئی نا، وہ بچی روئی آنسوں سے، کہنے لگی کہ مجھے آپ احساس ہوا ہے کہ وہ آپ ہمیں بلاتی نا، وہ آپ کا پیار ہے۔ تو میں نے کہا کہ بیٹا دیکھو، جب کوئی نہیں آتا تو ساتھ کا کیا جاتا ہے، کسی کو کیا لگے؟ دیکھیے کوئی پیسوں کے لیے بیٹھا، پیسے تو اس کو مل جانے، کوئی کورس سلیبس پورا کرنے اسکول کی طرف سے آیا، اس نے سلیبس پورا کر کے دکھا کے چھٹی کر کے جانا، ہمیشہ آپ کو وہی بلائے گا جس کو آپ سے محبت ہوگی۔ نہ آئیں گے اچھی بات ہے، جان چھٹی۔ کل آپ نے وہ پیپر چیکنگ کے اسائنمنٹ میں دیکھا نا، کتنے مرحلے ہوتے ہیں پیپر دینے کے بعد، بھائی آپ نہ دیں پیپر، جان چھٹی، ہمیں نہیں کرنا پڑے گا، پر کیوں کہیں گے پیپر دو کہ محبت ہے؟ تو عملی زندگی کی یہ جو چیزیں نا، یہ ہمیں دوسروں کا قرب دیتی ہیں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں میں نے خود سے پکا وعدہ کیا، اب یہ آپ نے بھی کرنا ہے، میں نے خود سے پکا عہد کر لیا کہ میں ہی ذمہ دار ہوں، اور جب تک میں ذمہ داری کا حق ادا نہیں کروں گا کچھ نہیں بدلے گا۔ میں نے سیکھ لیا، سمجھ لیا کہ میری زندگی میں جو کچھ بھی ہو چکا، آپ بھی سوچیں آپ کی زندگی میں کیا کچھ ہو چکا ہے، اسے کسی نہ کسی طرح میں نے ہی ہونے کا موقع دیا، وجہ یا راستہ دیا، اور آگے میری زندگی میں جو کچھ بھی ہوگا اس کی ذمہ داری میں کبھی کسی اور پر عائد نہیں کروں گا۔ میں کھلے دل سے نتائج کو تسلیم کروں گا، واضح ثبوت ہونے کے باوجود کسی اور کی بجائے خود ہی کو ذمہ دار ٹھہراؤں گا۔ اور پھر میں نے ایسا ہی کیا۔ ایسا کرنا بے حد مشکل تھا، آسان نہیں تھا، تلخ تھا، تکلیف دہ تھا، کئی بار ایسا کرنا خود کے خلاف اعلان جنگ سے کم نہیں تھا. کئی دفعہ اندر کی دفاعی فوجیں پوزیشنیں سنبھال کے خود کے دفاع کا ارادہ کر لیتی تھی، لیکن میں نے توپوں کے رخ خود کی طرف ہی موڑے. اس کو لکھیے، توپوں کا رخ میں نے اپنی طرف کرنا ہے. کون سی توپیں؟ جو مجھے ناکام کر رہی ہیں. دشمنوں کو مارنا کیا مشکل ہے، خود کو مارنا مشکل ہے. مجھے لگا اس طرح ذمہ داری نبھانے سے میں خود کو مار ہی ڈالوں گا، خود کو ہی خود کچل دوں گا، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ ہر بار ذمہ داری لینے کے بعد مجھے خود کی کوئی نہ کوئی خامی، کمزوری اور بہتری کا سراغ مل ہی جاتا. یوں میں نے دوسروں کو بدلنے کی بجائے، بولیے، خود کو بدلنے سے سفر کا آغاز کیا، اور کمال ہے کہ سفر رائے گاہ نہیں گیا، الحمدللہ. آپ دیکھیے کہ جب ایک انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ذریعہ بنا دیتا ہے نا. مثال کے طور پر جب ایک بڑی کمپنی کے ہیومن ریسورس ہیڈ نے میرے رنگ برنگے لباس پر کڑی تنقید کی، مجھے شرمندہ کیا اور میرا مذاق اڑایا اور کہا کہ آپ ہمارے لوگوں کو گرومنگ کی کیا ٹریننگ دیں گے، آپ کا تو اپنا حلیہ اس قابل نہیں ہے. اور ابھی میں یہی باؤنسر سہ نہ پایا، باؤنسر سمجھے نا، مکہ، باؤنسر سہ نہ پایا کہ انہوں نے یہ کہہ کر مجھے کلین بولڈ کر دیا کہ جناب برا مت مانیے گا، آپ ٹرینر کم اور جوکر زیادہ لگ رہے ہیں. میرا دل کیا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس شرمندگی سے بچ جاؤں. کئی دن تک اس کی توہین آمیز آوازیں راتوں کو خوابوں میں بھی میرے کانوں میں گونجتی رہی. اس بے عزتی کے لیے میں کیسے ذمہ دار ہو سکتا ہوں، بے ساختہ میں نے سوچا. دیکھیے خوش قسمت تھے نا، تو ان کو لگا کہ وہ میرا چیک کرنے والا میرے یونیفارم یا میرے حال حلیے پہ تنقید نہیں کر رہا بلکہ میرا بھی کوئی قصور ہے، تو سوچ میں پڑ گیا. یہ تو سراسر اس کی زیادتی ہے، اس کو احساس کرنا چاہیے تھا، اس کو لباس اور حلیے کی بنیاد پر میری شخصیت کا تجزیہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو میری قابلیت دیکھنی چاہیے تھی، نہ کہ ظاہری رنگ و روغن. دل نے بہانے گھڑے، لیکن جب تک میں الزام، شکایت اور احتجاج کی کیفیت میں رہا، میری زندگی ٹھہری رہی، رکی رہی، جامت رہی، ناکام رہی. اگلے ہی لمحے میں نے خود سے فیصلہ کن انداز میں کہا، کچھ بھی ہو میں ہی ذمہ دار ہوں. لیکن کیسے؟ جیسے ہی یہ سوال میں نے اپنے ذہن کے سرچ انجن میں ڈالا، جواب میں ہزاروں ویب سائٹس کھل گئیں. تم اس لیے ذمہ دار ہو کہ تمہارے پاس ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہیں. مگر میں ڈھنگ کے کپڑے افورڈ نہیں کرتا. اگر تم افورڈ نہیں کرتے تو یہ اس کا قصور نہیں. اگر تم پیسے نہ ہونے کی بیماری کا شکار ہو تو یہ بھی کسی کا قصور نہیں. اگر تمہیں کپڑے پہننے کی سینس نہیں تو بھی یہ ذمہ داری تمہاری اپنی ہے. میرے اندر کا ذمہ دار انسان اپنی ذمہ داری نبھانے پر تل گیا. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے جس دن سوچ لیا نا کہ آپ جو بھی ہوگا میرے ساتھ، اسکول میں، گھر میں، جاب پہ، بزنس میں، اس کی ذمہ دار میں ہوں، تو آپ خود سے ایسے کراس کسٹنگ کریں گے. اس کو کراس کسٹنگ کہتے ہیں. آگے سنیے، یہ ان کے اندر کی جنگ ہے. اگر تمہیں اس قابل نہیں لگے کہ کوئی وہ تمہارے ساتھ عزت سے پیش آئے تو بھی تم ہی اس کے ذمہ دار ہو. یہ ذمہ داری لینا سب سے مشکل کام تھا، اس لیے کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کاروباری دنیا میں لوگ کن باتوں سے ایک دوسرے کو جج کرتے ہیں. تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ جس چیز کی ٹریننگ تم دوسروں کو دینے آئے تھے، اس پر تمہیں واقعی مکمل عبور نہیں ہے. تمہیں وہ تمام تقاضے پورے کرنے چاہیے تھے جو ایک کامیاب ٹرینر کے لیے ضروری ہیں. چونکہ تم اسے ایک کامیاب ٹرینر نہیں لگے، اس لیے تمہارے ساتھ اس نے وہ سلوک نہیں کیا جو وہ ایک کامیاب ٹرینر کے ساتھ کرتا. لہٰذا اگر تم اسے ایک کامیاب ٹرینر نہیں لگے تو بھی یہ تمہارا خود اپنا ہی قصور ہے. سمجھ آ رہی؟ ہر بات اپنے اوپر لیں. میں نے غلطی کی، میرا قصور تھا. آج سے اگر آپ ڈیٹ لکھ کے اپنے اوپر یہ رول اپنائے نا، تو انشاءاللہ یہ مہینہ ختم نہیں ہوگا، اس سے پہلے اللہ کے حکم سے آپ کے حالات بدل جائیں گے. پھر آگے یہ خود سے کہتے ہیں، اگر اس سے تمہیں عزت نہیں دی تو اس کو کمزور کہنے سے تمہاری زندگی آگے نہیں بڑھے گی. تمہاری زندگی تب آگے بڑھے گی جب تم یہ سیکھ جاؤ گے کہ قابل عزت کیسے لگنا اور بننا ہے. میرا دماغ خیالات، انوکھی سوچ اور پرجوش احساسات سے بھر گیا، اور پھر میں نے سوچا کہ کم پیسوں کے باوجود اپنے لباس، شخصیت اور حلیے کو کیسے پروفیشنل رکھنا ہے. میں نے سیکھ لیا کہ بے سر و سامانی کے باوجود کلائنٹ کے سامنے کیسے خود اعتمادی کے ساتھ بیٹھنا ہے. میں نے سیکھا کہ کیسے اپنے اندر کے حالات کے منفی اثرات کو باہر کی دنیا پر بلا وجہ ظاہر ہونے سے روکنا ہے، کیسے ایک رکھ رکھاؤ رکھنا ہے۔ آپ نے کیا سیکھا اس سے، سب نے کوئی شیئر کرے؟ دیکھیے نا، آپ اس کو اپنے حالات پہ لے کے بتائیں۔ آپ کہتے ہیں میرے پاس ایسے کپڑے نہیں ہیں، میرے پاس یونیفارم بھی نہیں ہے، یہاں ملتا ہی کوئی نہیں ہے، صافی نہیں ہے، ابائی نہیں ہے، یہاں سردی کی وجہ سے پینٹیں پہننی پڑتی ہے، یہاں اونچے کپڑے پہننے پڑتے، یہ عذر ہے نا۔ آپ اس کو سب کو اپنے اوپر لیں لیجیے، شاباش۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ بولیں، سنیں نہیں، جس پاپ کرے ریزننگ اس ساری باتوں کے آپ سے۔ اس سے
میرے کام یہ سال سے جاتے ہیں کہ جو نیگیٹو انرجی ہے اس کو پوزیٹو انرجی میں چینج کرنا، اور اسی انرجی کے لیے وہ انرجی ہے جس سے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اس کے لیے کچھ کی مجھے انرجی چاہیے، لیکن وہ اصل میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ، ہمارا جو نیگیٹو انرجی اتنی ہوتی ہے کہ وہ
نہیں، ہم سوچے بغیر فوراً اگلے پہ نام ڈال دیتے ہیں ہی نہیں۔ کپڑے دھلے تھے، بائے مل نہیں رہا تھا، اسکارف مل نہیں رہا تھا، ہم ہلکے ہوتے ہیں۔ آپ اس وقت اپنی نوٹس میں نا ایک غبارہ بنائیں، دو غبارے ہوتے ہیں دو قسم کے، ایک وہ ہوتے ہیں جو آپ بچوں کے لیے ہوا خود منہ سے بھرتے ہیں، اور ایک دوسرا غبارہ وہ آپ بولے گیسی غبارہ۔ فرق کیا دونوں میں؟ گیسی غبارے کو چھوڑیں تو کیا ہوتا ہے وجہ؟ اس کے اندر ہوا ہے۔ جب آپ کے اندر یہ ساری باتیں آپ کے اپنے اندر جائیں گی نا، تو آپ کے اندر انرجی بڑھے گی۔ یہ قرآن اور حدیث تفسیریں جو سنتے ہیں، تو اس سے جو آپ کو ایمان مل رہا ہوتا ہے نا، اس کو اپنے اندر رکھیں۔ جب آپ اندر رکھیں گے نا، تو آپ کو انرجی ملے گی، تو آپ اوپر اٹھیں گے۔ اور کوئی ملی اور آپ اس کو اس سے سنا، اس سے بتا یہ ہوا وہ ہوا، اپنی باتیں دوسروں سے شیئر کر دیتے ہیں نا، تو وہ ایسے ہی کہ گیسی غبارے میں سوراخ ہوا اور آپ نیچے گریں گے۔ تو اصل بات ہے آپ ریزننگ کریں۔ آپ کہتے ہیں میرے پاس اچھے کپڑے ہی نہیں ہیں، یہاں ملتے نہیں ہیں، چھوٹے ہو گئے، ایک جوڑا تو ہے نا، روز گھر جا کے اس کو دھو کے سکھا دے اگلے دن پہلے۔ کوئی آپ کو یہ تو نہیں کہے گا کہ آپ نے روز ایک جوڑا کیوں پہنا، لیکن اگر آپ کسی ایک دن کوئی مایوب کپڑا پہنیں گے تو سب دیکھیں گے۔ بات سمجھ ہے نا؟ تو یہ صرف انسان کو خود ٹیکل کرنا ہوتا ہے۔ ہم جب ریزننگ کر کے سب کو گناہگار کر کے جہنم میں بھیج چکے ہوتے ہیں نا، پھر ہم جنت میں جاتے ہیں۔ آج سے اپنے لیے یہ بنائیں، اور اس کے بعد میں نے آپ سے لینے ہیں جیمز، اور اس کو آپ اسکول کے نوٹس بورڈ پہ لگائیں، یہ آپ کی خود کلامی ہے، آپ اپنے کچن میں لگائیں، آپ اس کو ریسپشن پہ لگائیں کہ میں اپنے حالات کی ذمہ داری خود لیتی ہوں۔ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانیاں کریں گے۔ رکھ رکھاؤ لائیں۔ آپ دیکھیں رکھ رکھاؤ بہت بڑی چیز ہے، کچھ لوگوں کے ریسورسز اتنے تھوڑے ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو سلیقہ ایسا دیا ہوتا ہے، وہ اسی کے اندر بہت کاموں کو اچھا چلا لیتے ہیں۔ پھر واقعی پاکستان کرکٹ بورڈ میں قومی کرکٹ ٹیم کی پیک پرفارمنس کی ٹریننگ دیتے ہوئے میں نے وہ بھرم قائم رکھا۔ میں سب سے پہلے قذافی اسٹیڈیم پہنچتا اور سب سے بعد میں نکلتا۔ بھلا کیوں؟ ذمہ داری لی ہوئی تھی۔ اور جی، اب آپ سوچیے ایک بندہ جو کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کو ٹریننگ دے رہا ہے، تو اس کی عزت ہوگی نا۔ وہ کہہ رہے سب سے پہلے پہنچ جاتا اور نکلتا بعد میں، کیوں؟ تاکہ کوئی مجھے پیدل یا ویگن میں کبا ہو کے کھڑا ہوا نہ دیکھ لے جب میں کڑکتی دوپہروں میں پیدل ہی چلتا رہتا۔ لیکن یہ جانتا تھا کہ شدید گرمی میں بھی کارپوریٹ دنیا میں لوگ سوٹ اور ٹائی پہنتے ہیں، لہذا میں بھی کوشش کر کے وہی پہنتا تھا، اور ملاقات سے پہلے اس کمپنی کے واش روم میں جا کے کتنی ہی دیر اپنے سینے سکھاتا، خلیا درست کرتا، اور پھر ان کے کانفرنس روم میں ایسے ہی دکھائی دیتا جیسا وہ مجھے دیکھنے کی توقع کرتے تھے۔ یہ بہت بڑا گن ہوتا ہے۔ اگر کپڑوں میں کھانے کی سمیل ہے، پسینے کی بو ہے، تو کوئی ہماری عزت نہیں کرے گا۔ ہو سکتا ہے آ رہی ہو، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اس کو انسان اچھے طریقے سے دیکھے۔ میں ہر روز سر اٹھا کے جینے کا عزم کرتا رہا۔ زندگی ہر روز بڑی بے دردی سے مجھے پچھاڑتی ہی رہی۔ ہر نئی صبح ایک نئے جذبے کے ساتھ نئی منزلوں کی تلاش میں نکل پڑتا۔ زندگی ہر شام میرے قدموں کے ساتھ ناکامیوں کا بوجھ باندھ کر مجھے اپاہج بنانے کی تیاری کرتی رہی۔ ہر نئے دن میں خود کو شاندار کل کی نوید سناتا، اور ہر رات میری سسکیوں کی گواہ بنتی ناکامیاں، محرومیاں، چھڑکیاں، افسردگیاں، نامرادیاں، مایوسیاں میرا گھراؤ کر لیتی۔ مجھے اپنے مرحوم باپ کی شاباش بڑی سرگوشیاں خوابوں میں سنائی دیتی. گرنا بری بات نہیں، گرے رہنا اور دوبارہ نہ اٹھنا بری بات ہے. اس کو لکھے، گرنا بری بات نہیں لیکن گرنا اور دوبارہ نہ اٹھنا یہ بری بات ہے. اگلی صبح میں ناکامیوں کے سارے وار، درد کی ساری ٹیسیں، حوصلہ شکنی کے سارے جملے بھلا کر سر اٹھا کے جینے کے عہد کی تجدید کرتا، اپنی زندگی کی باغیں اپنے ہاتھوں میں رکھنے کا عزم کرتا اور نکل پڑتا سر اٹھا کے جینے کے سفر پر. ایسا نہیں کہ اگلے ہی دن میرا سفر وسیلہ ظفر بن جاتا، اس دن درد کی شدت پہلے سے بھی بڑھ جاتی. شام کو نڈھال، نہ مراد اور ناکامیوں کے بوجھ سے لدا ہوا کسی بس سٹاپ پر کھڑا جیب سے ساری جمع پونجی نکال کے گن رہا ہوتا، بس میں بیٹھنے کے پیسے پورے نہ ہونے کے باعث کسی انجان منزل کی طرف تھکن سے چور پیدل ہی چل پڑتا. رات تک سر اٹھا کے جینے کی آرزویں آخری سانسوں پہ پہنچ جاتی، پے در پہ ناکامیاں جذبوں، لگن اور ہمت پہ امتحان میں ڈال دیتی. میں سوچتا آج تو حد ہو گئی، میری بس ہو گئی، اب اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. یہ آپ کے لیے جملے، ہر انسان سوچتا. ہماری ہمت جہاں ٹوٹتی ہے نا، وہاں ہمیں اپنے پیاروں سے مدد لینی چاہیے، کیونکہ ورنہ انسان غلط فیصلے کر لیتا. جب انسان سے بوجھ نہیں اٹھتا نا، تو پھر دوسرے کی مدد لیتے ہیں نا، ورنہ کیا ہوگا، یا چیز ٹوٹ جائے گی یا آپ ٹوٹ جائیں گے. تو یہ کہتے ہیں کہ رات کو بس میں تھک جاتا، رات تک سر اٹھا کے جینے کی آرزویں آخری سانسوں پر پہنچ جاتی، پے در پہ ناکامیاں جذب و لگن اور ہمت کو امتحان میں ڈال دیتی. میں سوچتا آج تو حد ہو گئی، میری بس ہو گئی، اب اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. پھر دور کہیں سے شاباش کی سرگوشیاں، اپنے ساتھ کیے وعدے اور 764 یعنی 764 خواب مجھے اپنی طرف کھینچتے. یہ 764 خواب کیا سوچیے، اس کو بعد میں بات کریں گے. سر اٹھا کے جینے کی آرزو ایک بار پھر پوری آب و تاب سے انگڑائی لیتی، دل ولولے سے بھر جاتا، آنکھوں میں چمک آ جاتی اور جذبوں کو ایک نئی جلا مل جاتی، اور میں اپنے خوابوں کے تعاقب میں دل و جان سے نکل کھڑا ہوتا. پھر ایک دن ایسا آیا جب برسوں کی ریاستیں رنگ لے آئیں، کئی سال کی محنت کا فائدہ ہوا، زندگی سر اٹھا کے جینے کی ڈگر سے شناسا ہو گئی، اور بالآخر ایک دن سب کچھ بدل گیا. زندگی بدلی تو بہانوں کی زنجیریں توڑنے سے. لکھیے، آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی بدلے تو لکھیے. پہلی چیز، زندگی بدلی تو بہانوں کی زنجیریں توڑنے سے. زندگی نے سر اٹھا کے جینا شروع کیا تو اپنا بوجھ خود اٹھانے کا فیصلہ کرنے سے. یہ دوسری ٹپ ہے. پہلی کیا ہے؟ بہانوں کی زنجیریں توڑ دو. دوسرا کیا ہے؟ اپنا بوجھ خود اٹھاؤ. زندگی بہتر ہوئی تو تیسری چیز، الزامات سے توبہ کرنے سے. دوسروں پہ الزام بولیے نہیں لگانے، خود پہ الزام لگائیے اپنی ناکامی کا. زندگی بدلی تو شکایت کے پلندے کو سمیٹنے سے. یہ چوتھی چیز ہے، شکایتوں کے پلندے سمیٹ دیجیے. ذمہ داری اٹھانے سے، خود انحصاری سے، اپنی ذات پر بھروسہ کرنے سے، اور یہ طے کرنے سے کہ 100% ذمہ داری اٹھانے سے ہی فرق پڑے گا. 99% ذمہ داری اٹھانے سے کچھ نہیں بدلے گا. کتنی کمی ہے 100 اور 99 میں؟ 1% بھی اگر آپ اپنی جگہ اپنی مقام سے پیچھے ہٹتے ہیں نا، کہ نہیں میرے ساتھ کوئی اور بھی ذمہ دار ہے، تو کام نہیں ہوتے. تو کیا آج سے آپ اپنی زندگی کے 100% کی ذمہ داری اٹھائیں گے؟ جی جواب دیجیے. آپ نے 100% کا فیصلہ کر لیا، خود سے بولے اس انشاءاللہ کو بھی سوچ کے بولے. یہی تیاری، یہی عہد، یہی فیصلہ، یہی تہیا، یہی عزم، دراصل سر اٹھا کے جینے کی طرف آپ کا پہلا قدم ہے. تو کیا آپ سر اٹھا کے جینے کے لیے تیار ہیں؟ آپ کو تیار رہنا پڑے گا. آپ دیکھ لیجئے گا اس کے بعد آپ کی زندگی ایک دوسرے رخ پہ چلے گی. اگلا ٹاپک ہمارا یہی ہوگا، سر اٹھا کے جیو. جا جب تک آپ کو اپنی ذات پہ اعتماد نہیں ہے، اپنی صلاحیتوں پہ، اپنے مقصد کا یقین نہیں ہے، بات نہیں بنے گی. بہت سکلز بھی ہیں نا اگر آپ میں، آپ سب جو میرے سامنے اس وقت، آپ اپنے آپ کو میرے سے بہتر جانتے ہیں، آپ میں سے بہت سی خوبیاں ہوں گی نا کسی میں، آپ ٹیم کا کام نہیں کریں گے جب تک کہ اس یقین کے ساتھ نہیں جیئیں گے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. کبھی وقت آپ کو مہلت نہیں دے گا، کبھی لوگ آپ کو راستہ نہیں دیں گے. آپ دیکھیے پیچھے سے تیز آتی گاڑی کو راستہ دینے کے لیے سب مجبور ہو جاتے ہیں، کیوں؟ ان کو پتا ہے اس کو جانا ہے. آپ کا خاندان، آپ کے رشتے دار، آپ کے بچے، آپ کی دوسری ذمہ داریاں آپ کو کبھی دین کی ذمہ داری نہیں اٹھانے دیں گے. یہ میں اپنے جیسے کمزور بندے پر رکھ کے سوچتی ہوں. آج میں ڈھیلی پڑوں نا، آج میں سوچوں اپنے لیے، مجھے کیا مصیبت ہے. دیکھیں نا لوگوں کو تو اتنے مسئلے غم ہیں، الحمدللہ مجھے تو اپنی زندگی میں کوئی مسئلہ غم نہیں دیکھتا. اپنی جیو، اپنی مرو. اگر میں امیجینیشن میں لاؤں لوگوں کا جو زندگی گزارنے کا مزہ، نہ غم نہ فکر، ادھر کی ٹکٹ ادھر، ادھر جاؤ ورلڈ ٹور پہ جاؤ، اپنے پاکستان میں مزے کرو، کیا رکاوٹ ہے. لیکن واللہ ہی اس میں وہ مزہ نہیں ہوگا جو اللہ کے راستوں میں مزے ہوں گے. اور مزے کی بات دیکھیے کہ جب آپ یہ جملے جب میں آپ کو کہنے لگی ہوں نا، یہ میں آپ کو اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہنے لگی ہوں. جس وقت آپ 100% اللہ کو اپنا آپ دکھا دیتے ہیں نا، اللہ 100% آپ کو وہ سب کچھ دے دیتا ہے جو اس کو چھوڑ کے آپ کرنے والے تھے. جیسے بھی میں اپنی مثال دوں، موج کرے، مزہ کرے، اپنی مرضی سے سیرے کرے، تو کیا اللہ کے کاموں میں سیرے نہیں ہیں، مزے نہیں ہیں؟ یا آپ کے ایک پکنک کی چند تصویریں دیکھی ہیں، ہر شہر اور ملک کے لوگ جو ہے نا وہاں سے مجھے میسیجز آ رہے ہیں، ادھر بھی آئے تو ہم بھی سیر کرنے چلتے ہیں. میں سوچتی ہوں جن ملکوں کے لوگوں کو ویزے نہیں ملتے، ان کو اتنا خرچہ کرنا پڑتا ہے. جن ملکوں میں مشہور ہے کہ لوگ چائے کا ایک کپ نہیں پلاتے کسی کو نہیں، آپ دیکھیے کہ دین کی محبت دیکھیے کہ ہر جگہ آپ کے پاس اللہ کے نمائندے کھڑے ہیں، تو آپ ان کو کیا دیتے ہیں؟ اللہ سے ملنے کا راستہ. تو وہ آپ کو دنیا کے دکھاتے ہیں. کوئی کمی نہیں رہ جاتی زندگی میں، واللہ ہی کوئی کمی نہیں رہ جاتی. آپ اس یقین سے اپنی زندگی کا آغاز کریں. اور آپ سب نے اپنے اوپر قسم ڈالنی ہے کہ اپنے اندر سستی نہیں لانی، ایک نیا سٹارٹ لیں. سست لوگ کیا کریں گے؟ میں تو نہیں کبھی ایسے بندے کو کوئی کام دینا پسند کروں گی کہ جو سست ہو، لاپرواہ ہو، جو وقت کا ذمہ دار نہ ہو، جو ذمہ داری پوری نہ نبھا. 10 خوبیوں والے بندے کو میں چھوڑنے کو تیار ہوں، ایک خوبی والے کو لینے کو تیار ہوں. کس بات پہ؟ یہ اویلیبل تو ہے، یہ کمیٹڈ تو ہے. میں سکھا لوں گی جیسا مجھے آتا ہے، ٹوٹا پوٹا اس کو بھی سکھا لوں گی. اللہ کی قسم میں کہتی ہوں، اگر اللہ میرے جیسے بندے سے کوئی کام لے سکتا ہے نا، تو آپ سب تو میرے سے بہت زیادہ خوبیوں والے. اللہ نے ہمیں ہماری خوبیوں کی بنیاد پہ نہیں بٹھایا ہوا ادھر، تڑپ اور جذبوں کے ساتھ بٹھاتا ہے. تو اپنا فیصلہ کریں، وقت پہ آنا، وقت پہ جانا، ذمہ داری لینا. آپ کو اکاؤنٹس نہیں آتے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایک ہفتے کا کھیل ہے. آپ کو پبلک ڈیلنگ نہیں آتی ہے، 2 ہفتے میں سیکھ لیں گے. آپ کو لوگوں سے ڈیل کرنا یا آپ سمجھ لیں کہ اوور آل چیزوں کو مینٹین کرنا نہیں آتا، 2-3 مہینے میں سب سیکھ دیں گے. لیکن اگر آپ کی عادات اور ہیبٹس میں سستی، لاپرواہی 99% پہ رہنا ہے، تو آپ زیادہ فائدہ نہیں دے سکیں گے. پھر اسی لیول پہ ہوگا جیسے عام طور پہ ہوتا. اگر ہم چاہتے ہیں، دیکھیں 100% کی امید رکھیں گے نا، تو کچھ کمی آ جائے گی. ہم سب کمزور ہیں، سب میں رہتی ہے، ہمارے میں کچھ زیادہ ہی ہے، لوگوں میں کچھ کم ہوتی ہوگی. لیکن اگر معیار ہی 50% ہے، تو ملے گا کیا؟ 33 بھی نہیں ملے گا. عقل مند لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ پہلے سے تیاریاں کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. ان کا دماغ کیسے چلتا ہے، وہ سوچتے ہیں یہ پلس مائنس کیسے ہوگا، اس مائنس کو پلس میں کیسے کرنا. آپ لکھیے سر اپنے نوٹس میں، ایک مائنس لگائیے، پھر ایک پلس کا سائن لگائیں، اب نیچے والی لائن میں 2 مائنس لگائیں. اب آپ بتائیے کہ ان 2 مائنس کو جب ایک دوسرے کے اوپر اوور لیپ کرتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے؟ پلس بنتا. 2 مائنس مل کر ایک پلس بنتا. یہ آپ نے کرنا ہے، اپنے مائنس رویوں کو، اپنی مائنس ہیبٹس کو پلس میں بدلنے کا طریقہ کیا ہے؟ خود اختصابی. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ اس میں سے نکل آئیں گے. تو جزاک اللہ خیر, یہاں رکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ ہمارا آگے کنٹینیو کرتا رہے گا, آپ کو اور کافی چیزوں میں لے کے چلنا ہے. لیکن اپنے آپ کو ذہنی طور پر یہ رکھیے کہ میں نے اپنے اوپر کوئی ذمہ داری ایسی ضرور ڈالنی ہے کہ جس کے ساتھ میرے لیے جمنا آسان ہو جائے. اور آج کے پورے سیشن کا جو کنکلوڈ نکلا وہ کیا کہ ساری ذمہ داری میری ہے, کسی دوسرے کی نہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بہت ہی خوبصورت بہت ہی موٹیویٹنگ سیشن ہے نا. آپ لوگوں کو کیسا لگا؟ ہم سب کو ضرورت ہے نا اس چیز کی. بیوٹیفل ماشاء اللہ الحمد للہ. بس اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھانے والے بنے نا, اس کو اپنے اپلائی کرے. ہوں تو کیا سمجھ آئے اگر آپ لوگوں کو میں کہوں ایک ایک جملے میں لکھے ورتھ لسننگ. الحمد للہ کہ ہم نے اپنے مقصد تعین کرنے ہیں نا, اور جتنے بڑے مقاصد ہم رکھیں گے اتنی زیادہ ہمیں قربانیوں کے لیے بھی تیار ہونا ہے. اور پھر یہ کہ اپنی ہم نے خود احتسابی کرنی ہے نا. تو قرآن میں بھی ہم نے یہ اصول ہم نے کہ جب بھی کوئی ہم سے غلطی ہو جائے نا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو واقعی جب ہم اگر یہ رویہ رکھیں تو جو بلیم گیم ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں, ہم دوسروں کو بلیم کرتے رہتے ہیں نا. اپنی ناکامی کی ذمہ داری ہم خود ہیں, ہے نا. اور پھر خود اس کو انالائز کریں اس کو کہ کہاں ہم اس کو امپروو کر سکتے ہیں. اپنی محرومیوں کو اپنی کمزوری بنانے کی بجائے اپنی طاقت بنائے. 100% ذمہ داری خود اٹھانی ہے. بالکل ویری بالکل. اس بلیم کرنا تو بہت آسان ہے, اور اپنا کرنا جو ہے اپنی اصلاح کرنا مشکل ہے نا. اور ایک چیز جو یہ کہ ہم دوسروں کو نہیں بدل سکتے. ہمارا اختیار کس پہ ہے؟ اپنے. میں اپنی زندگی کے لیے خود ہی ذمہ دار ہوں نا. اپنے آپ کو ہم چینج کر سکتے ہیں, اور حالات کو کے غلام بننے کے بجائے حالات کو اپنا غلام بنائے نا. خود اس کے ساتھ جینا سیکھے. گرنا بری بات نہیں, گرے رہنا بری بات ہے. بالکل. اور غلطیاں تو وہی کرتے ہیں نا جو کام کرتے ہیں. تو کام ہی نہیں کریں گے تو وہ کیا کریں گے؟ ایک کام کرنے والا بندہ جو غلطی کرتا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو کام نہیں کرتا, ہے نا. کیونکہ پھر ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں. تو اگر ہم یہ تھوڑے سے پوائنٹ سے جیسے استاد جی نے کہا, مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگوں نے نوٹ کیے ہوں گے اپنے اس کے آج کے دن, ہے نا. تو اس کو ضرور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں, اور خوبصورت سا لکھ کے اس کو اپنے کہیں بھی لگا لیں. ٹھیک ہے کہ اگر جو استاد ہم نے اینڈ پہ دیکھا کہ کیسے بدلی زندگی, تو اس کے ہم نے 6-7 پوائنٹ آپ نے نوٹ کیے ہوں گے. کیا کیا لکھا آپ نے؟ نئی ابتدا اخلاص کے ساتھ. انشاءاللہ سب ہم عزم کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے ہمت کہ ہم اس کو اپلائی کریں, ہے نا. کہ اپنا کہ کیسے انہوں نے کیا کیا تھے بتائے کہ جو بہانوں کی زنجیریں توڑنی ہے. ٹھیک ہے. آواز سب کے لیے رہی ٹھیک ہے آواز. اوکے الحمد للہ. اور دوسرا کیا تھا کہ اپنا بوجھ خود اٹھانے سے, ہے نا, الزامات سے بچنے. ٹھیک ہے. اور نمبر 4 کیا تھا کہ شکایتوں کے جو پلندے ہیں ان کو سمیٹنا. ٹھیک ہے. حالات کی خرابی کا ہم لوگ کیسے کرتے تھے کہ زمانہ ہی بڑا برا, ابھی حالات ہی بہت برے ہیں. تو ہم کہاں سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں؟ اپنی ذات سے, ہے نا. پھر ذمہ داری اٹھانے سے, اور اپنی ذات پہ بھروسہ کرنے سے. ذمہ داری بھی کہتے کہ 100% ذمہ داری. اگر ہم 100% اٹھائیں گے تو پھر ایون اس میں 1% کی بھی ہم نے کمی نہیں کرنی, ہے نا. اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے, ہمیں سر اٹھا کے جینے کا حوصلہ دے اللہ سبحانہ تعالیٰ, یہ عزم دے ہمیں. بینگ اے مسلم نیشن ہمارے لیے آج یہ بہت ضرورت ہے اس چیز کی. ہمارے بچوں کو, ہے نا, سیلف اسٹیم ان کو کہ پراؤڈ ٹو بی مسلم, اور سر اٹھا کے جینے کی, ہے نا. تو یہ بہت زیادہ ضروری, بہت ہی امپورٹینٹ ہے ہمارے لیے انڈیویجلی بھی, اور ایز اے جو نیشن بھی نا. تو آپ کے 5-6 بلکہ 7 منٹ اوپر ہو گئے. آپ سے معذرت اس کے لیے بہت ساری, اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کو بہترین صدقہ جاریہ بنائے. آمین. اور آپ کے لیے ایک چھوٹی سی یہ بھی ہے کہ لاسٹ ٹائم جب میں بھول گئی تھی اس کو کہ آپ لوگوں کا پتہ ہے نا آپ کو ایک بلاگ ہے جس پہ روز کی ریکارڈنگ ڈالی جاتی ہے نا, تو آپ لوگ اس کا ضرور استعمال کریں. اگر کسی کی مس ہو جاتی ہے کلاس تو وہاں سے جا کے سن سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور دوسروں کے ساتھ اگر آپ نے کرنا شیئر تو ان کو بھی بتا سکتے ہیں, تو اس کو آپ دیکھیں اگر آپ کو اس میں لگے کہ, اور پھر آپ اپنا فیڈ بیک بھی دیں. جو لوگ ماشاء اللہ ایڈمنز اتنی محنت سے اس پہ کرتے ہیں تو ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, ہوں ایک دوسرے کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں, ٹھیک ہے نا. تو سسٹرز مینا اگر آپ ان کو دے دیں یہاں پہ اس کا لنک دے دیں پلیز, تو باقی سب کے لیے آسانی ہو جائے گی جن کے پاس نہیں بھی ہے, ٹھیک ہے نا. جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ ہم یہیں پہ اپنی اس کا وائنڈ اپ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو ہم اللہ کے جو اللہ تعالیٰ کو سے دعا کریں گے اللہ کے پیارے ناموں سے پکارتے ہوئے, یا حیو یا قیوم. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کمی بیشی جو بھی اس سے درگزر فرما, اس کو قبول فرما, ہوں ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی. ربنا آتینا فی الدنیا حسنت وفی الآخرۃ حسنت وقنا عذاب النار. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا. آمين. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمين يا إلهي آمين. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء اللہ آپ ہم کے ساتھ نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة, إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه, إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا
واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين